على الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرغوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك
الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مجھے امید ہے کہ میری آواز آ رہی ہوگی الحمدللہ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے عافیت سے ہوں گے الحمدللہ ایک نیا دن سٹارٹ کرنے کے لیے ریڈی ہوں گے ہوں الحمدللہ کتنا خوبصورت سٹارٹ ہوتا ہے نا ہمارے دن کا یہ جس دن کلاس ہوتی ہے الحمدللہ کیسا گزرا آپ لوگوں کا ویکینڈ ویکینڈ پہ کیا کیا آپ لوگوں نے اچھا گزرا بزی گزرا آج آپ لوگوں کے تھوڑے سے سلو ریسپونس آ رہے ہیں ٹائم ایسے جلدی بزی گزر جاتا ہے نا تو بزی ہونا بھی الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ بھی نعمت ہے نا کہ ہم صحت ہے ہمارے پاس تو ہم بزی ہیں نا اور اچھے کاموں میں بزی ہیں تو پھر تو اور ہی اچھی بات ہے بس اللہ تعالیٰ ہم سے ہمیشہ اس طرح کے کام کروائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہوں اور اللہ ہم سے راضی ہو آمین تو آپ لوگوں کی اٹینڈنس شیٹ جو ہے وہ میرے پاس اوپن نہیں ہو رہی اگر آپ لوگ اپنے نام کے ساتھ پلیز لبیک مارک کر دیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کرے ہر قسم کی رکاوٹ سے کوئی بھی سبحان اللہ یہ تھوڑی بہت ہمیں پرابلم آتی ہے انٹرنیٹ کی کمپیوٹر کی یہ بھی پھر ہمیں بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی کا ہی احساس دلاتی ہے نا ایسے ہی ہے نا اپنے چھوٹے ہونے کا احساس ہوتا ہے کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے ہر چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے لیکن ہم اس کو یوز نہیں کر سکتے اتنے ہیلپ لیس ہوتے ہیں تو وہی پھر پتہ چلتا ہے نا کہ بس اللہ کی رضا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا تو جزاک اللہ خیر آپ لوگ اپنے نام کے ساتھ لبیک مارک کرتے ہیں پلیز یہاں پہ اور جو لوگ آج شیئرنگ کے لیے ریڈی ہیں مین وائل وہ بھی ریڈی ہوں اپنے ہینڈ ریز کریں کون آج شیئر کرے گا ہمارے ساتھ بہت ہی آپ لوگوں کا یہ خوبصورت سیشن ہوتا ہے. ہم لوگ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں نا, ہر کسی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے اس کو پرسیو کرنے کا. تو سبحان اللہ آپ لوگوں کی شیئرنگ سے ہر دفعہ میں تو کوئی نہ کوئی نئی بات یہاں سے سیکھتی ہوں نا. تو آج کل تو ہمارا بہت ہی خوبصورت پارے چل رہے ہیں, 29th پارا. تو کون ریڈی آج شیئرنگ کے لیے؟ چلیں پھر میں خود ہی. اچھا سسٹر سمینا آپ ریڈی ہیں, میں آپ کے لیے مائک چھوڑتی ہوں. اس کے بعد اگر کوئی اور ہے تو وہ بھی اپنا ساتھ پہ ہینڈ ریز کر لے, ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ, ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, ربی یسر ولا توسر وتمم بالخیر, آمین یا رب العالمین. مجھے سورۃ نور کی یہ جو آیات ہے وہ ہمیشہ سن کے بہت زیادہ, جس میں استغفار کی بات کی گئی ہے تو وہ ہمیشہ مجھے بہت زیادہ دل کو لگتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی زیادہ ہمارے لیے برکتیں استغفار میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں کہ ہم استغفار کرتے رہے تو ہمیں کیا کیا ملے گا. اتنی زیادہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینے کا اجر دیا ہے کہ آپ کو یہ سب ملیں گی. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی, یہ جو آیا نمبر 4 ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, یہ بھی میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو, یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مقررہ وقت تک اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دیتے ہیں. تو اس سے اگلی اگر آیات ہم دیکھیں تو یہ جو 5, 6, 7, 8 ہے تو اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حضرت نوح نے کیا طریقہ استعمال کیا, کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مہلت دے رہے ہیں ہر روز, اگر ہم اس کام کے لیے استعمال کریں کہ ہمارا جو طریقہ ہو وہ گھر میں بھی اور گھر کے باہر بھی جہاں بھی ہم ہیں, یہ کوشش کریں کہ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں, کیونکہ ہم بھی کسی کی وجہ سے, جیسے میں بھی کسی کی وجہ سے ہی قرآن کے اس سفر میں شامل ہوئی ہوں, سو الحمدللہ. تو ہم اپنے لیے دن کو دن نہ سمجھے اور رات کو رات نہ سمجھے, ہم اپنے کام کو اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے رہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو, اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت حضرت نوح کا بتا دیا کہ ان کو کتنی زیادہ تکلیفیں دی گئیں جب وہ دعوت دیتے تھے کہ لوگ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے اور وہ بالکل بات کو نہیں سنتے تھے. ایسے رویے ہم بھی دیکھتے ہیں, لیکن الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا نہیں آزماتے ہیں کہ لوگ ایک نہیں دو نہیں تیسری دفعہ بات کو سن لیتے ہیں, یا ایک جگہ سے اگر ہمیں کوئی لوگ جھٹلاتے ہیں یا دھتکارتے ہیں جس بھی طریقے سے, تو اللہ تعالیٰ کسی اور طرف سے ہمیں خوشخبری سنا دیتے ہیں. سو الحمدللہ الحمدللہ. میں ایک واقعہ چھوٹا سا شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہماری یہاں مسجد میں, لوکل ماسک میں ایک پروگرام ہم نے رکھا تھا کہ جس میں چیریٹی کا تھا, کچھ فنڈ ریزنگ کا تھا, تو اس میں ساتھ ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو نالج بھی ساتھ دیا جائے, تو اس میں ہم ہمیشہ لوگوں سے کوئز کا طریقہ رکھتے ہیں جس میں بڑوں کا, چھوٹوں کا, سب کا, یعنی عورتوں کا بھی کوئز رکھا گیا. تو الحمدللہ عورتیں تھیں ادھر, تو ایک جو اولڈ سی لیڈی تھی وہ بہت زیادہ اس بات پہ زور دے رہی تھی دوسری کے ساتھ کہ لوگوں کو پتا ہے کہ حج کا طریقہ جو ہے وہ محرم کے ساتھ, یا پھر بھی پتا نہیں کیسے لوگ چلے جاتے ہیں, کیسے چلے جاتے ہیں. تو میں یہ چیز کچھ کام کرتے ہوئے سن رہی تھی, تو میں نے بس یہ سوچا کہ اب میں نے دین کو تھوڑا سیکھا ہے تو اس کو میں ان کو کسی طرح سے اس چیز سے روکوں نا, تو مجھے یہ طریقہ سمجھ نہیں آ رہا تھا, لیکن جس طرح اللہ نے مجھے توفیق دی میں نے ان کو بس یہی کہا کہ دیکھیں سسٹر, ہر بندے کا عمل اس کے ساتھ ہے, ہم اس کے عمل کے ذمہ دار نہیں ہیں, وہ جو بھی کرنا چاہیں یا اپنے لیے چوز کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں, آپ صرف یہ کریں کہ ہم کوئی اور بات کر لیں. کہتی نہیں یہ بھی اچھی بات ہے, تو میں نے کہا نہیں یہ نہیں میں آپ کو کہہ رہی کہ آپ غلط کہہ رہی ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے مسجد میں ہم کوئی اس طرح کی ہماری بات نہ ہو جائے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جانا، کہ میں بھی کوشش کر رہی ہوں کہ میں ایسی کوئی بات نہ کروں، تو آپ بھی پلیز اس چیز سے ہٹ جائیں کہ آپ بھی نہ بات کریں. تو اس کے بعد ہم نے کچھ کھانے پینے کی ان سے بات شروع کر دی، تو الحمدللہ جیسے یہ بات ہو گئی. تو ہم لوگ پچھلے دنوں جو ورا کا ٹاپک اسلام القلوب میں پڑھ رہے تھے، تو اس میں بھی ہمیں یہی چیز مجھے سمجھ آئی کہ میں بہت وریڈ تھی اس چیز پہ کہ میں نے پتا نہیں صحیح طریقہ استعمال کیا کہ نہیں. تو اس میں یہ چیز ہم نے پڑھی ورا میں، کہ یہ ورا میں ہی آتا ہے کہ اگر ہمارے پاس علم ہے اور ہم پھر بھی خاموش رہیں. تو مجھے اس چیز پہ اتنی تسلی ہوئی کہ شکر الحمدللہ کہ میں نے بہت زیادہ بات نہیں کی، لیکن میں نے نہیں انل منکر کرنے کی کوشش کی اور ان کو یعنی جہنم کی طرف جانے سے یا چگلی کی طرف جانے سے روکا. سو الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چھوٹی سی بات کرنے کی توفیق دی. الحمدللہ، جزاک اللہ خیر آپ سب کے سننے کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا سسٹر ثمینہ، ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت آپ کی شیئرنگ تھی. تو الحمدللہ اس میں ہمارے لیے یہی لیسن ہے نا کہ ہمیں پہنچانا ہے نا، ہمارے ذمہ پہنچانا ہے. جو کچھ بھی ہم سیکھیں تو جو دائی دین ہے وہ خیر خواہ ہوتا ہے نا، کہ وہ دوسروں کی خیر خواہی چاہتا ہے. جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسرے کے لیے. تو سورت نو میں الحمدللہ میں بہت خوبصورت طریقے ملتے ہیں کہ ہمیں ان کو سنسیریٹی کے ساتھ ہم صرف اور صرف ایک اللہ کریں ہے نا، اور دوسرا یہ کہ پھر ہم ان کے لیے دعا بھی کریں ہے نا، جن کو ہم بلا رہے ہیں ان کے لیے ہم دعا بھی کریں، وہ بھی بہت اہم ہے. اور بس یہ کہ اچھی بات بتا دینا، یہ نہیں کہ ابھی جس طرح آج کل کا کلچر بن گیا کہ ریلیجن از پرسنل، یو نو پرسنل میٹر. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دائی دین اگر کسی کو، اگر ہم کسی کے لیے اچھا چاہتے ہیں جو اپنے لیے چاہتے ہیں، ہم دوسروں کے لیے نہ یہ کہہ کے چپ کر جائیں کہ یہ پرسنل میٹر ہے نا، تو وہ تو پھر ورا کے خلاف ہے نا. ہے نا، ہم نے پڑھا تھا وہی بات کہ عالم جو ہے اس کو پھر اس کی خاموش رہنا وہ گناہ میں آ جاتا ہے نا، کہ اس کو بولنا چاہیے، وہ ورا نہیں ہے اس کا خاموش رہنا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے بنائے کہ ہم دوسروں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کریں اور دوسروں کو بھی اس کی طرف بلائیں نا. اللهم اجعلنا من الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین. تو اب اس طرح ہے کہ ہم اپنا اور کوئی نہیں آپ میں سے شیئرنگ کرنے کے لیے، تو ہم اپنا خلاصہ قرآن کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. آج ہم سورہ اپنا پارہ نمبر 29 کا روپ، تھرڈ روپ اس کا کریں گے سٹارٹ، سورۃ الجن. ٹھیک ہے، سٹارٹ کرتے ہیں، آپ لوگ نوٹس لیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. خلاصہ قرآن کے سلسلے میں ہم 29 پارے کا تیسرا رب دیکھیں گے، سورت جن کے آغاز سے. سورت جن کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنی ضروری ہے. سورت کا نام سن کے ہی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اس میں جنوں کی سٹوریز ہیں، جنوں کے حالات ہوں گے، جین سٹوریز. لیکن آپ دیکھیں گے کہ پوری سورت میں جنوں کی بات جو ہوئی ہے وہ انذار اور تبلیغ کے ناطے سے ہوئی ہے، کہ کس طرح سے اللہ سبحان تعالیٰ نے ان کو اللہ کے نبی کی زبان سے قرآن سنوایا اور انہوں نے سننے کو ایک موقع سمجھا، غنیمت جانا، اور اس کو سنتے ہی وہ اپنی قوم کی طرف چل پڑے. معروف روایت موجود ہے صحیح بخاری کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے اور اس کو سن کر جنوں نے جا کے پڑھا. اب کب پڑھا، کیا ہوا، اس وقت ہماری اس میں اتنی زیادہ بات کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو مقصد ہے وہ دیکھنا ہے، اور خاص طور پہ آپ کے کورس کے ناطے سے کہ جب آپ ایک قرآن کو اتنے تپاک سے ایک سے دو بار سن چکے تو کیا اب آپ کے اندر بھی یہ تڑپ ہوئی ہے کہ ہم دوسروں کو سنائیں، دوسروں کے سنانے میں مددگار ہوں. اس سارے تھیم کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سورت کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. اے نبی، کہو میری طرح وہی بھیجی گئی کہ جنوں کے گروہ نے غور سے سنا. نوٹ کیجئے، ہدایت کا نقطۂ آغاز قرآن پاک کو غور سے سننا ہے. صرف سننا نہیں، آپ کوئی کیسٹ چلا دیں اور چلتے پھرتے کام کرتے رہے، کئی باتیں تو آپ کو یاد ہی نہیں آئیں گی کہ یہ آئی تھی. ہمیشہ وہاں بندہ رکتا ہے جہاں اس سے اپنے متعلق کوئی بات ہوتی ہے. تو غور سے سننے کے بعد ہی ہدایت ملتی ہے، اور غور سے سنے بغیر تو انسان کے کانوں پہ صرف ایک بوجھ ہی لگا ہوتا ہے. پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، سنتے ہی فوراً جا کے داعی دین بن گئے. ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے. اس ایک جملے کو غور کیجیے، سنتے ہی مبلغ بن گئے، کوئی کورسز نہیں کیے، کوئی پانچ چھ علوم نہیں پڑھے. دوسری بات ہے کہ عجیب قرآن. ادھر سے ایک بات سمجھ لیجیے چھوٹی سی، شروع شروع میں جب قرآن سنا جاتا ہے تو قرآن کا صوتی حسن خوبصورت لگتا ہے. شروع میں عجب ہے، آپ دیکھیں گے کہ آگے جا کے اس کا نام بدل جائے گا. کیا پتہ چلا کہ شروع میں انسان کو قرآن بڑے خوبصورت اور مٹھاس والے طریقے سے سنانا چاہیے، پھر پہلی دفعہ سننے کے بعد راہ راست کی طرف یہ دل رشتی، بعد میں رشت کا خیال ہے. تو یاد رکھیے، جو چیز کانوں کو اچھی لگتی ہے نا، اسی کو ماننے کو دل جاتا ہے. بعض دفعہ ہم اپنی سخت اور اونچی آوازوں کے ساتھ قرآن عجبا نہیں رہنے دیتے، پھر کہتے ہیں لوگ ہدایت والے نہیں آتے. تو ہدایت کوئی بعد میں لے گا، پہلے اس کتاب کا ظاہری حسن آپ کی زبان سے سنے گا. قرآن کا مقصد نزول پہلی ہی بار میں سمجھ گئے کہ ہدایت کی رہنمائی. ان کو کیوں خیال نہیں آیا کہ ہم نے قرآن سنا ہے، آؤ اس کا وظیفہ کرتے ہیں، اس کی تسبیح پڑھتے ہیں، اس کو اتنے لوگوں کو ملا کے پڑھتے ہیں. یہ فطرت کی پکار تھی، اور اب ہم اس پر ایمان بھی لے آئے اور قرآن کا جو بنیادی نقطہ ہے لا الہ الا اللہ اس کو مان گئے کہ اب ہم کبھی شرک نہیں کریں گے. اللہ کرے کہ جس طرح جنہوں نے قرآن کو سنا ہم بھی اسی طرح سن کے یہ سارے نتائج اخذ کرنے والے بن جائیں. ہم مسلمان تو کبھی بھی پہلی دفعہ سن کر اتنے مختلف نتیجے نہیں لاتے، بلکہ ساتھ ہی ان کے دل میں قرآن کو سنتے ہی رغبت آئی، رب کی بڑائی کا پتہ چلا کہ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ اور عرفا ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا، اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے رہتے ہیں، اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا، اور یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا. یہاں دیکھیے، توحید کے ساتھ ساتھ اب ان کا رسالت کا نقطہ بھی ٹھیک ہو رہا ہے. اس دور میں جو جنات کے اندر خرابیاں تھی، ہو سکتا ہے کہ کچھ عیسائی جنات بھی ہوں کہ جن کا عقیدہ حضرت عیسیٰ کو بیٹا سمجھنے کا ہو، انہوں نے اس کا بھی رد کر دیا اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ رسول جو آتے ہیں وہ ہدایت کے لیے آتے ہیں. اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ تو پہرے داروں سے پٹا ہوا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے. اور یہ کہ پہلے ہم سنگن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے. اور یہ کہ میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا زمین والوں کے ساتھ کسی کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا، یا انکار اب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے. یہاں سے بھی دیکھیں کہ جنات نے قرآن کی اوتھینٹیسٹی کو بھی ویریفائی کر دیا کہ اب آسمان پر اتنے پہرے جو لگے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خاص آرڈر آ رہا ہے. ایک ایک لفظ سے بات دیکھیے کہ اللہ نے جنوں کی بات کے ساتھ ہمیں کتنا سبق دے دیا. اور یاد رکھیے کہ جنات بھی انسانوں کی طرح مکلف ہے. قرآن جس طرح ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اس طرح ان کے لیے بھی ہے. شاید جنوں میں بھی کچھ لوگوں نے قرآن کو بس برکت کی کتاب سمجھا اور وظائف کی کتاب سمجھا ہو، لیکن یہ سمجھدار جن لگتے ہیں کہ جو ہر چیز کو اچھے طریقے سے لے رہے ہیں. پھر ساتھ ہی بتا دیا وَنَّ مِنَّ الصَّالِحُونَ وَمِنَّ دُونَ ذَلِكَ كُنَّ طَرَائِقَ قِدَدًا، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ اس سے بھی مختلف ہیں، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جنوں میں بھی عقیدے ہیں اور نماز روزے یا عقائد کے اعتبار سے ان میں مختلف سوچے ہیں. اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں، نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں. اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے. اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا، اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا کوئی خوف نہ ہوگا. آخرت کا عقیدہ دیکھ لیجیے جنات کا کتنا درست ہو گیا. اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم یعنی اللہ کی اطاعت گزار ہیں اور کچھ حد سے منحرف ہیں، تو جنہوں نے اسلام یعنی اطاعت کا راستہ اختیار کر لیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. گویا کہ آپ دیکھیے، صرف ایک ٹاک سے جنات کو جینے مرنے، مرنے کے بعد نیکیوں کے بدلے گناہوں کے معاملات سب کا بدلہ پتہ چل گیا. ان کو پتہ چل گیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی نیکیاں کرتا جائے اور آخرت میں جہنم مل جائے، اور کوئی صرف من موجیاں کرتا جائے اور بعد میں لوگ اس کے لیے قرآن پڑھتے رہیں اور اس کو جنت مل جائے. یہ سب چیزیں قرآن کے اندر بہت واضح بیان ہوتی ہیں، جو جنات کی ان باتوں سے ہمیں ایک خلاصے کے طور پہ ملتی ہیں. اور اے نبی کہو مجھ پر وحی یہ بھی کی گئی, مجھ پر یہ وحی بھی کی گئی کہ لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم ان کو خوب سیراب کرتے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں, اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا. اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں تو ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. یہاں سے دیکھیے کہ دین کی روح بتا دی, فرقہ واریت کے لیے نہیں, دنیاوی باتوں کے لیے نہیں, فن فیئر کے لیے نہیں, میلوں ٹھیلوں کے لیے نہیں, بلکہ مسجدیں وہ ہیں جہاں جا کے رب یاد آئے. کسی کے گھر جائیں اور وہاں وہ شخص خود نہ ہو تو ہمارا دل نہیں لگتا. اسی طرح جب لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں اور ان کو روحانیت اور اسپرچویلٹی نہیں ملتی, اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہونے والی باتوں سے زیادہ لوگوں سے کٹنے والی باتیں ملتی ہیں, تو لوگوں کو پھر مسجد میں جا کر بھی فائدہ نہیں ہوتا. اور مسجد سے مراد عبادت گاہیں ہیں, ہر طرح کی مسجد, ہر طرح کی عبادت گاہ. اور اس پہ یاد رکھیے کہ زمین پوری کی پوری عبادت گاہ ہے, اللہ کی کس زمین پر کہیں بھی شرک نہ کیا جائے. ادھر اس سے یہ بھی مراد لی جاتی ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے لیے پوری جگہ عبادت کی جگہ اور طہارت کا ذریعہ بنا دی گئی, حتیٰ کہ یہاں تک کہتا ہے کہ مساجد سے مراد وہ عذاب بھی ہیں جن پر آدمی سجدہ کرتا ہے, ہاتھ, گھٹنے, قدم اور پیشانی. تو گویا کہ یہ عذاب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں, ان پر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدے کرنے کا کوئی ظلم نہ کرو. اگر اس کو دیکھ لیں تو اس سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے خوبصورت طریقے سے شرک پرستی کی جڑ کٹ گئی. اور ایک اور دیکھیے گا اس میں عقیدہ, اور اے نبی کہو مجھ پر وہ وحی کی گئی کہ لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں, اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا. اور یہ کہ مسجد اللہ کے لیے, بس ان میں سے کسی کو اللہ کے ساتھ نہ پکارو. اور یہ کہ اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا, یہاں اللہ کا بندہ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے. کس طرح ٹوٹ پڑنے کے لیے؟ یا تو کہتے ہیں شوق کے مارے محبت کے ساتھ, اور یا یہ ہے کہ جو ابتدائی دنوں میں مکہ میں آپ کے اوپر ظلم و ستم تھا اس کی اس طرف اشارہ ہے. ایک اور چیز اس میں غور طلب ہے, اللہ استقام علی الطریقۃ لسقیناہما عن غدقا, کہ لوگ اگر دین پر عمل کریں گے تو اللہ ان کو میٹھا پانی پلائے گا. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین پہ عمل کرنے سے دنیا گھٹتی نہیں ہے بلکہ اللہ دنیا زیادہ دے دیتا ہے. قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا, اے نبی کہو کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. کہو میں تم لوگوں کے لیے کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ بھلائی کا. کہو مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی بچا نہیں سکتا, اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں. میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں. اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے, اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہاں دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لمیٹیشن کی طرف اشارہ ہے کہ آپ ہر کام نہیں کر سکتے, نفع نقصان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. یہ لوگ اپنی روش سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور اور کس کا گروہ یا جتھا تعداد میں کم ہے. کہو میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے. وہ عالم الغیب ہے, اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جس سے اس نے غیب کا علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو, تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے, اور وہ ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہے, اور ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے. کیا پتہ چلا کہ گناہوں اور نیکیوں کو کر کے تم تو بھول جاتے ہو, اللہ ہر چیز کو لکھتا ہے, ہر چیز اس کے پاس ریٹرن ڈاکیومنٹیشن کی صورت میں موجود ہے. اس کا تو زبانی علم بھی بہت ہے لیکن تمہیں دکھانے کے لیے کل تمہارے نام اعمال تمہارے سامنے کھول دے گا کیا ہو, دیکھو تم نے کیا کیا ہے, میرے فرشتوں نے تمہارا ایک ایک جملہ ایک ایک بات لکھ لی ہے, تو لہٰذا زندگی کو کیئرفل ہو کے گزارو. اور یہ جو آخری بات ہے, انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے, تو اس کے تین معنی ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ رسول یہ جان لے کہ فرشتوں نے اس کو اللہ تعالیٰ کے پیغامات ٹھیک پہنچا دیے, کچھ چھپایا نہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ جان لے کہ فرشتوں نے اپنے رب کے پیغامات اس کے رسول تک صحیح پہنچا دیے. اور تیسرا اس سے اگلا سلسلہ کہ رسولوں نے اللہ کے بندوں تک رب کے پیغامات ٹھیک ٹھیک پہنچا دیے. سبھی معنی ایک ہی لگتے ہیں لیکن دیکھا جائے تو قرآن کتنے پروٹوکول کے ساتھ اترا, کتنی حفاظت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پہنچایا. تو یہ تھی سورت جن. نہ تو اس میں فیری ٹیل والا کوئی انداز آپ کو دیکھ رہا ہے, نہ اس میں کوئی ایسی کہانی ہے کہ جس کو پڑھ کر ایک انسان فکشن سمجھے. تو یاد رکھیے کہ بچوں کو کبھی جھوٹی سچی جنوں کی کہانیاں نہ سنائیں, سنانی ہے تو سورت جن سنا کر اس میں سے عمل کے نقطے دے دیں. اگلی سورت ہے مزمل، پہلا ہلا سورت کے اندر مزمل ہے۔ اس سورت کے اندر دو رکوع ہیں اور دونوں کا انداز بالکل دو مختلف زمانوں کا ہے۔ پہلے رکوع کو پڑھیں گے تو صاف لگے گا کہ مکی سورت ہے، مکی دور میں نازل ہوا اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار راتوں کو اٹھنے کی عبادت کی اور نبوت کے کام کو جو آپ پر ڈالا جا رہا ہے اس کی ذمہ داری کا احساس دلایا جا رہا ہے۔ پھر اس میں نماز تہجد میں کمی اور بیشی کا تذکرہ ہے، قرآن کے پاک کے پڑھنے کا حصے کی بات ہے۔ پھر تیسری چیز اس میں آپ دیکھیے کہ صبر کی تلقین ہے کہ جب لوگ مخالفت کریں تو صبر کرو، اس سے بھی لگتا ہے کہ یہ مکہ کی بات ہے۔ جبکہ دوسرے رکوع کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا انداز مدنی رکوع کا ہے، کیونکہ اس میں قتال فی سبیل اللہ کا ذکر ہے، مکہ میں تو ایسی بات نہیں تھی۔ رہ گئی بات زکوٰۃ، تو اس سے مراد تزکیہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن صورت بہت خوبصورت ہے۔ دعوت اللہ کے راستے میں ایک بندے کو کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، پارے کے تھیم کے ساتھ دیکھ لیجئے تو دائی دین کے اپنے عمل کی اپنی راتیں کیسی ہیں۔ سورت مزمل میں قیام فی اللیل کی بات ہے، راتوں کو اٹھو، اور سورت مدثر میں قیام فی النہار کی بات ہے کہ اب دن میں انتظار کرو۔ تو ان کو ہم پارے کے تھیم کے ساتھ جوڑ کے بھی دیکھیں تو بڑی خوبصورت سورت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم الليل الا قلیلا نصفه و انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، یعنی پوری رات نہیں۔ ہمارے ہاں جو شبینے کا تصور ہے وہ اس آیت کے خلاف ہے، آدھی رات چاہے اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا لو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں، در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو، وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، بس اسی کو اپنا وکیل بنا لو، اور جو باتیں لوگ بنا رہے ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔ کتنا خوبصورت تسلسل ہے اگر آپ ان آیتوں کو دیکھیں۔ رات کو کھڑا ہونا اللہ سے پیار کی علامت ہے، اخلاص کی علامت ہے۔ کچھ رات سو جاؤ، کچھ آرام کرو، یہ اللہ کے پیار کی بات ہے کہ اگلے دن کے کام نہ متاثر ہو جائیں۔ تو مومن کا تو سونا بھی عبادت ہے، اگر یہ سوچ کے سوئے کہ کل کام کرنے ہیں، فریش ہونے کے لیے تھوڑی دیر سونا، یہ بھی عبادت ہے۔ پھر اس میں ایک اور چیز بھی ملتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ قرآن کو پڑھتے وقت ترتیل اختیار کرو، آہستہ آہستہ ایک ایک لفظ زبان سے ادا کرو، ٹھہرو، غور کرو، سوچو اس کا مفہوم کیا ہے، اس کے مضامین میں میسج کیا ہے۔ کہ اللہ کی ذات اور صفات کا ذکر ہے تو اس کی عظمت اور حیبت دل پر طاری ہو، اگر اس کی رحمت کا ذکر ہے تو دل جذبات تشکر سے لبریز ہو جائے، کبھی اس کے غضب اور اس کے عذاب کا ذکر ہے تو دل پر اس کا خوف ہو، کہیں کسی چیز کا حکم ہے، کسی چیز سے منع کیا گیا تو سمجھا جائے کہ کس چیز کا حکم ہے اور کس چیز سے منع کیا گیا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ قرأت صرف الفاظ کو زبان سے ادا کرنے کا نام نہیں، بلکہ غور و فکر اور تدبر کے ساتھ پڑھنے کا نام ہے۔ اللہ کے نبی الفاظ کو کھینچتے تھے، کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے تو رحمان اور رحیم کو مت کے ساتھ کھینچتے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ ام سلمہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہر آیت کو الگ الگ پڑھتے اور ہر آیت پر ٹھہرتے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہاں سے نماز میں قرأت کا انداز بھی ملتا ہے۔ بعض دفعہ کچھ امام حضرات اتنی تیز قرأت کرتے ہیں تراویح میں یا نمازوں میں کہ پیچھے والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ پھر اس طرح بعض دفعہ اللہ کے نبی کا ایک ایک آیت پہ رات پوری کھڑے ہو کے پڑھنا بھی ملتا ہے، تو پتہ کیا چلتا ہے کہ جب قرآن سمجھ آتا ہے تو پھر ایک انسان واقعی غور و فکر کرتا ہے۔ اور ایک اور چیز اس حصے سے پتہ چلی کہ دن کو تبلیغ کے کام وہی کر سکے گا جو راتوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ راز و نیاز کر چکا ہوگا۔ سکون اور اطمینان ملے گا مومن کی روح کو جب رات کو اللہ کے ساتھ بات کرے گا۔ ہم سب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد کا عادی کر دے، ہماری راتیں زندہ ہو جائیں اور ہم سوکھی لکڑیوں کی طرح سو سو کے پوری رات نہ اٹھا دیں۔ پھر جب صبح قرآن اٹھتا ہے پڑھتا ہے تو اس میں پھر زبان کھلتی ہے۔ اللہ کے نبی پر جب وحی اترتی تھی آپ کی پیشانی سے پسینہ ٹپکتا تھا، یہ چھوٹا کلام تھوڑی ہے۔ آپ کی اونٹنی اپنا سینہ زمین پر ٹکا دیتی تھی جب تک وحی کا سلسلہ رک نہ جاتا، حرکت نہیں کرتی تھی۔ تو آج کیوں ہم سے قرآن نہیں پڑھا جا رہا، کیوں کام پورے نہیں ہمارے ہوتے؟ شاید اس کی وجہ ہمارے سونے اور جاگنے کی وجہ بھی ہے۔ اور اسی طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملے کو مزید بہتر کر سکتے ہیں قرآن کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک اور بات بتاتا ہے، ان ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ ہم نے آپ کی طرف تم لوگوں کے پاس، اب اس میں مراد مجھے آپ سے زیادہ مکہ والوں کو اور اس دور کے لوگوں کو کہا گیا، لیکن دیکھا جائے تو سارے ہی اس میں آتے ہیں، کہا کہ تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول گواہ بنا کر بھیجا جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا، پھر دیکھ لو جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا، اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن سے کیسے بچ جاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا، اور اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے، یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کرے، جس کا دل چاہے، چوائس دی گئی ہے نہیں، دل سب کا چاہنا چاہیے، مومن ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، پتہ کیا چلا یہ اس قرآن کو نصیحت کی کتاب سمجھو، ایسی نہ سمجھو کہ جس کو دیکھ کر پڑھ کر بس صرف گنتے ہی رہو، اے نبی تمہارا رب جانتا ہے تم کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی ایک تہائی رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے، اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، بس اس نے تم پر مہربانی فرمائی، فقر ما تیسر من القرآن، اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو، اس سے معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض ہوں گے اور کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں اور کچھ اور لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، بس جتنا قرآن بآسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، وہی زیادہ بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے، اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، اللہ بے شک بڑا غفور الرحیم ہے۔ اس حصے میں بہت خوبصورت باتیں ہمارے لیے عمل کی نکلتی ہیں، پہلی بات یہ کہ جب اکیلے عبادت کریں جتنی مرضی لمبی کریں نفل عبادت، لیکن دوسروں کے ساتھ ہوں تو تھوڑی سی رعایت کی جائے، ہر طرح کے لوگ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی کھڑا ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی سارے دن کا تھکا ہوا ہے، کسی نے اگلے دن کام پہ جانا ہے۔ پھر اسی طرح اس میں ایک اور چیز پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ صرف رات کی عبادت نہیں بلکہ دن کا جہاد بھی ہے، صحابہ ایسے ہی تھے، فرسان بن نہار و رحمان فی اللیل، راتوں کو اللہ کے آگے کھڑے ہونے لے راہب تھے اور دن کو شخص سوار بن جاتے تھے، گھوڑوں پہ سوار ہوتے تھے۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے، ہم دن میں نیکیاں کر لے تو رات پڑے رہتے ہیں، رات کبھی عبادت کا موقع مل بھی جائے تو دن ہماری آنکھیں نہیں کھلتی، کیا کریں جی رات تہجد پڑھ لی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھے طریقے سے کام کریں اور ہماری راتیں ٹھیک ہو جائیں گی، ہمارے دن خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ کے راستے کے کام اور اللہ کے راستے میں رزق حلال کمانا، یہ جو ہے یہ جہاد فی سبیل اللہ کے ضمن میں آتا ہے۔ حضرت عمر نے ایک بار فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے بعد اگر کسی حالت میں جان دینا مجھے زیادہ محبوب ہے تو وہ یہ حالت ہے کہ میں اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے کسی پہاڑی درے سے گزر رہا ہوں اور وہاں مجھ کو موت آ جائے۔ پھر انہوں نے اس کے بعد یہی آیت پڑھی۔ تو جو رزق حلال کمانے کے لیے مرد اور دھوپ کرتے ہیں وہ بھی خوش قسمت ہیں، اگر اس میں وہ اللہ کی حدوں کو صحیح رکھے تو انشاءاللہ اس میں بھی ان کو فائدہ ہوگا۔ اور آخری بات کہ جو اپنے لیے آگے بھیجو گے وہ تمہارے ہی فائدے کا ہے۔ دیکھا جائے تو ہم دوسروں کے فائدے کے لیے دنیا بناتے رہتے ہیں ان کی، بعض دفعہ اپنی آخرت خراب کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ساری زندگی بندہ کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال، لیکن اس کے مال میں جو کھا لیا، جو پی لیا اور جو اپنے ہاتھوں سے آگے بھیج دیا، باقی سب ورثہ کے۔ ہم خود سوچیں کہ ہم ورثہ کا مال زیادہ پسند کرتے ہیں۔ آپ نے کہا تمہیں کوئی ایسا ہے جس کو وارثوں کا مال زیادہ پسند ہو؟ کا نہیں۔ تو کہا اے نمو ماں تقولن، سوچ لو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ کہا جی اللہ کے نبی ہمارا یہی حال ہے۔ تو کہا پھر یہ جو سنبھال رہے ہو یہ تمہارا تھوڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دل کی گہرائی کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے مال کی محبت نکال دے اور ہمیں نیکیوں کی محبت ڈال دے، اور یہ نیکیاں کرنا کرانا ہمارے لیے اتنا آسان ہو جائے جس طرح لوگوں کے لیے دنیا کا مال کمانا اور اس کو خرچ کرنا۔ اگلی سورت سورت مدثر، مدثر مدثر سے ہے اور مزمل زمل زملونی زمل دونوں چادروں کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو اللہ کے نبی چادر اوڑے ہوئے تھے، اور دسرونی اور زملونی کے الفاظ بھی آتے ہیں جب پہلی وحی کے بعد اب گھر آئے تھے، اور کہتے ہیں کہ جب صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر اوڑے ہوئے تھے اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ یہ سورت بھی بہت خوبصورت صورت ہے دعوت اللہ کے راستے کی، وہاں قیام فی اللیل تھا تو جہاں قیام فی النہار ہے۔ ابتدائی دور کی صورتیں، جب اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا اٹھیے اقرا بسم ربک الذی کی آیتوں میں، اس کے بعد کچھ عرصہ وحی نہ آئی اور اس کے بعد جب آئی تو سورہ مدثر کی نایات سے ہوئی، اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ختیجہ اس وقت اللہ کے نبی کے پاس تھی جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلیاں دے رہا ہے کہ اب آپ کے سونے کے دن گئے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فتأخر، اے اوڑ لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھو اور خبردار کرو، اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو، اور گندگی سے دور رہو، اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو. ایسے لگتا ہے کہ ایک خوبصورت پیکج دیا گیا دعوت اللہ کا کام کرنے والوں کو، چاہے وہ ٹیچر ہے یا ہیلپر ہے یا کوئی بھی ہے. جب تک ہم اپنے کردار کو اس طرح خوبصورت نہیں رکھیں گے، دین کا کام نہیں کر سکتے. دامن پہ لگے ہوئے دھبوں کو دور کرنا ہے، اور اسی طرح سے ہر طرح کی گندگی، ظاہری، جسمانی، روحانی دور کرنی ہے. رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اپنی بڑائیاں نہ کرو، اپنے اداروں، اپنے اسکولوں کے نام، اپنے استادوں کے ناموں کو ہائی لائٹ کر کے شہرت حاصل نہ کرو، بلکہ رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اللہ تمہارے نام کو بھی بڑا کر دے گا. کپڑے پاک رکھنے کو بھی دیکھ لیجئے، اور دین کے نام پہ آج جو معیار ہے لوگوں کے ذہنوں میں اس کو بھی دیکھ لیجئے، کس طرح سے لوگ اپنے آپ کو بالکل دنیا سے کٹا ہوا اور بالکل حواس باختہ دکھا کر نیک سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت زیادہ ادا اور دکھاوے کی تو اجازت بھی نہیں ہے، اور نیک بندے کو تو اچھا بھی نہیں لگتا کہ وہ ادا کے ساتھ پہنے اٹھلاتا ہوا اپنے آپ کو دکھائے، لیکن تحدیث نعمت پر اللہ کی نعمت کو ظاہر کرنے کے لیے تو انسان اپنے آپ کو رکھے. پھر گندگی سے دور رہنے سے مراد اخلاق کی گندگی، کردار کی گندگی، سوچ کی گندگی، زبان کی گندگی. دامن پہ لگے ہوئے دھبوں سے بچنا ہے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے لوگ تم پہ انگلیاں اٹھائیں. لوگ تو پہلے بھی اٹھاتے ہیں اور بھی اٹھائیں گے، تم اپنے آپ کو بچا کے رکھو. پھر احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کو، کیا مطلب ہے؟ اس لیے نہ کام کرو نیکی کا کہ تمہیں لوگ اب اس کے بدلے میں تحفے دیں، تمہیں سلامے کریں، تمہیں پیسے دیں. نہیں، اللہ کا احسان سمجھتے ہوئے اس کام کو کرو، نہ کہ لوگوں پر احسان ڈالو، اور رب کی خاطر صبر کرو. اس راستے میں جہاں مشکل آئے چیخو نہیں، چلاؤ نہیں، لوگوں کو نہیں سناؤ، شوہر بیوی کو تنگ نہیں کرو، اللہ کو سناؤ. اور دیکھیے، یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا گیا، یا یہ رسول اور نبی نہیں کہا گیا، کیونکہ یہ پیار کا انداز ہے. اٹھو وہ سونے والے، اٹھ جاؤ. کتنا اچھا لگتا ہے سوتے بندے کو جب آپ اس کو اتنے پیار سے کریں گے. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زبان کی مٹھاس دے دے. پھر اس کے بعد فرمایا، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، اچھا جب سور میں پھونک ماری جائے گی وہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا، کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا. چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، بہت سا مال اس کو دیا اور اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے، اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی، پھر وہ تمہ رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں. ہرگز نہیں، وہ ہماری آیتوں سے انعد رکھتا ہے، میں تو اسے عنقریب کٹھن چڑھائی پر چڑھاؤں گا. اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی، تو خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی، ہاں اللہ کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی. ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ، ایک موقع پہ اس نے اس طرح کے ایکشنز بنائے تھے. پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا، پھر پلٹا اور تکبر کیا، آخر کار بول اٹھا، ان ھذا الا سحر یوسر، یہ تو ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ تو ایک انسانی کلام ہے. سوسلی ہی سکر بما ادراک ما سقر، عن قریب میں سے دوزخ میں جھونک دوں گا، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دوزخ، نہ باقی رکھے نہ چھوڑے، کھال جھلس دینے والی. 19 کارکن اس پر مقرر ہیں، ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں، اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے، تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے، اور اہل کتاب مومنین کسی شک میں نہ رہیں، اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے. اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو. ہرگز نہیں. کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انھا لاحد الکبر، قسم ہے چاند کی اور رات کی جبکہ وہ پلٹتی ہے، اور صبح کی جبکہ وہ روشن ہوتی ہے، یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے. انسانوں کے لیے ڈراوا، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے. ساری باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے کسب کے بدلے رہن ہے. ہاں مگر اللہ اصحاب الیمین، مگر دائیں بازو والے. کون ہے وہ جو جنتوں میں ہوں گے؟ وہ مجرموں سے پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، قالوا لم نک من المصلین، تمہیں کون سی چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے، اور روزے جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا۔ اس وقت سفارش کرنے والوں کی کوئی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے کہ ان آیات میں کتنے خوبصورت تسلسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گائیڈ لائن دے دی کہ جب بھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نیکی کے کام کا موقع دے گا تو اس کے سامنے کتنا خوبصورت نقطہ ہے آخرت کا کہ لوگوں کو اس کی فکر لگا دو۔ بہت سارے کام آسان ہو جاتے ہیں جب ایک انسان لوگوں کے اندر یہ سوچ پیدا کر دیتا ہے کہ تم نے مرنا ہے، تمہیں جانا ہے، بے لوس ہو کر تین کا کام کرتے جاؤ، جو راستے میں کام آئے کر دو، اس کے بعد نتائج اللہ پہ چھوڑ دو۔ آپ دیکھتے کہ آخری صورتوں میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک بے نیازی کا انداز ہے، بس ٹھیک ہے، ہو گیا، جیسے بھی کرنا ہے کر لو۔ اور اس کے بیچ میں آپ دیکھیں ولید بن مغیرہ کو ایک کردار بنا کر پیش کیا، 10-12 لڑکے بیٹے تھے، خالد بن ولید کا باپ تھا، بیٹا کتنا معروف ہوا نیکی میں، اور باپ کے اللہ نے ایکشنز تک قرآن میں لکھ دیے۔ بیٹوں اور دولت کی رغبت رکھنا اچھی بات ہے، لیکن ایسی اولاد جو بندے کو مزور کر دے، ایسا رزق جو اللہ کے آگے لے جائے، یہ درست بات نہیں ہے۔ فخر کی چیز بیٹے نہیں ہیں، نیکیاں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہنم میں جانے والوں سے پوچھو کون چیز جہنم میں لے گئی، اس کو ہائی لائٹ کر لیں۔ پہلی چیز جس کا ذکر ہوا، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آپ سوچیے کہ کتنی بڑی دلیل ہے نا نماز نہ پڑھنے والے کے جہنمی ہونے کی۔ لیکن آج جب ہم دنیا کے کاموں میں پڑھتے، ہم کہتے ہیں نماز کا ٹائم ہی نہیں ملتا، کیا کریں، وقت ہی نہیں ہے، دن چھوٹے ہیں، راتیں ایسی ہیں، کام بہت ہے، ٹریفک کا ٹائم ہے۔ اتنی ادا سے ہم کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ کل اللہ کو بھی ہم یہی ادائیں دکھا دیں گے کہ اللہ بس ہم نے جو کہنا تھا کر لیا اور جو ہونا تھا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو فکر لگا دے اپنی، اور ہم حقیقت میں اپنی غفلت سے نکل کر دوسری طرف آ جائیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو کیا ہو گیا، فما لهم عن تذکرۃ موردین کانہم عمر مستنفرا فرت من قصورا بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرا۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، گویا یہ جنگلی گدے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں، بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں، ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کر لے، اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقویٰ کیا جائے، اور وہ اس کا بھی اہل ہے کہ تقویٰ کرنے والوں کو بخش دے۔ آپ کو لگتا ہے لوگ قرآن سے بھاگتے ہیں؟ اچھے بھلے بات کر رہے ہوں گے، آپ قرآن کی بات شروع کریں فوراً کھڑی دیکھیں گے، بس نکل رہی ہے، اب جانا ہے، اب وہ کرنا۔ کیسے اللہ نے جنگلی گدوں سے ان کو نسبت دی؟ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم قرآن سے بھاگنے والے نہیں، قرآن کی طرف بھاگنے والے بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے۔ جتنی زیادہ اپنی اصلاح کریں گے، اتنا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم دوسروں سے بے نیاز ہوتے ہوئے اپنے آپ کو بہتر کریں گے۔ یہاں پہ ہمارا رخ پورا ہوتا ہے۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج کا ہمارا خلاصہ ہے قرآن کا کمپلیٹ ہوا، اور بہت ہی خوبصورت صورتیں تھیں تینوں، ہے نا؟ کیا سیکھا آپ نے؟ اگر آپ کو کہیں کہ آج کے لیے اپنے لیسن میں سے اپنے لیے عمل کی کیا کیا بات لی آپ لوگوں نے؟ بہت ہی خوبصورت ہے نا سورت نور سے بھی وہی کنٹینیوشن تھی کہ دیکھیں کہ جنوں کے گروہ نے جب قرآن کو سنا تو انہوں نے کوئی قرآن کا کورس کیا تھا؟ صرف قرآن کو سنا، اور جا کے اپنی قوم کو انذار شروع کر دیا. صلاح از سو امپورٹنٹ. سبحان اللہ, یہ بھی بہت ہی خوبصورت وہ آیتیں ہیں نا کہ ما سلککم فی سقر, قالوا لم نکن من المصلین. اللہ تعالیٰ بس, اور کتنے پرسنٹ اگر ہم پاپولیشن دیکھیں اپنے اسلامک ملکوں میں کہ کتنے لوگ ہیں جو نماز کو وہ ان کو پتہ ہی نہیں اس کی اہمیت کا, ہے نا. قرآن کو غور اور تدبر سے پڑھنے کا نام قرآن جو ہے غور اور تدبر سے پڑھنا, ٹھیک ہے, ترتیل سے, یہ آپ نے سیکھا الحمدللہ, یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے نا, کہ یہ نہیں کہ بس قرآن پہ قرآن ختم کرتے جاؤ. ہوں اصل بات تو وہ ہے کہ اس کو ہم پہلے پڑھیں بھی ترتیل سے, اس پہ غور و فکر کریں, اس پہ ہم اس کو اپنے لیے نصیحت کی کتاب بنائیں. پڑھنے والے تو بہت ہیں سبحان اللہ, عمل کے لیے سننا اور پھر سمجھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ بس ہمیں ان میں سے بنائے نا کہ قرآن کی طرف بھاگنے والے, اس کو ہماری ساری جو بھاگ دوڑ ہے بس اس کو سیکھنے اور اس کو سکھانے کے لیے ہو. تو چلیں ٹھیک ہے, ہم اپنا ورڈ میننگ کی طرف آ جاتے ہیں, انشاءاللہ آپ لوگ ریڈی ہیں. چلیں انشاءاللہ سورۃ الجن سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, آیہ نمبر 1 میں ہے استماع. سنا, ٹھیک ہے, گڈ. اچھا پھر آیا سنا, ٹھیک ہے, گڈ, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکم. آگے دیکھیں آیا نمبر 4 میں شطط. آیا نمبر 4 شطط, جھوٹ, ٹھیک ہے, جھوٹ سے دور, ٹھیک ہے, جھوٹ, ٹھیک ہے, آپ استماع کا لکھ رہی ہیں, سنا, پھر شطط کا جھوٹ ہو گیا, الحمدللہ. اچھا پھر آگے آ جائیں آیا نمبر 6 میں دیکھیں رحق. آیا نمبر 6 سرکشی, ٹھیک ہے, گڈ, ماشاءاللہ, باقی سب ٹھیک ہے, گڈ, الحمدللہ. آگے دیکھتے ہیں ہم, آ جاتے ہیں شہاب الرصد. آیا نمبر 9 ہے شہاب الرصد. پورا لکھیں دونوں ورڈز کا ان کا, شہاب الرصد, دہکتا انگارہ گھات میں, ٹھیک ہے, گڈ, ماشاء اللہ, باقی سب. آیا نمبر 9 میں تھا شولہ گھاٹ میں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, گڈ, بہکتا انگارا, ٹھیک ہے, گڈ, الحمدللہ. چلیں اب ہم آگے آتے ہیں آیا نمبر 14 میں ہے القاسطون. القاسطون, گمراہ, ٹھیک ہے, گڈ, ٹھیک ہے, گڈ, گمراہ, سب ٹھیک لکھ رہے ہیں ماشاء اللہ. آئے نمبر 16 میں دیکھیں غدق. غدق, ٹھیک ہے, بہت سارا وافر, ٹھیک ہے. اچھا پھر آئے نمبر 22 میں دیکھیں ملتحدہ, جائے پناہ, ٹھیک ہے, پناہ کی جگہ, ٹھیک ہے, گڈ, ملتحدہ, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, نیز گیٹ, ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, سب ٹھیک لکھ رہے ہیں آپ لوگ, بارک اللہ فی. اچھا اب آگے آ جائیں آیا نمبر 27 ہے یس لکو, ٹھیک ہے, ملتحد, اگر آپ سب ٹھیک لکھ رہے ہیں, وہ مقرر کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ مقرر کرتا ہے, وہ چلاتا ہے, ٹھیک ہے, یسلکو، ٹھیک ہے ماشاءاللہ. باقی سب بھی یہی لکھیں گے. وہ دوڑاتا ہے چلاتا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. گڈ، چلے آگے اب آتے ہیں سورۃ المزمل آیا نمبر 5 میں دیکھیں. ناشیات اللیلی، پورا لکھیں اس کا. رات کا اٹھنا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. گڈ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے گڈ، سب ٹھیک لکھ رہے ہیں آپ. رات کا اٹھنا، اچھا آگے دیکھیں آیا نمبر 6 میں، اسی آیا میں دیکھیں. وطعن وطعن، ٹھیک ہے پمال کرنا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ. اوکے آگے دیکھیں آیا نمبر 8 میں، روندنے والا پمال کرنے والا، ٹھیک ہے. آئے نمبر 8 میں دیکھیں تبدیلا، تبدیلا سب سے کٹ کر، ٹھیک ہے تبدل اور پھر تبدیلا، ٹھیک ہے سب سے کٹ کر الگ ہو کر، ٹھیک ہے ماشاء اللہ سب ٹھیک. دیکھیں آئے نمبر 14 میں دیکھیں کسیبم مہیلا، تو ڈفرینٹ ہے پورا دونوں کا لکھیں. کسیبم مہیلا، ریت کے ٹیلے بھر بھرے، ٹھیک ہے مہیلا. ٹھیک ہے باقی بھی دیکھیں. آئی نمبر 14 میں تھا کسیبم مہیلا. تھوڑے سے یہ نیو ورڈز ہیں ہم، تو تھوڑی آپ کو اس کو یاد کرنا پڑے گا انشاءاللہ. ریت کے ٹیلے بھر بھرے سینڈ فیلڈ، ٹھیک ہے کچھ. اوکے آگے آ جاتے ہیں ہم آیا نمبر 17 میں دیکھیں. شیبا شیبن، یہ تو ایزی ہے سب کو کوئکلی آنا چاہیے، ٹھیک ہے بوڑا اولڈ، ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ. آگے دیکھیں آیا نمبر 18 میں منفطرن، منفطرن پھٹ جائے گا، ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ. چلیں آگے الحمدللہ اس طرح سے کوئی نہیں. پھر سورۃ المدثر میں دیکھ لیتے ہیں ہم. اچھا مدثر کا کیا مطلب ہے؟ چادر اوڑھنے والا، اوڑھنے والا، ٹھیک ہے اوڑھنے والا، ٹھیک ہے ماشاء اللہ آپ لوگ ٹھیک لکھ رہے ہیں الحمدللہ. اچھا اس میں دیکھیں آیا نمبر 8 میں دیکھیں الناقور، الناقور ٹھیک ہے سور ٹرمپٹ، ٹھیک ہے ماشاء اللہ سے. اچھا آئی نمبر 14 میں دیکھیں ومحتو، ومحتو تیار کیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے گڈ. پھر آیا نمبر 17 میں دیکھیں سعودا، سعودا چڑھائی، ٹھیک ہے اونچائی، ٹھیک ہے چڑھائی. اچھا بس ایک لاسٹ دیکھ لیتے ہیں ہم آیا نمبر 29 میں دیکھیں لواحتن، لواحتن جھلس دینے والی. ٹھیک ہے, گڈ, ماشاء اللہ. باقی سب بھی لکھیں جلدی سے. گڈ, جلسہ دینے والی. چلیں بس ہم یہیں پہ, ہمارا پھر ٹائم جو ہے وہ پورا ہو گیا اس سیشن کا, اس کو ہم یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. بس تھوڑے سے رہ گئے اس میں جو نیو ورڈز ہیں تھوڑے سے, تو ان کو اچھی طرح سے آپ کر لیں, ہے نا. تھوڑا یاد کرنا پڑتا ہے کیونکہ کچھ ورڈ تو ایسے ہیں نا جو کامن ہیں, تو اس میں کچھ نیو ورڈ ہیں ان صورتوں میں, آخری والے دو جو دو پارے ہیں, تو ان کو ہم اچھی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا. ماشاء اللہ آپ لوگوں کی بہت اچھی پارٹیسپیشن. اچھا کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے. فوزیہ, باقی سب کے لیے آواز ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. چلیں ٹھیک ہے, ہم اس کو پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی حفاظت کرنے والا بنائے. جو بھی ہم علم حاصل کرتے ہیں نا, اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم شیئر کریں, تو ہمارا اور زیادہ وہ ہو جاتا ہے نالج جو ہے نا, اس پہ گریپ ہماری اچھی ہو جاتی ہے نا. تو چلیں ٹھیک ہے, ہم اپنا نیکسٹ سیشن سٹارٹ کرتے ہیں. تجوید کا ہے, آپ صفات کریں اس میں, تو نوٹس لیں اچھے سے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ الحمدللہ. جی ہم لوگ صفات کر رہے تھے, وہیں سے کنٹینیو کرتے. آئی تھنک ہم ہمز کر رہے تھے, اور ہمز کے بھی کچھ لیٹرز رہ گئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف اور تا کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اسپیشل لیٹرز ہیں. اسپیشل ان اے سینس کے ہمز کے باقی تمام, یعنی ہمز کے گروپ میں باقی تمام جتنے بھی لیٹرز آ رہے ہیں, سب کا ویک ریلائنس ہے مخرج کے اوپر. اور ویک ریلائنس کے ساتھ ہمز کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا میجورٹی لیٹرز میں نیچرل ہمز آ رہی ہے, یا آپ کو بہت ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی, نیچرلی ان لیٹرز کے اندر ہمز آ رہی ہوتی ہے, سوائے کچھ لیٹرز کے جنہیں آپ کو تھوڑا سا اٹینشن دینی پڑتی ہے, باقی نیچرل ہمز والے لیٹرز ہیں. لیکن کاف اور تا یہ دو ایسے لیٹرز ہیں جن میں آپ کو زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ وہ لیٹرز ہیں جو کہ اپنے مخرج کے اوپر کمپلیٹلی ریلائی کرتے ہیں. یعنی اور میں نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ ویک کے جو کمپلیٹ ریلائنس کا مطلب ہے وہ یہ کہ ہٹ ان کا اچھا ہوتا ہے. کاف اور تا ایسے لیٹرز ہیں جن کا ہٹ زیادہ بہتر ہوتا ہے, باقی لیٹرز کا ہٹ تھوڑا ویک ہوتا ہے. اوکے, ان لیٹرز میں ہمز کرنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے. اگر ہم کاف کا مخرج دیکھیں تو ڈیپسٹ پارٹ آف ٹنگ اوپر ہارٹ پیلٹ کو ٹچ کرتا ہے, اور اگر ہم تا کا مخرج دیکھیں تو تا میں ٹپ آف ٹنگ گم لائن کو ٹچ کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو ان میں جو ہمز ہے آپ جب حرکہ کے ساتھ بولیں گے تو آپ نے نا ایئر کو بلو کرنا ہے, لیکن اتنے دھیان سے کہ آپ کا ہٹ کمزور نہ ہو. ٹھیک ہے, آپ کا ہٹ ویک نہیں ہونا چاہیے. یعنی کا تا, کیونکہ عموماً اس میں نا ساؤنڈ آتی ہے کھا تھا, تو کھا اور تھا یہ ساؤنڈ ریکوائرڈ نہیں ہے. ان میں ہا کی ایڈیشن آ رہی ہے, یعنی جب آپ بولتے ہیں کھا تو کھا جو ہے اس میں کھا ہا کی ایڈیشن ہے, جبکہ آپ نے ہٹ اچھا کر کے کا کا یہی ساؤنڈ آئے گی, لیکن اس میں ایئر کو ایڈ کرنا ہے. کا کا نہ کھا کا کی کو, اس طرح سے سیم از ودا تھا. اس کو آپ نے تھا تھا کر کے نہیں بولنا. تھا میں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو تھوڑی ہمس اور زیادہ ہمس ایکسپلین کرتے, بٹ ایکچولی ہوتا یہ کہ تھا میں آپ کا ہٹ ویک ہو جاتا ہے. تو تا تا مخرج کو فوکس کریں, شارپ ٹپ گم لائن کے ساتھ اچھی طرح لگے, اور پھر جب پارٹ ہو تو اس کے اندر ایئر بلو ہو رہی ہو. تا تی تو, جیسے آپ بولتے ہیں ورڈ علیکم، تو یہ علیکم کھو نہیں ہونا چاہیے، علیکم کھو کھو، ٹھیک ہے؟ کھو اور کھو یہ دو ڈفرینٹ ساؤنڈ ہیں، تو کھو کی آواز نہیں آئے گی لیکن کھو کھو کی آواز آئے گی. اصل میں آپ اسے جہر سے کیسے چیک کر سکتے ہیں؟ جہر کی اگر آواز آ رہی ہو تو وہ ہوگی علیکم کو، کو جو ساؤنڈ ہے یہ جہر ہے، کو کو نہیں کو کو، ٹھیک ہے؟ ایئر پریشر، ایئر جو ہے وہ باہر کی طرف آئے گی. اسی طرح سے ٹھیک ہے، اس میں ہیڈ اچھا رکھ کے تو آپ ایئر بلو کریں گے. جب یہ لیٹر ساکن ہوتے ہیں یعنی کاف اینڈ فا ساکن ہوتے ہیں تو اس میں ہمز بہت ٹیکنیک کے ساتھ کی جاتی ہے کہ آپ نے پہلے ایک اچھا ہیڈ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایئر کو بلو کرنا ہے، لائک ات، ٹھیک ہے؟ اور اس ہیڈ اور ایئر بلو کے بیچ میں ملی سیکنڈ کا ڈسٹینس ہونا چاہیے تاکہ یہ دونوں چیزیں ڈسٹنکٹ ہوں. اگر آپ یوں بولیں گے نا اکس یا اک، یہ ساؤنڈ اچھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے آتے نا فی شک، تو اگر ہم اسے بولیں گے شک شک، تو یہ والی ساؤنڈ جو ہے یہ اچھی نہیں ہے. اس کے اندر کپل آف ایررز ہیں. نمبر ون، ایک تو آپ کا ہیٹ ویک ہو گیا، شک آپ نے نا اچھا زور سے لگایا نہیں. دوسرا کہ آپ کا جو ٹائم تھا، انشاءاللہ آگے والی سخت جب آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کاف کے اندر ٹائم بھی شارٹیسٹ آ جاتا ہے، تو جو آپ کا ٹائم ہے وہ انکریز ہو گیا. شک کرنے سے آپ کا جو ٹائم ہے لیٹر کا وہ بہت زیادہ بڑھ گیا، تو یہ لیٹر کا ٹائم نہیں بڑھنا چاہیے بلکہ ٹائم بہت یعنی کم ہوگا. تو اس میں آپ کریں گے کیا، شک یہ ہٹ کی آواز ہے، ایک اسٹرانگ ہٹ کی لیٹر، یعنی لیٹر کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کا اسٹرانگ ہٹ ہونا چاہیے. اب اس اسٹرانگ ہٹ کی ساؤنڈ بھی آنی چاہیے، تو جب آپ بولتے ہیں ورڈ جیسے شک تو یہ اسٹرانگ ہٹ ہو گیا، پھر بیچ میں منی سیکنڈ دے کے آپ ہلکے سے ٹائم کے لیے، تھوڑے ٹائم کے لیے ایئر بلو کر دیں، شک شک، یعنی بیچ میں دو ساؤنڈ کے بیچ میں ہلکا سا ڈسٹینس آئے گا، ہلکا سا، بالکل آپ نے اس کو بڑھانا نہیں ہے. تو یہ جو منی سیکنڈ کا ڈسٹینس ہے یہ ان دو ساؤنڈ کو ڈسٹنگ کرے گا، شک، ٹھیک ہے؟ آپ کو فیل ہو رہی ہے یہ ساؤنڈ؟ تو اس کو آپ نے اس طریقے کے ساتھ بولنا ہے. اوکے، سو یہ تو ہمارے ہمس والے لیٹرز تھے، فحسہ شخص سکت، فحسہ شین خو صاد سین کاف تھا. اس کے بعد اب ہم آ جائیں گے جہر والے لیٹرز کے اوپر. جہر کا ایس سچ کوئی مخفف نہیں ہے، یعنی آپ اس کو کس سے یاد رکھیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ادر دین آل دیز لیٹرز، یعنی فحسہ شخص سکت، ان 10 لیٹرز کے علاوہ کتنے لیٹرز اور ہیں جن میں جہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ باقی تمام لیٹرز میں جہر ہوتی ہے، تو باقی کتنے لیٹرز اور ہیں؟ 18. گڈ، تو 18 لیٹرز جو ہیں وہ جہر کے ساتھ پروناؤنس ہوں گے، یعنی ان میں جو ایئر ہے وہ باہر کی طرف نہیں آئے گی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پوائنٹ، مخرج کے پوائنٹ پہ آپ اسے روک لیتے ہیں یا اس کو تھوڑا اندر کی طرف پریس کرتے ہیں کہ وہ اندر کی طرف جائے، ایئر باہر کی طرف، مخرج سے باہر نہیں آتی، صحیح؟ جہر کرنا، کیونکہ ہم نے اس میں دیکھا کہ رننگ آف ایئر کا اپوزٹ ہو گیا امپریزنمنٹ آف ایئر، ٹھیک ہے؟ امپریزنمنٹ آف ایئر کرنے کا جو ایک آسان طریقہ ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، یا ایک مین چیز جس میں، جیسے ہم نے کہا تھا نا کہ ہمز کی ایک مین ریزن یہ ہے کہ لیٹر کا ویک ریلائنس ہوتا ہے مخرج پر. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہر کو کرنے کا ایک مین طریقہ، یا ایک جو، یعنی جو آپ اگر جس چیز کو فوکس کریں گے تو آپ کے لیے جہر کرنا آسان ہو جائے گا، وہ یہ ہے کہ اس میں نا آپ اس کو ایسے چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارے نا تھروٹ میں جو اپر پارٹ آف تھروٹ ہے، سم ہاؤ اس جگہ کے اوپر نا ایک ایئر چینل ہوتا ہے، بریتھ چینل. अगर आप उस ब्रेथ चैनल को बंद कर देते ना तो आपकी एयर बाहर नहीं आएगी, यानी फिर लेटर के अंदर हम्स करना, यानी हम्स को कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। अब उस ब्रेथ चैनल का कैसे पता करें, तो इसको आप चेक कर सकते हैं इस तरह से कि आप कपल ऑफ टाइम्स इनहेल करें और फिर एक्सहेल करें, लाइक आप सांस ले रहे हैं फिर आप बाहर निकाल रहे हैं, दो तीन दफा आप ऐसे करके ना एकदम सांस बंद करें, और जिस वक्त आप सांस बंद करें उस वक्त पूरा फोकस करें कि आप क्या कर रहे हैं सांस को बंद करने के लिए। फिर आप सांस को खोलें तो आपको फील होगा कि कोई ब्रेथ चैनल था जिसको आपने बंद किया फिर जिसको आपने खोला, यानी ये ब्रेथ चैनल है जिसको आप बंद करते हैं और खोलते हैं, तो ये ब्रेथ चैनल बंद होगा, ये ऑलमोस्ट अदन अल हलक के पास होता है, ठीक है। तो इस ब्रेथ चैनल को आपने क्या करना है, बंद कर देना है। जब आपका ये ब्रेथ चैनल बंद होगा तो फिर लेटर के अंदर एयर नहीं आती, ठीक है, फिर लेटर के अंदर साउंड यानी एयर की साउंड नहीं आएगी। ये एक मेजर रीजन है, ठीक है, ये आप करेंगे। समटाइम्स ऐसा होता है कि ब्रेथ चैनल बंद होने के बावजूद लेटर में एयर आ रही होती है, लेकिन उसकी कुछ और रीजन हो सकती है। मेन रीजन ये है, मेन आप जो चीज है वो ये है, अमूमन ऐसा होता है कि अगर आपका ब्रेथ चैनल बंद है तो आपका लेटर हम्स के साथ नहीं आएगा। अब हम जहर वाले लेटर्स को देखते, तो अगर हम जहर वाले लेटर्स को देखें तो 10 लेटर्स, इनको हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह हलक के सबसे डीपेस्ट पार्ट से। तो अगर अक्सल हलक को देखा जाए तो अक्सल हलक से दो लेटर्स आते, हमजा एंड हा। हमजा जो है उसके अंदर पाई जाती है, हाँ महमूस लेटर है, यानी जैसे हमने देखा वो फहसहु शख्सुन सकत में आता है, तो हाँ के अंदर हम्स है, हमजा के अंदर जहर है। अब अगर हम हमजा को देखें तो हमजा के अंदर ऑलमोस्ट नेचुरल जहर पाई जाती है, यानी नेचुरली उसके अंदर हम्स करना बहुत डिफिकल्ट है, आप उसके अंदर हम्स नहीं कर सकते एक्सेप्ट कपल ऑफ रीजंस के, या कपल ऑफ आप ये कहें कि वो कुछ ऐसे खास सर्कमस्टांस में आता है जिसमें कि उसमें हम्स हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप वर्ड बोलते हैं ना यू मीनून, तो आप देखें कि इस हा में आई मीन इस हमजा के अंदर एयर नहीं आ सकती, आ ई ऊ बोलते हुए आप एयर ब्लो नहीं कर सकते। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि जब वक्फ किया जाता है हमजा के ऊपर, तो उस सूरत में हमजा के ऊपर स्टॉप करते हुए वक्फ करने के बाद स्टूडेंट फौरन रिलैक्स कर देते हैं, तो वो जब रिलैक्स करते हैं तो उसमें फिर हम्स आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अस्समा, यानी इस तरह से आपने हमजा बोला और हमजा बोलने के फौरन बाद आपने क्या किया, उसको रिलैक्स कर दिया, और तो जब आपने उसको रिलैक्स किया उसमें एयर आ गई। अस्समा ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा किसी हमजा में एसएच एयर ब्लो हो सकती है। मैंने तो यही सुना कि समटाइम्स स्टूडेंट्स जब इस तरह से पढ़ते हैं तो उसमें चांसेस होते हैं, या उसमें सुनने को मिला कि एयर ब्लो हो रही है, तो इसमें जब आप वक्फ करें हमजा के ऊपर तो बी केयरफुल। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वो हमजा जो खास तौर पर मद लेटर या लीन हर्फ के बाद आता है उसमें आपने स्ट्रॉन्ग आई मीन नबर करके उसको वक्फ करना होता है, तो नबर करके फिर आपने साउंड को बंद कर लेना है, यानी आपने आवाज को बिल्कुल बंद कर लेना है और एकदम एयर को ब्लो करना नहीं है, ठीक है, यानी एयर की जो ब्लो करने की साउंड है वो नहीं आनी चाहिए। जैसे वर्ड सू तो यूं नहीं, बिल्कुल आप बंद करके साउंड को पॉज ले लें, सू फिर उसके बाद कोई आवाज नहीं आनी चाहिए, हिट करके आवाज बंद कर दे, सू अस्समा, ठीक है, तो एक स्ट्रॉन्ग हिट की साउंड है, उसके बाद साउंड और एयर की जो साउंड है वो नहीं पलट रही, ठीक है। तो हमजा जो है वो जहर लेटर है। फिर इसके बाद वसतुल हलक में आ जाते हैं, वसतुल हलक में से दो लेटर्स आते हैं, हा एंड आइन। हा को हम देख चुके हैं ऑलरेडी फहसहु में, उन 10 लेटर्स में से है, तो हा में तो हम्स हो गई। आइन में जहर है, और आइन भी नेचुरल जहर वाला लेटर है, इसमें भी हम्स नहीं हो सकती, हम्स पॉसिबल ही नहीं है। कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जिनके साथ उनकी क्वालिटीज नेचुरली अटैच्ड हैं। मुझे कभी सुनने में नहीं मिला कि आइन में आप किस तरह से हम्स कर सकते ना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बोलते वर्ड आलम आलम या तालमून, तो इसमें एयर नहीं आ सकती। ठीक है, तो आइन जो है वो नेचुरल जहर वाला लेटर है। इसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट लेटर आ जाता है, आई मीन नेक्स्ट मखरज आ जाता है, अदनल हलक। अदनल हलक से दो लेटर्स आते हैं, खो एंड गोइन। खो को हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी हम्स लेटर्स में कि खो जो है वो हम्स के लेटर्स में से है, फहसहु शख्सुन। ठीक है, और जो दूसरा लेटर है गोइन, इसमें हम्स नहीं होती। और आप कह सकते हैं कि गोइन हर्फ एक बहुत बेहतरीन लेटर है जिससे कि आप जहर करने का तरीका सीख सकते हैं। आप देखें कि जैसे हम गार्गल्स करते हैं ना, तो गार्गल्स में ये होता है कि हवा को कंट्रोल करके ना आप एयर नहीं लेते उस टाइम के ऊपर, ब्रीद नहीं करे होते, तो आपकी जो साउंड आती है ओ, ये साउंड आती है, ओ की साउंड आती है। ठीक है, तो इसमें एयर बिल्कुल भी नहीं है, एयर नहीं आ रही इसके अंदर। अमूमन गौ के अंदर गोइन जो है वो नेचुरल जहर वाला लेटर नहीं है, इसको आपको बहुत तवज्जो से पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर आप इसको गार्गल्स करके थोड़ा फील करें ना कि किस तरह से आप एयर को कंट्रोल कर रहे हैं, तो फिर ये लेटर बहुत आसान हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्ड आता है बगयन बगयन, फिर सीधा से यग्लिब यग्लिब, या फिर गालिबून। तो आप इसमें देखिए कि एयर कंट्रोल है, यानी आप यू नहीं कह रहे खो खो, यानी यू करके नहीं बोल रहे गो गो, यू नहीं। ठीक है, बल्कि बहुत साफ सा एक हिट है और साउंड के अंदर बिल्कुल एयर नहीं आ रही, ओ गालिबून यग्लिब। तो जब आप इसको यानी हिट करें और आप इसको फील करें कि किस तरह से एयर कंट्रोल हो रही है, तो आपको ना बाकी लेटर्स में भी गोइन जो है वो हेल्प करेगा कि कैसे आपने जहर करनी है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, साकिन लेटर्स के ऊपर हम हम्स और जहर करते हैं, और ये हम्स और जहर इवन मुतहरिक लेटर्स का भी पार्ट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया ना गो, तो आप देखें कि ये जहर हो रही है गोलीबून, आप इसको गोलीबून नहीं पढ़ेंगे, गो ये करके नहीं पढ़ेंगे। इसी तरह से अगर आप हम्स वाला कोई लेटर लें, फॉर एग्जाम्पल फलम्मा, तो आप देखें कि जब आप हरका पढ़े हैं तो हम्स ऑडिबल है, फलम्मा, जैसे अवही, आप इस हम्स को सुन सकते हैं अवही में। ठीक है, तो ये ऑडिबल है। काफ और ता के बारे में ये ख्याल किया जाता है, आप ये कह सकते हैं कि ये ख्याल किया जाता है कि मुतहर्रिक में वो प्रोमिनेंट नहीं होती, बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा करेक्ट है, क्योंकि मैंने आपको भी बताया ना इसमें एक्चुअली जो मिसकॉन्सेप्शन है वो शिद्दा का थोड़ा पाया जाता है। मगर अगर आप जहर और हम्स ये दो साउंड सुने ना इकट्ठे, तो आपको पता चलेगा कि फिर इसमें वाकई हम्स आ रही है, जैसे आलेका आलेका और आलेका आलेका, तो ये जहर और हम्स है। ठीक है, तो ये लाजमी सिफात हैं बिल्कुल, जो कि लेटर के साथ हमेशा मौजूद होंगी। अगर आपको लग रहा है कि आपका लेटर फॉर एग्जांपल महमूस है और वो हम्स शो नहीं कर रहा मुतहरिक में, इट मींस दैट यू नीड टू वर्क ऑन इट। ठीक है, अगर एक जहर लेटर है और आपको हरका के अंदर जहर फील नहीं हो रही, क्योंकि जहर भी फील होती है, अगर आपको फील नहीं हो रही तो इट मींस के वो वीक है लेटर। जैसे गोइन के बारे में हमने कहा ना कि वो जहर लेटर है, तो अगर आप इसको आप इसमें एयर को फील कर रहे हैं या वो जहर आपको फील नहीं हो रही तो फिर इसका मतलब है कि अभी उसको प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। तो गैन के अंदर जो है मुतहर्रिक हो या साकिन हो दोनों में ही जहर होगी, और गैन और खौ में ये वाहिद डिफरेंस पाया जाता है, बाकी लेटर्स दोनों लेटर्स ऑलमोस्ट एक दूसरे से बिल्कुल यानी सिमिलर है, लेकिन इसमें ये वाहिद डिफरेंस पाया जाता है कि गैन में आपने जहर करनी है और खौ में आपने हम्स करनी। तो आप देखें कि हम्स और जहर से किस तरह से लेटर एक दूसरे से कितने डिस्टिंक्ट हो जाते हैं, यानी बाकी हर चीज एक जैसी है लेकिन इनके अंदर से ब्लोइंग ऑफ एयर और इम्प्रिजनमेंट ऑफ एयर का डिफरेंस है। ठीक जी, जैसे वर्ड है अल मग़बूबी, तो मग यानी मग करके नहीं बोलना, मग़बूबी, एयर जो है वो आपकी इनवर्ड जाती है। इसके बाद हम आ जाते हैं अक्सर लिसान के लेटर्स के ऊपर। अक्सर लिसान में से दो लेटर्स आते हैं, कौफ एंड काफ। कौफ और काफ, अब ये दोनों लेटर्स है तो हरूफ लहविया, लेकिन आप जानते हैं कि इन दोनों का मकसद सेम नहीं है। कौफ जो है वो सॉफ्ट पैलेट से आता है और काफ जो है वो हार्ड पैलेट से आता है, और असल में इनका मखरज डिफरेंस ही पैलेट के डिफरेंस की वजह से, वरना आप पार्ट ऑफ द टंग सेम यूज करें, लेकिन चूंकि पैलेट एक में सॉफ्ट इस्तेमाल हो रहा है एक में हार्ड इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से ये साउंड जो है वो डिफरेंट आती है। तो जो कौफ और काफ है इसमें से हम देख चुके हैं कि सकत जो काफ है उसमें तो हम्स है, लेकिन कौफ में जहर है, कौफ में आप हम्स नहीं करते। तो कौफ को हम देखते हैं डीपेस्ट पार्ट ऑफ टंग, जबान का सबसे पीछे वाला हिस्सा जब ऊपर सॉफ्ट पैलेट को टच करता है तो को ये साउंड आती है, को अको कोलू। अब आप इसमें इवन को बोलते हुए भी आप इसमें जहर फील कर सकते हैं, आप जहर सुन सकते हैं, कोलू कुल, ठीक है। अगर आप इसी को बोलते हैं को कोलू थोड़ा सा भी करके खो खो यू करके खो लू तो आपकी जहर वीक हो गई। इसी तरह से जो एरिया है ना वो ज्यादा यूज होने लग गया, अच्छा हिट नहीं रहा, खो खो ऐसी साउंड आने लगी ना, खो खो एक हिट की साउंड होगी। कह सकते हैं कि एयर जो है ना इनहेल तो हम नहीं करे होते, लेकिन जो एयर प्रेशर है ना वो आउटवर्ड आने की बजाय सम हाउ अंदर की तरफ ही जा रहा होता है। सही जी, हैवीनेस इज अनदर क्वालिटी। तो कुल बोले या कोई भी वर्ड कॉफ का बोले तो इसमें एयर नहीं आती, एक स्ट्रांग हिट है। एक तो मैंने आपको बताया ना, एक तो ये है कि आप इसको ब्रेथ चैनल को बंद करते हैं ना, फिर कुछ लेटर्स में, सब लेटर्स में नहीं, कुछ लेटर्स में हम्स में था वीक रिलायंस, यानी हम्स ड्यू टू वीक रिलायंस, तो आप ये कह सकते कुछ लेटर्स में जहर की रीजन कंप्लीट रिलायंस ऑन मखरज भी होता है, लेकिन कुछ लेटर्स में, सब में नहीं। तो पहले जो हमने डिस्कस किए हैं आइन हमजा का कंप्लीट रिलायंस था, बट आइन और गैन दोनों का कंप्लीट रिलायंस नहीं था, इसके बावजूद उन दोनों में जो है वो जहर हुई। लेकिन कुछ लेटर्स ऐसे हैं जिनमें कंप्लीट रिलायंस की वजह से हम्स नहीं होती, यानी मखरज के जो दो दो पार्टीज हैं वो आपस में इतना स्ट्रांग हिट करती हैं कि एयर को जगह ही नहीं मिलती निकलने के लिए। तो कॉफ इज वन ऑफ दोज लेटर्स जिनमें एयर चैनल तो आपका बंद होगा ही, लेकिन आपका मखरज भी कंप्लीटली रिलाई करेगा। तो डीप पार्ट ऑफ टंग ऊपर सॉफ्ट पैलेट के साथ स्ट्रांगली हिट करता है, अको अको को पी को कोलू قولو, تو جو ہٹ ہے وہ اچھا سا اسٹرانگ ہٹ ہے. اسٹرانگ ہٹ آپ ایسے مثال لے سکتے ہیں جیسے ہٹ آف اے بال. تو جب آپ تھرو کرتے ہیں بال کو فلور کی طرف تو ایک اسٹرانگ ہٹ کے ساتھ بال کا کم بیک ہو جاتا ہے نا. تو یعنی اسٹرانگلی بال فلور پہ لگی مگر آپ کو ایک ہٹ کی آواز آ رہی ہے اور پھر کم بیک ہو گیا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہٹ کی وجہ سے یا اسٹرانگ ریلائنس کی وجہ سے ہمس نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, قولو اس طرح سے. اس کے بعد جو ہمارے پاس لیٹر ہے جو مخرج ہے وہ ہے وسط اللسان. اقصى اللسان کے بعد آتا ہے وسط اللسان. وسط کے اندر تین لیٹرز آتے ہیں, جیم, شین اینڈ یا. سو شین از فرام شخصن تو اس لیے اس میں تو ہمس ہوگی. یا اور جیم یہ دو ایسے لیٹرز ہیں جن میں کہ جہر ہوتی ہے. یا کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. یا میں جو جہر ہے ایکچولی اس کے اندر ایک کامن ایرر سننے میں ملتا ہے بہت سارے اسٹوڈینٹس سے کہ یا کے اندر ہمس آ جاتی ہے. اور یا کے اندر ہمس کی ریزن اس کا یعنی اس کا بہتر مخرج نہ ہونا ہے, اس کا فری سائز مخرج نہ ہونا ہے. یعنی جیسے فار ایگزامپل اگر آپ فارورڈ ہٹ کرتے نا ازو ازو, آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مخارج میں جب آپ وسط اللسان کی پارٹیشن کرتے ہیں تو یا اس پارٹ سے آتا ہے جو کہ اقصى اللسان کے کلوز ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کا مخرج خراب ہے, ہم ساری ہے, تو آپ سب سے پہلے اپنے مخرج کو چیک کریں. اور یا کے مخرج کو چیک کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے لین کے ساتھ بولیں, حرف لین کے ساتھ. فار ایگزامپل آئی, اب یہ جو جب آپ بول رہے ہیں نا آئی تو فیل اٹ وچ پارٹ آف دا ٹنگ از گوئنگ اپ, تو وہی پارٹ آپ نے یوز بھی کرنا ہے. یا آئی, یا آئی, یی آئی, یو. ٹھیک ہے, یو. اور اس کو آپ انگلش سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یعنی جیسے انگلش میں آپ بولتے ہیں نا یو آر, تو اٹس دا سیم ساؤنڈ. یو النبی, یو یا ایوہا, یا ایوہا. تو اس میں جا یہ والی آواز بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. اگر کی طرف ساؤنڈ جاری ہے اٹ مینس کہ آپ کا لیٹر ویک ہے, لیٹر جو ہے اس کا ہیڈ بہت ویک ہو گیا, اس کے اندر اسٹرینتھ نہیں ہے, وہ اسٹرانگ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بہت سافٹ سا ہیڈ ہوگا. یا ایوہا النبیو, تو آپ لین سے اس کو کر سکتے ہیں. جتنا آپ کا مخرج پری سائز ہوگا اتنا آپ کی جو ہمس ہے وہ کنٹرول ہوگی اور آپ کا جہر اسٹرانگ ہوگا, کیونکہ لیٹر کے اندر جہر ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس لیٹر کے اندر نیچرل جہر ہے اف یو آر یوزنگ دا پری سائز مخرج. لیکن اگر آپ مخرج سے فارورڈ آگے اپنے آپ نے زبان کے اگلے حصے کو ٹچ کرنا شروع کر دیا تو پھر آپ کے لیٹر کے اندر ایئر آ جائے گی. زبان ایکچولی اٹھے گی مڈل سے ہی. ٹھیک ہے, اصل میں یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایگزیکٹ ایک پوائنٹ نہیں تینوں لیٹرز کے لیے استعمال ہوتا. نہیں, آپ یہ کہیں کہ مڈل پارٹ آف دا ٹنگ از دا وائڈر ایریا, وائڈر ایریا. لائک آپ اگر آپ ایک اوول شیپ ہے اور 6 انچز کی ہے اور آپ اس کو 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کرے ہیں تو مڈل ایریا آلموسٹ 2 انچز کا ہے. تو اب 2 انچز ہیں, ناٹ 1 پوائنٹ. ٹھیک ہے, تو ان 2 انچز میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ پارٹ آف دا ٹنگ جو کہ بیک کے کلوز ہے وہ وسط اللسان, وہ مڈل پارٹ آف دا ٹنگ جو کہ بیک کے کلوز ہے وہ یا میں استعمال ہوتا ہے, اور وہ مڈل آف دا ٹنگ جو کہ ماؤتھ کے کلوز ہے وہ جیم کے لیے استعمال ہوتا ہے. شین کے لیے کافی وائڈر ایریا یوز ہوتا ہے, کافی ساری زبان اوپر اٹھتی ہے. ایش کہتے ہوئے کافی ساری زبان اوپر اٹھتی ہے. تو جیم جو ہے وہ فرنٹل وسط اللسان سے آتا ہے اور یا تھوڑے بیک وسط اللسان سے آتا ہے. لیکن ہم ان تینوں لیٹرز کو یہی کہتے ہیں کہ یہ سیم مخرج شیئر کرتے ہیں, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وسط اللسان کی باؤنڈری سے کوئی بھی لیٹر آؤٹ نہیں ہوتا, اور اوپر ہارڈ پیلٹ کی باؤنڈری سے کوئی بھی لیٹر آؤٹ نہیں ہوتا. قاف اور کاف کا ایشو یہ تھا کہ وہ اقصر لسان کے تھے دونوں لیٹرز, مگر وہ ہارڈ پیلٹ اور سافٹ پیلٹ, یعنی ان کے جو اوپر کے پارٹس ہیں وہ ٹوٹلی ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم انہیں ڈفرینٹ مخارج کے اندر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ آج کے لیے پھر ہم یہیں تک رکھتے ہیں, اور جیم جو ہے جیم سے آن ورڈ انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے. بارکم اللہ فیکم. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الله اكبر الله اكبر, لا اله الا الله والله اكبر, الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر الله اكبر, لا اله الا الله والله اكبر, الله اكبر ولله الحمد.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. جی, سو الحمد للہ آپ لوگوں کا تجویز کا سیشن ماشاء اللہ کمپلیٹ ہوا, اینڈ آج آپ لوگوں نے مزید صفات کی اندر اور لیٹرز دیکھے اور دوسری صفات دیکھی, تو یہ بتائیں کہ آج کے لیسن میں کون سی صفات آپ نے پڑھی ہیں. آئی ہوپ کہ سب نے نوٹس بنائے ہوں گے ساتھ ساتھ. جی, آج کے لیسن کی صفات کیا تھی؟
اللہ اکبر,
حمز اینڈ جہر. اینڈ اس میں یہ کہ ہر جو تمام حروف تھے ان کے اندر ہم نے مزید دیکھا کہ ہر ایک کی ادائیگی کس طرح سے ہونی ہے. جی ٹھیک, کاف اور تا, اور خاص طور پر جہر کے حروف بھی ہم نے دیکھے کہ ان کی آواز میں کس طرح کی ایک طرح سے اسٹرینتھ ہونی چاہیے یا کیا چیز نہیں ہونی چاہیے ہے. تو چلے تھوڑی بہت انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں. اینڈ سب سے پہلے یہ بتائیں مجھے کہ چلے کہ کاف اور تا میں ہمز کس حالت میں ہوتا ہے؟ کاف اور تا کے اندر ہمز کس حالت میں ہوتا ہے؟ جو آپ نے آج لیسن پڑھے انشاءاللہ اسی کے مطابق بتائیں. ساکن حالت میں ہوتا ہے, اور باقی لوگ بھی لکھیں انشاءاللہ. سسٹر ہینا نے ہمیں کیا چیز بتائی ہے کہ کاف اور تا میں ہمز ہر حال میں موجود ہوتا ہے, رائٹ, کہ ساکن حالت میں نظر زیادہ آتا ہے, پتہ زیادہ چلتا ہے, لیکن متحرک حالت میں بھی اس کے اندر ہمز ہوتا ہے, رائٹ. آپ لوگوں کو یاد ہے یہ لیسن میں کہ انہوں نے یہ بات بتائی تھی؟ ڈو یو ریمبر؟ جی, کیونکہ پھر انہوں نے آپ کو آواز بھی کر کے بتائی کہ جس کاف اور تا کے اندر متحرک حالت میں ہمز نہیں ہوتا تو وہ کس طرح سے آواز دیتا ہے, جیسے بڑی سخت آواز, اور جب اس کے اندر ہمز آ جاتا ہے تو وہ اس کی پراپر ساؤنڈ بن جاتی ہے. ٹھیک, پھر اس کے بعد ہم نے بھی دیکھا حمزہ کے بارے میں. چلے مجھے بتائیے کہ حمزہ میں کیا ہوتا ہے, ہمز یا پھر جہر؟ جہر ہوتا ہے, صحیح. اور ہمیں کس چیز کا دھیان رکھنا ہے اس کی ادائیگی کرتے ہوئے؟ میرے پاس تو آواز ٹھیک تھی. جی, چلے یہ بتائیں کہ حمزہ میں پھر ادائیگی کرتے ہوئے خاص طور پہ کہ جب وہ ساکن ہو تو ہمیں کیا دھیان رکھنا ہے, جو کہ آپ کو آپ کی ٹیچر نے بتایا کہ اس کے مخرج کو لگا کر اور پھر یوں سانس چھوڑنا, سانس باہر نہیں نکلنی چاہیے. یس, رک کر اور پھر سانس کو نہیں چھوڑنا, ایون ان نبر سچویشن, بالکل صحیح, نبر کے اندر بھی آپ سانس نہیں چھوڑتے. تو حمزہ کی آواز اسی لیے مضبوط ہونی چاہیے. ٹھیک, ویری گڈ. اور پھر اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں کہ کاف اور تا میں حمز کم کب ہوتا ہے, یعنی کہ اگر کوئی یہ پوچھے آپ سے کہ کسی نے بھی حمز میں کچھ کمی کی ہو یا اس میں کچھ زیادتی کی ہو, تو اس میں کیا چیز ہے جو کہ مین ریزن بنتی ہے؟ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے یہ ساری باتیں نوٹ ڈاؤن کی ہوں گی, بیکاز سنتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں یہ سب یاد ہے, آتا ہے, لیکن پھر بھول جاتے ہیں. کیا وجہ بنتی ہے کہ اگر ہمارے کاف اور تا کے اندر پراپر ہمس نہ ہو یا بہت زیادہ شدت کی طرح کی آواز ہو جائے؟ ہمارا جو مخرج ہے اس کا لگنا, کہ وہ کس طرح سے لگ رہا ہے. اگر وہ بہت نرمی سے لگے گا, ایک سیکنڈ پلیز. کہ جب مخرج بہت زوردار طریقے سے لگے گا تو پھر آپ نے اس کے لیے حمز کا دھیان نہیں رکھا. بے شک ہم نے شدہ کے ساتھ میں اس کو ادا کرنا ہوتا ہے, لیکن ہم اس میں کاف اور تا میں خاص طور پر تھوڑا تھوڑا سا نرمی رکھتے ہیں. حرکت کے ساتھ کہیں تو ایئر بلو کرنا ہے. جی, ہر حال میں ایئر اس کے ساتھ میں ہوتی ہے, بس سکون میں اس کو وقت مل جاتا ہے, اس لیے زیادہ واضح ہو کر نظر آ جاتی ہے. سو الحمدللہ, باقی بھی حروف آپ لوگوں نے دیکھے کہ کس طرح سے ان کی ادائیگی کرنی ہے, اور پہلے بھی پچھلے لیسن کے اندر بھی آپ لوگوں نے اسی چیز کو پڑھا تھا. سو انشاءاللہ یہ کہ پھر ریوائز کریں اور جو نوٹس بنائے اس کے مطابق ادائیگی کو بھی چیک کریں. انشاءاللہ یہ کہ اب آپ لوگ اپنی 10 منٹس کی بریک کر لیں, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ باقی سیشن. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا, کہ جو میرے غم میں بھلا گیا اس میں دل سے بھلا دیا, کہ جو میرے غم میں بھلا گیا اس میں دل سے بھلا دیا. جو جمال روح حیات تھا, جو دلیل راہ نجات تھا, جو جمال روح حیات تھا, جو دلیل راہ نجات تھا, اسی راہ بر کے نقوش پا کو مسافروں جو میرے غم میں بھلا گیا اس میں دل سے بھلا دیا. یہ میری عقیدت بے بسر, یہ میری ارادت بے ثمر, یہ میری عقیدت بے بسر, یہ میری جو میرے غم میں بھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا. تیرے حسن خلق کی کرم میری زندگی میں نہ مل سکی, سجا دیا کہ جو میرے غم میں بھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا. میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا, میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا. تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا, کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا. تیرا نقش پا تھا جو رہنما تو غبار راہ تھی کہکشاں, تیرا نقش پا تھا جو رہنما تو غبار راہ تھی کہکشاں, اس سے کھو دیا تو زمانے بھر نے ہمیں نظر سے گرا دیا, اس سے کھو دیا تو زمانے بھر نے ہمیں نظر سے گرا دیا کہ جو میرے غم نے بھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا. میرے رہنما تیرا شکریہ کروں کس زباں سے بھلا ادا, میرے رہنما تیرا شکریہ کروں کس زباں سے بھلا ادا. میری زندگی کی اندھیری شب میں چراغ فکر جلا دیا کہ جو میرے غم میں بھلا گیا اسے میں دل سے بھلا دیا. کبھی اے عنایت کم نظر تیرے دل میں یہ بھی کشش ہوئی, کبھی اے عنایت کم نظر تیرے دل میں یہ بھی کشش ہوئی, جو تبسم رخ زیست تھا اسے تیرے غم نے رلا دیا, جو تبسم رخ زیست تھا اسے تیرے غم نے رلا دیا, کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا کہ جو میرے غم میں بھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا, کہ جو میرے غم میں بھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے, منزل تیری قبر ہے, طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے, دو دن کا یہ سفر ہے. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے, منزل تیری قبر ہے, سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے مٹی میں سب سمائے مت بھولنا یہاں پر سب کا یہی حشر ہے سب کا یہی حشر ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے منزل تیری قبر ہے طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے دو دن کا یہ سفر ہے آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے دفنائے کتنے مردے انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے کیوں اتنا بے خبر ہے
لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا الحمد والنعمۃ لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة
جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اور ماشاء اللہ امید ہے کہ سب بریک سے واپس آ گئے ہیں الحمدللہ سو ریڈی ہیں واپس اپنے سیشنز کے لیے جی اور پہلے سے زیادہ فریش بیکاز یس الحمدللہ سو انشاءاللہ پھر شروع کرتے ہیں ہمارا جو نیکسٹ سیشن ہے اور سر اٹھا کے جیز سیریز ہم کر رہے ہیں تو اس میں ٹاپک جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کامیابی کسی کی جاگیر نہیں ہے سو انشاءاللہ نیکسٹ ویک آج کے لیسن میں آج کے لیکچر میں پھر کیا ملتا ہے سو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں جزاک اللہ خیر
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں ہماری جو کوششیں ہیں آج اس میں سے ہمارا ٹاپک ہے کامیابی کسی کی جاگیر نہیں ہے ہم سوچتے ہیں دنیا میں ہم تو ناکام ہونے کے لیے آئے ہیں اور باقی لوگ کامیاب ہونے کے لیے حالانکہ کامیابی کسی ایک بندے کی جاگیر نہیں ہے کامیابی ہر اس بندے کی ہے جو اب تو آپ کو رٹ جانا چاہیے جو کامیاب ہونا چاہے اور کامیابی کی قیمت ادا کرنا چاہے جو کامیاب نہیں ہونا چاہتا اس کو کبھی کامیابی نہیں ملے گی جو کھلاڑی گھر سے سوچ کر جائے کہ میں نے ہارنا ہے اس کو کون جتائے یہ ہمارے والد کی مثال ہوتی تھی ہر بات میں اکثر ہمیں یہی کہتے تھے جو گھر سے ہارنے کی نیت سے جائے اس کو کون جتائے اور یہی بات سچ ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کامیابی کس کی جاگیر ہے پھر اگر کسی ایک کی نہیں ہے تو کون لوگ کامیاب ہوتے ہیں کامیاب لوگ کامیابی کو اپنی جاگیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کامرانی کو اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں جستجو کے نئے آسمانوں تک پہنچنے کے لیے جو کچھ آج تک انہوں نے کیا اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ کامیابی اسی طرح ان کے ساتھ رہے گی، کامیابی کبھی ان کا ساتھ چھوڑ کر نہیں جائے گی، چاہے اس کے لیے انہیں کچھ بھی نہ کرنا پڑے۔ ہوتی ہے نا خوش فہمی لوگوں کو، کہتے ہیں ایک دفعہ ہو چکے کامیاب، کون ہمیں پیچھے ڈالے۔ اور آپ دیکھیں گے ایسے جملے بعض دفعہ انسان تکبر کے ساتھ بھی بول دیتا ہے، کوئی ہمسا ہو تو سامنے آئے، یہ تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اور کر کے لوگوں کو دکھا دیا۔ تو یاد رکھیے، بدر کے بعد احد کا جو دھکا پڑا تھا نا، اس میں اصل میں یہی سبق سکھایا گیا تھا کہ ایک دفعہ کامیاب ہو گئے ہو تو وہ اللہ کی عطا تھی، اللہ کی نعمت تھی۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ تم نے کامیابی کو اپنا حق سمجھ لیا، اور پھر ایک اور دھکا جو تھا وہ کب ملا؟ حنین کے موقع پہ، اذا جبتکم کثرتکم، سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں بڑا مان ہو گیا تھا اپنی کثرت کا، تم بہت بڑی چیز بن گئے تھے، اللہ نے ایسا جھٹکا دیا آنکھیں کھل گئیں، پھر بعد میں سمجھ آیا کہ نہیں نہیں نہیں، ہم خود نہیں کامیاب ہو سکتے، ہاں جب اللہ کی ذات ہمارا ساتھ دیتی ہے تو پھر ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ کامیابی کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ کچھ بھی نہیں کریں گے تو ہم کامیاب ہوتے رہیں گے تو یہ درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مسلسل کامیابی کی وجہ سے انسانوں، ٹیموں، ملکوں اور معاشروں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، ہم کامیابی کا خیال رکھنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم ان تمام چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں جنہوں نے ہمیں اس کامیابی کے درجے پر فائز کیا ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے برے سلوک کے باوجود کامیابی ہمارے ساتھ رہے گی۔ اس کو ہائی لائٹ کریں، بہت گولڈن سینگ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے برے سلوک کے باوجود کامیابی ہمارے ساتھ رہے گی، یہ زندگی میں کبھی بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیں، ایک دفعہ تو انسان اللہ کی مدد سے بھی کامیاب ہو سکتا ہے، ایسے ہی جسٹ فار آنر، ٹرائل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کسی کو کامیابی دے دیتے ہیں، لیکن جب آپ کو کامیابی مل جاتی ہے نا تو اس کے بعد آپ کو پروو کرنا پڑتا ہے۔ پھر بول دیتی ہوں، پہلی دفعہ کامیابی تکے کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کو دوبارہ مینٹین رکھنا، اس میں آپ کی ایفرٹ زیادہ ہوگی۔ یہ بات کرتے ہوئے میرے ذہن میں اپنے اور اپنی جو ہماری عمر کے لوگ تھے اس دور میں، ان کے ریزلٹس ذہن میں آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا میٹرک کے امتحان میں فلاں فرسٹ آیا، ان کو ڈگری ملی، اخباروں میں ان کے نام چھپے، سنتے ہیں نا۔ جب اگلی دفعہ ایف اے کے پیپر اسی بچے کے ہوتے ہیں تو کیا غم ہوتا ہے؟ فیل نہ ہو جاؤں؟ نہیں۔ پاس ہو جاؤں؟ نہیں، یہ بھی نہیں غم ہوتا۔ آپ کو پتہ غم کیا ہوتا ہے؟ کہ مجھے اپنی پوزیشن مینٹین رکھنی۔ کیا یہ گول ہوتا ہے تھرڈ آ جاؤں، سیکنڈ آ جاؤں؟ نہیں، وہ کہتے ہیں فرسٹ سے نیچے نہ جاؤں۔ جس کو آپ یہ کہہ لیں کہ اٹس ایزی ٹو میک اٹ بٹ اٹس ہارڈ ٹو کیپ اٹ، زندگی میں یہ اصول یاد رکھیے گا، کوئی چیز بنانی بہت آسان ہے، اس کو مینٹین رکھنا بہت مشکل ہے۔ ہمارے ملکوں میں عموماً اس کا خیال اس طرح نہیں رکھا جاتا کہ کوئی نئی چیز شروع ہوتی ہے نا، کوئی ہوٹل، کوئی پروڈکٹ، بہت ہی کامیاب ہے، بہت مزہ آتا ہے، ایک دم پاپولیرٹی ہوئی، چیز مل گئی، اب کچھ عرصے کے بعد جائیں تو وہ ٹیسٹ نہیں ہے، یا وہ ریشو نہیں ہے، یا وہ کوانٹیٹی نہیں ہے، یا وہ کوالٹی نہیں ہے، کیا کہتے ہیں، اب بس مینٹین نہیں کر سکے۔ اور میں آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں، ہمارے ملک میں جتنا ٹیلنٹ ہے نا لوگوں میں، اگر ان میں یہ خوبی ہو جائے کہ وی نیڈ ٹو مینٹین آور کوالٹی، یا جو ہماری سکسیس تھی، جو کامیابی کی چیز تھی، اس کو ہم نے قائم رکھنا ہے، تو پھر یاد رکھیے کوئی ہمیں دنیا کے کسی بازار میں بیٹ نہیں کر سکتا۔ لیکن ہمارا حال کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اب دکان چل گئی ہے نا، اب بےفو بناؤ، اب کسٹمرز کو پاگل بناؤ، چلو اب لوگوں کو پتا چل گیا ہم بڑے اچھے لوگ ہیں۔ اب اس کو دوسروں سے چھوڑیے، اپنے اوپر لیجئے۔ آپ قرآن سیکھنے کے لیے آئے، بہت سارے آپ نے مرحلے طے کر لیے، کورس میں آ گئے، اب تقریباً آپ کی دوستوں، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے رشتہ داروں کو پتا چل گیا کہ آپ قرآن کی اسٹوڈنٹ ہیں۔ جنہوں نے روکنا تھا روک لیا ہوگا، جنہوں نے ڈرانا تھا ڈرا لیا ہوگا، جنہوں نے خوف زدہ کرنا تھا کر لیا ہوگا، اب وہ نا امید ہو گئے آپ کی اس بات سے۔ لیکن اگر آپ کسی لمحے بھی کیئر لیس ہوئے نا کہ بس اب آ تو گئے ہیں، بس اب کس نے روکنا ہے، بس اللہ نے ہمارا نام قرآن کے لیے لکھ لیا، اور اسی طرح ہم سب دوسرے ساتھی بڑے ہم اللہ کے نام پہ آ گئے جی. دیکھو اللہ نے ہمیں اتنی بڑی جگہ دے دی تھی, اللہ نے یہ کر دیا. اگر ہم اپنے ناموں کے ساتھ ان چیزوں کو لے کے چلتے جائیں گے نا, تو یاد رکھیے کہ کسی وقت بھی جھٹکا پڑ جاتا ہے. مینٹین کرنا بڑا مشکل ہے. تو مینٹین کرنے کے لیے برا سلوک کریں گے نا اگر ہم کامیابی سے, تو وہ کامیابی ہمارا ساتھ چھوڑ دے گی. انسانوں میں کامیاب ہونا ہے تو انسانوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا. مشینوں کے ساتھ آپ سکسیزفل رہنا چاہتے ہیں تو مشینوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا, اور اسی طرح سے دوسری چیزیں. تو گویا کہ کامیابی کی ہوا دماغ میں نہ بھرے. کچھ لوگوں کے دماغ میں ہوا بھر جاتی ہے کہ اب ہمیں کون پیچھے کرے گا. اگر آپ وہی کرتے رہے جو آپ پہلے کرتے رہے, تو آپ کو وہی ملے گا جو آپ کو پہلے ملتا رہا. لکھ لیں یہ, بلکہ آپ نے جو آج تفسیر میں پڑھا یہ وہی ہے. میں دوبارہ جملہ بولتی ہوں تاکہ آپ لوگ لکھ سکیں, کیونکہ اللہ کے کچھ اصول ہیں چیزیں دینے لینے کے, کامیابیوں کے کچھ رولز ڈیفائن کیے ہوئے اللہ تعالیٰ نے. اگر آپ وہی کرتے رہے جو آپ پہلے کرتے رہے, تو آپ کو وہی ملے گا جو آپ کو پہلے ملتا رہا. لیکن سچ پوچھیں تو حقیقت اس کے برعکس ہے. کیسے؟ اگر آپ وہی کرتے رہے جو آپ پہلے کرتے تھے, تو آپ کو وہ بھی نہیں ملے گا جو اس سے پہلے ملتا تھا. کیوں بھائی؟ یہ بڑی بڑی بات اب سمجھنے لگے آپ. یہ کیا ہوا؟ پہلے کیا تو مل گیا نا, اب کیوں نہیں ملا؟ اب کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ کامیابی کی دوڑ میں آپ اکیلے نہیں ہیں. پہلی دفعہ جب آپ دوڑے تو آپ اکیلے تھے, کسی کے دماغ میں بھی نہیں تھا, آپ جیت گئے. آپ کی کامیابی کو دیکھ کر کئی اور لوگ بھی تیار ہو گئے اب کامیاب ہونے کے لیے. تو چونکہ اب وہ آپ کے کمپیٹیٹر ہیں اور آپ کے مقابلے پہ ہیں, تو اب ضروری نہیں کہ جو پہلے کیا تھا وہی کریں گے تو آپ کو کچھ مل جائے گا, بلکہ کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے سے زیادہ کرنا پڑے گا. آپ کے پیچھے کھڑے لوگ آپ کو روند کے آگے نکل جائیں گے. جو کچھ آپ کر رہے تھے وہ صرف گزشتہ کل میں کامیابی کی ضمانت تھا. آج اور آنے والے کل میں کامیابی کی ضمانت ٹھہرنے والے وہ پرانے خیالات, حربے, آلات, طریقے, سوچیں, رویے اور مہارتیں کافی نہیں. آپ کے مد مقابل لوگوں کے پاس نئی مہارتیں, نئی سوچیں اور نئے خیالات ہوتے ہیں. اگر آپ اپنی کامیابی کے خمار میں اپنی ذات کو, اپنی تکنیک کو اور اپنی مہارت کو بہتر نہیں بنائیں گے اور سمجھیں گے کہ میں اس طرح ہمیشہ کامیاب رہوں گا, تو یاد رکھیے کامیابی آپ کی جاگیر نہیں. مجھے اس بات کو پڑھاتے ہوئے یہ فیل ہو رہا ہے کہ کامیابی ایک آگ کا انگارہ جس کو کیپ کرنا آسان نہیں ہے. یہ ایک سلپری بال ہے. آپ بچوں کے ہاتھ میں گیند دیکھتے ہیں نا, کوئی بہت سلپری سا بال ہو تو وہ ادھر پکڑیں گے نا ادھر پھسل جائے گا, ادھر سے پکڑیں پھر دونوں ہاتھوں سے پکڑیں گے پھر کھینچیں گے پھر تھوڑا سا چلیں گے پھر پھسلے گا. تو کامیابی جو ہے نا یہ سلپ ہونے والا بال ہے. یہ ایکسٹرا کیئرفل لوگوں کے ہاتھ میں رہتا ہے. جو ادارے, جو گروہ, جو انسان, جو جماعتیں, جو افراد اپنی کامیابیوں کو پانے کے بعد ریلیکس ہو جاتے ہیں, کوالٹی کو مینٹین نہیں کرتے, اسٹینڈرڈ مینٹین نہیں کرتے, تو لمحہ لمحہ کامیابی ان کے ہاتھ سے پھسل جاتی ہے. ایکسٹرا کیئرفل. میں نے ایک سیشن دیا تھا, مجھے اس وقت اس کی کچھ باتیں یاد ہو رہی ہیں, کہ پانی تھا کہیں, اس کے قریب کی جو جگہ تھی وہاں دلدل تھا. دلدل سمجھتے ہیں؟ وہ جو مڈی سی چیز ہوتی ہے گل جاتا ہے, اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس پہ قدم کوئی رکھے تو وہ اندر ہی چلا جائے. ایک شخص دور کھڑا دیکھ رہا تھا, تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک کبوتر آیا نا, تو پہلے وہ سوکھے حصے پہ تھا, پھر اس کے بعد وہ دلدل جو گیلا سکا جو جس کو کیچڑ کے ادھر گیا, پھر ایسے چلتا وہ آگے وہ پانی پہ بیٹھ گیا. اب یہ منظر تو سمجھ آ گیا نا, لیکن اس نے اس کے بعد کیا دیکھا کہ پیچھے سے ایک ہاتھی آیا. جب وہ خشکی پہ تھا تو وہ بالکل نارمل چل رہا تھا, لیکن جب وہ آگے ذرا سا وہ مڈ یا دلدل والے حصے میں آئے نا, تو اس نے کیا کیا, آپ ایسے کھڑے نا آپ امیجینیشن میں, تو اپنا ایک پاؤں لا کے نا تو اس مڈ کے اوپر رکھنا چاہا. وہ فیل کر رہا تھا کہ یہ گیلی جگہ ہے یا سوکھی ہے, یا میں پاؤں رکھوں گا تو اندر نہیں. پھر اس نے اس کے ساتھ دوسرا کیا، پھر اس کے بعد وہ پیچھے پلٹ گیا. سمجھ آئی بات؟ تو اس کا ایشو جو اس کے اندر سے ایکسٹریکٹ دیا تھا وہ کیا تھا کہ اگر آپ ایک چھوٹی سی جماعت ہے، ایک آپ چھوٹی سی آرگنائزیشن ہے، کبوتر جتنا وزن ہے اس فائن، تو آپ بلا فکر خشکی پہ دلدل پہ پانی پہ بھی پاؤں رکھ دیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا. کبوتر نہیں ڈوبا، نہ پانی میں ڈوبا، نہ دلدل میں ڈوبا، نہ سوکھے پہ ڈوبا. لیکن جوں جوں آپ کی آرگنائزیشن بڑی ہوتی جائے، آپ کی جماعت، اب آرگنائزیشن آپ خود بھی ہیں، ہر انسان اپنی جگہ آرگنائزیشن ہے، جتنا آپ کا وزن بڑھتا جائے اتنا آپ کو قدم پھونک پھونک کے اٹھانے چاہیے. یہ مطلب ہے. یہ بات بڑی معروف ہے امریکہ میں بھی کہ لوگ پیسوں کا غبن کرتے ہیں نا، جیسے مثال ہے ٹیکس چرا لیا، کم دیا لیا. ہمارے ملکوں میں تو خیر اس کو کچھ غبن نہیں کہتے، اس کو تو فن کہتے ہیں، لیکن باہر کے ملکوں میں کیا ہوتا ہے. تو ایسی کسی سے بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ کیا امریکہ میں بھی لوگ ٹیکس نہ دے کر چھپ جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آن اسمال اسکیل، کسی کی منتھلی پے یا اس کی انکم $2,000 ہے، 2,500 ہے، 3 ہے، کچھ بھی ہے، تو وہ اگر 19-20 کر کے کوئی 100-500 ٹیکس بچا سکے تو بچا لیتا ہے. بٹ جب لوگوں کی پے یا انکم ان کی لاکھوں اور ملینز میں پہنچ جائے پھر وہ نہیں چھپا سکتے، کیونکہ وہ گورنمنٹ کی نظروں میں آ جاتے ہیں کہ بھئی آپ کا گھر اتنا ہے تو ٹیکس کدھر ہے تو کتنا. چھوٹے لوگ چھپ جاتے ہیں. آج بھی دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں، غلطیاں لوگوں کی چھپ جاتی ہیں. سیاستدان کو ایک غلطی کر لے سارا شہر اس کو پکڑ کے بدنام کر دیتا ہے. ہزاروں لٹیرے ہوں گے شہر میں، چور بھی ہیں، ڈاکو بھی ہیں. کسی سیاستدان کے نام پہ کوئی فراڈ یا کوئی ایسی چیز ہے، پوری دنیا اس کو بدنام کر دیتی ہے. تو آپ یاد رکھیے، جتنا آپ گرو کریں گے، جتنے آپ بڑے ہوں گے، آپ کو بولنا، چلنا، کہنا، سننا مور کیئرفل ہونا پڑے گا. اور یہی ایک دین کی بنیاد پہ اسلام نے ہمیں میسج دیا. اسی کو تقویٰ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا کہ تقویٰ کیا ہے؟ فرمائے کانٹوں بھری شاخ میں سے اپنے آپ کو سمیٹ کے چلانا، ادھر سے بھی سمیٹ لو، نپے تلے قدم رکھو کیونکہ الجھتا نہیں. آپ خود اکیلے ہوتے ہیں، میں اس کو ایک اور اینگل سے بھی سمجھتی ہوں اور سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں آپ کو، کہ جب ہم خود اکیلے ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی اتنا نہیں دیکھتا، تو ہم کیئر لیس ہوتے ہیں. لیکن میں سوچتی ہوں کہ جب ایک بچہ آپ کی زندگی میں آ جائے تو وہ آپ کو دیکھنا شروع ہو جاتا ہے. پھر گود کا بچہ ہے تو اس کو نہیں پتا آپ کب اٹھتی ہیں، کب سوتی ہیں، فلمیں دیکھتی ہیں، گانے سنتی ہیں کیا. لیکن جب بچہ آپ کا سمجھنے کی عمر میں ہوتا ہے تو آپ کا بچہ آپ سے پوچھتا ہے نا، اور نماز پڑھنے کی عمر ہے اور آپ کے بیٹا نماز پڑھے تو کیا کہے گا؟ ممی آپ نے پڑھی ہے، آپ کیوں نہیں پڑھ رہی؟ آپ کہتے ٹی وی نہ دیکھو تو وہ کہے گا آپ کیوں دیکھتے ہیں؟ تب آپ کو دیکھنے والی دو آنکھیں ہو گئی نا. اور اگر آپ کے چار بچے ہیں تو چار بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ایکسٹرا کیئرفل ہونا چاہیے. آپ اکیلے بیٹھے ہیں کہیں، چلو ہنس لیں بول لیں، کوئی بات نہیں، ایک ہی کلاس ہے. جب کہ آپ سینئرز ہو گئے، اب آپ بڑی کلاس ہے، چھوٹی کلاسیں آپ کو دیکھتی ہیں، پھر 10 دفعہ سوچیں پھر بولیں. چلنے کے وقت دیکھے پاؤں سے واسطہ نہیں آ رہی، دروازہ کھولا ہے تو بند کیا تو کیسے کیا، دوسروں کو ڈسٹرب تو نہیں ہوا؟ کیونکہ اب آپ کو کئی جونیئر اسٹوڈینٹس دیکھ رہے ہیں. جہاں کھڑے باتیں شروع کر دی، راستہ روک لیا، کوئی بات نہیں، آپ اکیلے بیٹھے تھے، کوئی نہیں، خیر ہے، کام بھی کرتے رہے، باتیں بھی کرتے رہے. اب نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو آپ کے کوآرڈینیٹس جو ہے، جو آپ کے جونیئرس ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں. تو زندگی کا یہ ایک بڑا خوبصورت اصول ہے کہ کامیاب ہونے کے بعد کبھی کیئر لیس نہیں ہونا. جس دن آپ کیئر لیس ہو کے بڑی بھڑ مارتے ہیں نا کہ میرے تو چاول ہی بڑے اچھے بنتے ہیں، اسی دن ڈھیلے ہو جائیں گے، اسی دن آپ کا پلاؤ نرم ہو جائے گا یا آپ کی ہنڈیا جل جائے گی، کیونکہ آپ کیئر لیس ہو گئے. میرا تو کیک ہی بڑا اچھا بنتا ہے، بس اسی دن دیکھے گا اوون میں جل جائے گا اور آپ کا کیک کھلے گا نہیں. تو زندگی میں اختیار بڑی اہم چیز ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو رکھ سکتے ہیں. ہم سب نے کامیابی کی بلندیوں پر کھڑے لوگوں کو نیچے گرتے دیکھا ہے. جو لوگ اپنی صلاحیت، سمیٹنے اور لگن پر، تین چیزیں لکھی آپ سب، دیکھیے آپ سب کا خزانہ ہے یہ. نمبر ایک آپ کی صلاحیت، سکلز، اللہ نے آپ کو کیا دیا. پھر دوسری چیز آپ کا سٹیمنا، صلاحیت، پھر دوسری چیز سٹیمنا. سٹیمنا سمجھتے ہیں اردو میں کیا ہوتا ہے؟ برداشت، کیا آپ کی برداشت کتنی. کچھ لوگوں میں صلاحیت بہت ہوتی ہے، برداشت کوئی نہیں ہوتی. کچھ میں صلاحیت کچھ بھی نہیں ہوتی، برداشت بہت ہے. اور تیسری چیز لگن، نمبر ایک صلاحیت سکلز، نمبر دو سٹیمنا یعنی برداشت، اور نمبر تین لگن. لگن کیا ہے؟ وہی جو آپ کا پیشن ہے، جو جوش ہے. جو لوگ اپنی صلاحیت سٹیمنے اور لگن پر کام نہیں کرتے، ان کے جوش و خروش، صلاحیت، اعتماد اور فوکس میں کمی آ جاتی ہے. لکھ کے دیکھ لیں. جب آپ اپنی یا کسی کی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھاتے نا، تو اس کے جوش خروش میں کمی آ جاتی ہے. ایک وقت ہوتا ہے جوش کا، ٹھنڈا ہو جائے نا تو بڑا مشکل ہے دوبارہ جوش لانا. دیکھیں انسانی زندگی میں جذبات کی کتنی اہمیت ہے آپ سب جانتے ہیں. ایموشنز کے بغیر تو اللہ ایک بچے کا بھی وجود نہیں دنیا میں لاتا. لیکن جب آپ اس لمحے کو کھو دیں جب کوئی جذباتی تھا، تو پھر آپ کو زیادہ سٹرگل کرنی پڑے گی. زندگی کے اندر جذبات بڑے قیمتی ہوتے ہیں. بعض دفعہ ہم پرچول کرتے رہتے ہیں چیزوں میں، ہم چیزوں کے حالات اور واقعات اور فگر اینڈ پلس اینڈ مائنس کو دیکھتے ہیں. لیکن کسی وقت قیمت اگر ہمیں زیادہ لگے نا کسی کامیابی کی، تو یہ دیکھ لیجئے کہ اس وقت اس قیمت کو چکانے کے لیے آپ کے ساتھ 10 لوگ بھی تیار ہیں. اور اگر آپ نے اس لمحے کو ضائع کر دیا، قیمت کم مل جائے گی لیکن 10 میں سے 5 لوگ آپ سے رخصت ہو چکے ہوں گے، پھر آپ آدھی قیمت بھی نہیں اپنی کامیابی کی چکا سکیں گے کیونکہ آپ آدھے رہ چکے ہوں گے. تو عقل مندی کس چیز کا نام ہے؟ اویل دا اپرچونیٹیز. یہ جب ہم سوچوں میں پڑ جاتے ہیں اور اپنے پوائنٹس کو، اپنے مواقع کو نکال دیتے ہیں نا، تو پھر بعد میں ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ہم پہ کسی نے جادو کر دیا. میں اس کو کس اینگل سے سوچ رہی ہوں وہ مثال دیتی ہوں. کچھ لوگ ہیں وہ بڑے متفکر انداز میں آتے ہیں، بات کرتے ہیں، بیٹی کا رشتہ کو ڈھونڈ دیں، لڑکی جوان ہے، 26 کی ہو گئی، 28 کی ہو گئی، 30 کی. تو پوچھیں کیا آپ کو کبھی ان کے رشتے نہیں آئے تھے؟ کہتی بڑے آتے تھے. کب؟ جب ابھی یہ 20 کی بھی نہیں ہوئی تھی، رشتے بڑے آتے تھے. پھر کیا ہوا جی؟ وہ ہمیں پسند ہی نہیں کوئی آیا، کوئی اس کے ابا کو نہیں پسند آیا، کوئی اس کو نہیں آیا، کچھ نہیں. اب کیا؟ اب ہم ان کو نہیں پسند آتے جو آتے ہیں لینے. فرق کیا پڑا؟ کیا آپ نے اس اپرچونیٹی کو لوز کر دیا؟ میں نے سیرت سے بہت سیکھا. میں آپ کو اگر دل کی گہرائی سے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، اللہ جانتا ہے، نہ میں اس میں کوئی جھوٹ بول سکتی ہوں نہ مبالغہ، لیکن میں قسم بھی نہیں کھانا چاہتی، لیکن میرا دل اس پہ گواہ ہے کہ زندگی میں جو تھوڑا بہت سیکھا ہے، ایک تو علمی سیکھنا، آپ نے قرآن سیکھا، آپ نے کیا سیکھا وہ، لیکن میں نے جو حکمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے سیرت پڑھا کے، میرا دل گواہ ہے اس پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیسٹ ٹیچر ہیں. میں نے صلح حدیبیہ سے ایسے ایسے حالات سیکھے ہیں، بلکہ جن دنوں میں وہ پڑھا رہی ہوتی تھی ان دنوں کچھ حالات معاملات ایسے تھے ارد گرد کہ میں سوچتی تھی کہ اگر میں نے صلح حدیبیہ نہ پڑھائی یا پڑھی ہوتی تو میں ان حالات میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتی تھی جو میں نے لیا. جس کو حکمت چاہیے وہ سیرت پڑھے اور اللہ سے کہ اللہ کھول دل. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے کامیابی کا جو نسخہ ڈھونڈا ہے نا، آپ میں سے سبھی نے، میرا یہ نئی کلاس کے علاوہ باقیوں نے تو سیرت پڑھی ہے نا، یہ تو آپ سب مانتے نا کہ اللہ کے نبی دنیا کے کامیاب ترین انسان تھے. وہ مائیکل ہارٹ کہے نہ کہے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے دل گواہ، اور آج بلینز مسلمان اس بات کے گواہ ہیں کہ اللہ کے نبی سے بڑا کوئی کامیاب نہیں تھا. یس نو؟ کیا صرف آخرت میں کامیاب تھے کہ دنیا میں بھی؟ دنیا میں بھی کامیاب تھے، کوئی بیٹ نہیں کر سکا. ابھی میں نے آپ کو سنائی تھی اس دن کہانی، ٹریولنگ سے آ کر تو وہ جو لیڈی ہمارے ساتھ تھی نا، اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پتا تھی. کہتی یس ہی انفلوئنسڈ ا لاٹ آف پیپل، کہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو متاثر کیا، یعنی ان کے اوپر ان کا امپیکٹ آیا زندگی کا. تو میں نے سیرت سے جو چیز سیکھی ہے نا، آپ دیکھ لیں ٹپس پہ، میری تو انگلیوں پہ رہتی ہیں یہ چیزیں. میں اکثر اپنے آپ کو انہیں گلیوں میں گھومتی پھرتی دیکھتی ہوں کہ اچھا یہ میرے ساتھ ہوا ہے، میں نے یہ کیا ہے، اللہ کے نبی ہوتے تو بھلا کیا کرتے. اچھا یہ میرے سامنے معاملہ ایسا چل رہا ہے، اگر حضرت ابو بکر کے سامنے ہوتا تو وہ کیا کرتے. تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو چیز سیکھی ہے نا، وہ یہی سیکھا ہے کہ آپ نے اپرچونیٹیز کو اویل کیا، مواقع کی قدر کی. دشمن پہ حملہ کرنے کا موقع آ گیا، ڈیلے نہیں کیا، اور اگر صلح کرنے کے فائدے میں ملا کہ یہ موقع اچھا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ ان کو باندھ لو شرطوں میں، آپ نے موقع کو ضائع نہیں کیا. بلکہ میں ابھی چند دن پہلے بات کر رہی تھی، شاید فرانس میں تھی یا جرمنی میں، کہیں بھی بات ہوئی تو وہاں یہ بات آئی تھی اس سیشن میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سب سے مشکل جنگ کون سی تھی. the book. مشکل اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ اٹس ہارڈ ٹو ڈیفائن کل ہونا کیا ہے, آنا کس نے. آپ سب پڑھیں گے جب دسویں پارے پہ آئیں گے, اور باقی سب پڑھ چکے ہیں جو سن رہے ہیں اس وقت, اور جو باہر ہیں ان کا مجھے نہیں پتا وہ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے. میں ایسے ہی سوچ رہی تھی بیٹھ کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھمکی سنی کہ ہرقل نے کہا ہے کہ ہم مسلمانوں پہ حملہ کرنے آ رہے ہیں. آپ امیجن کریں اپنے اوپر لے کر, ایک ایسی ہے جیسے آج کی زبان میں آپ کہتے ہیں اخبار میں خبر چھپ گئی, بی بی سی پہ چینل پہ کسی نے آ کے دھمکی دی کہ ہم مسلمانوں کو مزہ چکھا دیں گے. اتنی بات تھی نا. اگر میں غلطی کھاؤں تو آپ لوگوں کو حق ہے کہ میری اصلاح کریں. اللہ کے نبی کو خبر مل گئی کہ ہرقل کہہ رہا ہے کہ میں نے حملہ کرنا اور وہ اپنی فوجیں جمع کرنا چاہ رہا ہے. اب یہ خبر اللہ کے نبی تک پہنچی تو آپ نے کیا کیا؟ علل اعلان, چھپایا نہیں, ہینکی پینکی نہیں, ادھر کے ادھر, ادھر کے ادھر نہیں, مور کلیئرلی کیا کہا کہ تیاری کرو ہم تبوک کی طرف جائیں گے. پہلی جنگوں میں چھپا کے جاتے تھے, ارادہ کہیں ہوتا تھا جاتے کہیں اور تھے, روٹ بدلتے تھے تاکہ جنگی حکمت عملیوں کے تحت دشمنوں کو دھوکہ مل جائے. لیکن اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ ٹو دی پوائنٹ, دو ٹوک, ہم جائیں گے. کھڑی فصلیں تیار. یہ جو پوائنٹ ہے نا, اب یہ دیکھیں, شدید گرمی اور قحط سالی, یہ تین کہنا چاہیے کہ کوڈ ورڈ ہیں یہ غزوہ تبوک کے. فصل تیار تھی, اور تیار فصل کا مطلب کیا تھا کہ اگر اس کو نہ کاٹا تو اگلا پورا سال فاقے, جاب کے کہہ لیجئے پیک ڈیز تھے, جاب چلی جائے گی اگر اس دن نہ گئے کام پہ. پھر شدید گرمی جو اگلے کچھ مہینے میں ٹھنڈک میں بدل ہی جانی تھی نا. اور تیسری بات ہے قحط. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ چلو ہم کریں گے, ہمارا بہت ارادہ ہے کہ ہرقل کو ہم نے مزہ چکھانا ہے, اور کوئی آ تو نہیں گیا نا, جلا بھی نہیں ابھی, ابھی تو خبر ہوئی ہے. چلو تیاری کرو شاب, چلو شاب جلدی جلدی فصلیں کاٹو, چلو ذرا موسم کا ٹھنڈا ہونے دو, چلو جی ایک دو مہینے بعد جاتے ہیں. آپ نے کیا کیا؟ تو چل پڑے. اچھا, اللہ کے نبی نے لوگوں سے مشورہ لیا تھا تبوک میں جانے کے لیے؟ ہی نیور ڈو دس. پتا آپ کو احد میں جانے کے لیے لیا تھا؟ لیا تھا. بدر کے لیے لیا تھا؟ لیا تھا. تبوک کے لیے کیوں نہیں لیا؟ یعنی میں نے جب اس پہ غور کیا میرے آگے سمندر کھل گیا حکمتوں کا. نہ ہر موقع مشورے کا ہوتا ہے, نہ ہر موقع ڈیلے کرنے کا ہوتا ہے. اور مزے کی بات, جو سب سے خوبصورت بات تھی صحابہ کی, کہ اللہ کے نبی کو کوئی ایک صحیح صحابی بھی آ کر یہ نہیں کہتا ہوا دکھتا کہ اللہ کے نبی آ تو نہیں گیا نا, ہمیں پتا ہے ہم نے کرنا یہ کام, ہم نے سوچی ہوئی یہ کرنی ہے, بس ذرا یہ جون چلا جائے, ستمبر آ جائے. اور اللہ کے نبی فصل تیار ہے, کون سی اب کوئی دیر رہ گئی ہے کاٹنا, تھوڑی بیج چھوڑ ڈالنا, بس 15 دن تو ٹھہر جائیں, ذرا فصل کاٹ کے ہم اپنے گوداموں میں بھر لیں. ایک صحابی نے بھی نہیں کہا, اور جو آئے وہ ان کو کیا کہا گیا قرآن میں؟ مخلفون, پیچھے رہنے والے, کبھی کا مقعدون, کبھی قاعدون, چار ٹرمز پڑھی تھی ہم نے, قاعدون, مخلفون, پھر سابقون, یعنی صحابہ اور اللہ کے نبی کی کامیابی کا حال کیا ہے, راز کیا؟ کہ صحابہ تو سمعنا وطعنا تھے ہی, وہ دماغ نہیں استعمال کرتے تھے. میں نے دیکھا صحابہ اکرم برین نہیں یوز کرتے تھے, واللہ ہی. کون سا برین؟ جو شیطان نے یوز کیا تھا اللہ کے حکم کے آگے. وہ اللہ کے نبی کی بات, کیونکہ وہ نبی تھے, وہاں وہ نہ بھی کرتے تو ٹھیک ہے, آج تو ہمیں کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتی کہ مسلمان دماغ یوز کرنا چھوڑ دیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا, وہ وقت اور موقع کے مطابق فیصلہ کرتے تھے, یا فیصلہ سنا دیتے تھے یا رائے لیتے تھے, لیکن چیزوں کو ڈیلے نہیں کرتے تھے. آپ کو تو ڈیلے کا نقصان کیا ہوتا ہے, کوئی بتائے آپ میں سے؟ جی,
ایک مثال
تبوک کے اندر,
اور فوراً بعد میں اس چیز کے احساس ہوا کہ ہم نے اس کو کوئی موقع فائدہ اٹھاتے تو آج ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ
ہوتے. دیکھیے پورے قرآن میں صحابہ کا جہاں ذکر آئے گا, ان تین کی توبہ, کعب بن مالک, ہلال بن امیہ, مرارہ بن ربی, ان کا نام اسی گلٹ کے ساتھ آئے تھے نا کہ رہ گئے پیچھے. نام اس لیے اچھے رنگ میں آ گیا کہ توبہ کر لی تھی. اکثر ہی نام لیتی ہیں اس وقت دماغ سے چلا گیا کہ رہے وہ بھی پیچھے تھے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے, قافلہ کوچ کر گیا, دوپہر کا وقت ہوا تو ابو خیسمہ, تو بیوی آئیں کھیتوں میں ساگ دال روٹی لے کے آئی ہوں گی, چھڑکاؤ کیا, درخت کے نیچے بٹھایا, پانی ٹھنڈا یا لسی یا کھانا, اور لکما توڑ کے ابھی منہ میں نہیں ڈالا تو خیال آیا کہ ابو خیسمہ تجھے شرم نہیں آتی کہ اللہ کے نبی پتہ نہیں اس وقت کہاں تھک کے کھا رہے ہوں گے اور تو یہاں بیٹھ کے مزے اڑا رہے. اور ان کے کیا مزے تھے, کوئی وہ پی سی کی لاؤنج میں جا کے کوئی وہ ہاٹ ڈرنک پی رہے تھے, یا کوئی انہوں نے کوئی ایسا ڈرنک آرڈر کر دیا تھا کہ جس کو پی کے بندے میں طاقت آ جائے. بیسکس نیڈس, اسسٹیز, نیسسٹیز آف لائف. لیکن ان کو احساس تھا کہ یہ اللہ کے نبی چلے گئے, ہم کیا, ان کو کتنی اس وقت تکلیف ہو رہی ہوگی. اور انسان نہیں سوچ سکتا اس چیز کو جب تک اس کے اوپر اپنے نہیں پڑتی. انسان کو سمجھ سب آتی جب اپنے اوپر پڑتی ہے. اور وہیں لکما چھوڑ کے بیوی سے کہا کہ گھوڑا لے کے آؤ, زین کسو, میں کھانا یا نہیں کھاؤں گا, میں اللہ کے نبی کے پیچھے جا رہا ہوں. اور جب وہ گئے تو پھر اللہ کے نبی نے دور سے گھوڑے کی وجہ سے وہ جو مٹی کی زمین سے خاک اڑتے دیکھی تو کیا کہا, اللہ یہ ابو خیسمہ ہو. تو وہ ابو خیسمہ ہی تھے. یعنی آپ کی بھی نظریں لگی رہتی تھیں جو نہیں ہوتے تھے ان میں. اللہ ہمیں ایسا بنا دے. یہ ہے کامیابی کا نسخہ. یہ کتاب ایک یا دس کتابیں میں آپ کو پڑھا دوں. جب تک نبی اور رسولوں والی اطاعت اور اللہ کے ساتھ ہمارے وہ جذبے نہیں ہوں گے نا, کامیابی نہیں ملے گی, کبھی بھی نہیں ملے گی. ہاں کامیابیاں بہت ساری حاصل چلی ضرور جائیں گی, لیکن کامیابی کے لیے انسان کو آگے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب دوبارہ پڑھتی ہوں آپ کے لیے. یعنی پہلے جو کیا تو کامیاب ہوئے, اب وہی کرنے سے کامیاب ہوں گے؟ آپ سب جواب دیں, نہیں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ کامیابی کی دوڑ میں آپ اکیلے نہیں ہیں. آپ کے پیچھے کھڑے لوگ آپ کو روند کے آگے نکل جائیں گے. جو کچھ آپ کر رہے تھے وہ صرف گزشتہ کل میں کامیابی کی ضمانت تھا. آج اور آنے والے کل میں کامیابی کی ضمانت ٹھہرنے والے وہ پرانے خیالات, حربے, آلات, طریقے, سوچیں, رویے اور مہارتیں کافی نہیں ہیں. جب آپ کامیاب ہوئے تھے تب لوگوں کو تو وہم میں بھی نہیں تھا کہ یہ بھی کام ہو سکتا ہے. اب آپ ایک دفعہ کامیاب ہو گئے, آپ نے کئی لوگوں کے کانوں میں یہ ڈال دیا, ان کے دلوں میں ڈال دیا کہ ہم بھی ہو سکتے ہیں. اب آپ کو پہلے سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی تاکہ پہلے سے بڑی کامیابی حاصل کر سکیں. اگر آپ اپنی کامیابی کے خمار میں اپنی ذات کو, اپنی تکنیک کو اور اپنی مہارت کو بہتر نہیں بنائیں گے اور سمجھیں گے کہ میں اسی طرح ہمیشہ کامیاب رہوں گی, تو یاد رکھیے کامیابی آپ کی جاگیر نہیں ہے. ہم سب نے کامیابی کی بلندیوں پر کھڑے لوگوں کو نیچے گرتے دیکھا ہے. پہلے تو دعا کریں کہ اللہم لا تجعلنا منہم, کہ اللہ ایک دفعہ ہدایت دے کے گمراہ نہ کرنا اور ایک دفعہ کامیابی دے کے ناکام نہ کرنا. اور بلکہ سب اس شعور سے دعا پڑھیں, اللہم انی اعوذ بک من جہد البلائی ودرک الشقائی وشماتۃ الاعدائی وسوء القضائی. کیا مانگا اس میں ہم نے؟ کہ اللہ برے فیصلے سے, بری گھڑی سے, دشمنوں کی خوشی سے تیری پناہ میں آتے ہیں. تو لہذا کامیابی آپ کی میری جاگیر نہیں ہے. جو لوگ اپنی صلاحیت, سٹیمنے اور لگن پر کام نہیں کرتے, ان کے جوش و خروش, صلاحیت, اعتماد اور فوکس میں کمی آ جاتی ہے. ان تمام کمیوں کی وجہ سے کامیابی ان سے روٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب کبھی میری طرف نہ آنا. بات واضح. جب ہم ایک وقت پہ صلاحیتیں, سٹیمنے اور لگن کو لگاتے ہیں نا, تو دوسروں کا جوش بھی ہماری مدد بن جاتا ہے. اور جب ہم چیزوں کو ڈیلے کرتے ہیں نا, تو چیز تو سستی ہو جاتی ہے, مل بھی جاتی ہے, لیکن جوش بھی ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے. جہاں ہوش آ جاتا ہے وہاں جوش چلا جاتا ہے, اور ہر چیز ہوش سے نہیں ملتی انسان کو. کامیابی کو کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ روٹھی کامیابی سے دوبارہ رشتہ کیسے جوڑا جا سکتا ہے؟ پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کامیابی روٹھتی کیوں ہے. چلے جی, آپ پہلے سوال کا جواب دیں کہ کامیابی کو کیسے بنایا جائے. ہیپی برتھ ڈے کر کے, ایک فنکشن, پارٹی, دعوت, ہم تو ایسے ہی مناتے ہیں نا. بچہ کامیاب ہو گیا, اس فرسٹ آ گیا, میٹرک امتحان میں اے گریڈ آ گیا, کامیابی. نہیں, کامیابی کو منانے کے لیے انسان کو اور محنت کرنی پڑتی ہے. کامیابی روٹ اس لیے جاتی ہے کہ ہم تازہ خیالات کو اپنے تک آنے سے روک دیتے ہیں، نئے آئیڈیاز نہیں لاتے، نیا خون نہیں ملتا نا جسم کو تو انسان بوڑھا ہو جاتا ہے. یہ فطرت کا اصول ہے. اور مجھے یاد نہیں اس وقت فگر کہ ہفتے میں یا مہینے میں کتنی دیر بعد پورا پچھلا خون چلا جا چکا ہوتا ہے اور نیا آ چکا ہوتا ہے. جب تک نیا خون ساتھ نہیں ملے گا صحت نہیں ہوگی. اسی طرح کامیابی کے لیے نئے آئیڈیاز، نئے خیالات آنے چاہیے. ہم اپنی ذات میں بہتری لانے کی کوششوں کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، یعنی ہم اپنے آپ کو امپروو نہیں کرنا چاہتے. پھر حیرت سے دیکھتے ہیں کہ کامیابی ہی دراصل ہمارے پیچھے جانے کی سب سے بڑی وجہ بن گئی. سمجھ آئی؟ سچ پوچھے تو کامیابی ناکامی کی طرف لے جانے کا تیز ترین ذریعہ بن سکتی ہے. یہ کیسے؟ یعنی آپ ایک دفعہ کامیاب ہو گئے، اب یہ نشہ، کامیابی میری جاگیر ہے، یہ نشہ آپ کو ناکام کرا دے گا. یہ کسی شخص، ادارے یا ٹیم کی سوچ کو آلودہ کر دیتی ہے، سپوائل کر دیتی، گندہ کر دیتی ہے. یہ سوچ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دیتی ہے کہ انہیں تبدیل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. رفتہ رفتہ یہ بہتری کی سوچ کی جڑیں کاٹ دیتی ہے. اعلی پائے کی صلاحیت کے حامل لوگوں کو جو ہے جیسا ہے پر اکتفا کرنے پر راضی کر لیتی ہے. لکھے ذرا یہ جملہ، جو ہے جیسا ہے اسی پہ اکتفا کر لو. کیا سمجھے آپ اس سے؟ جب ہم اپنے موجودہ حالات پہ مطمئن ہو جاتے ہیں نا تو ہم کامیاب ہونے کا دروازہ بند کر دیتے ہیں. کامیاب لوگ اپنی ماضی کی کامیابیوں کے اندر زندہ رہنا شروع کر دیتے ہیں. وہ مستقبل میں کامیابی کی تعمیر کرنے کی بجائے اپنی گزشتہ کامیابیوں کا سبب بننے والی چیزوں کو دہراتے ہیں. وہ نہیں سمجھتے کہ آس پاس کی دنیا بدل رہی ہے، کامیابی ان کے ہاتھوں سے پھسل رہی ہے، جیت ان کا منہ موڑ رہی ہے. آپ یاد کریے کوئی ایسے جملے کبھی آپ میں سے کسی نے بولے ہوں کہ چیزیں ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہیں. آئی ایم لوزنگ دا کنٹرول. وجہ کیا ہے؟ کہ کامیابی کسی کی جاگیر نہیں ہے. یہ جانتے بوجھتے ہم کامیابی کے اس وائرس کا شکار ہو جاتے ہیں، کامیابی کے جال میں پھنس کے رہ جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ایک بزنس کنسلٹنٹ کے طور پر میں نے بہت ساری کمپنیوں کو اس جال میں پھنستے دیکھا ہے. میں نے ایک پرفارمنس کوچ کے طور پر بے شمار کامیاب افراد کو، ٹاپ کھلاڑیوں کو، گلوکاروں، اداکاروں، استادوں اور ڈاکٹروں کو، سائنسدانوں اور سیاستدانوں کو اس جال میں پھنستے ہوئے آہستہ آہستہ کامیابی کی چوٹی سے ناکامی کی کھائی کی طرف لڑکتے ہوئے دیکھا ہے. پھر انہوں نے کچھ مثالیں دی ہیں. کہتے ہیں کہ کسی نے سوچا ہوگا کہ ربر میڈ جو 1985 سے 1994 تک دنیا کی 500 ٹاپ کمپنیوں میں سر فہرست تھی، اس وائرس کا شکار ہو جائے گی. کمپنی کی مینجمنٹ اور باقی سب لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ کمپنی ٹاپ پر ہی رہے گی، لیکن پھر ہم سب نے دیکھا کہ صرف 5-6 سال کے اندر اندر اس کمپنی کو اپنے 9 پلانٹ بند کرنے پڑے، اپنے ہزاروں ملازمین کو نوکریوں سے فارغ کرنا پڑا. 1995 میں ایک بالکل گمنام کمپنی نیو ویل نے ربر میڈ کو خرید لیا. آپ سمجھتے ربر میڈ کیا بناتا ہے؟ خواتین کو تو بہت پتا ہوگا، کچن میں جو پلاسٹک کے برتن ہوتے ہیں نا، جو اچھے والے، ایک تو ہوتے ہیں وہ جو چھوٹے چھوٹے پتلے، لیکن ربر میڈ ایک برانڈ ہے جو اعلیٰ قسم کی پلاسٹک کے، یہ جو باکسز اور اس طرح کی چیزیں جو وہ بناتے ہیں. تو کمپنی نے اپنا نام کیا رکھا؟ نیو ویل، نیا کنواں. آج پوری دنیا اس سانحے کی چشم دید گواہ ہے. کئی سال تک دنیا کی اولین کمپنیوں میں سر فہرست رہنے والی ربر میڈ آج صفحہ ہستی پر موجود نہیں ہے. دوسرے لوگ نام بنا لیں گے، جو بنے ہوتے ہیں نا وہ گر جاتے ہیں، کیونکہ یہ جو خوش فہمی آ گئی کہ ہم جیتے ہوئے، ہمیں کس نے ہرانا ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے آس پاس صفحہ اول کے کھلاڑیوں کو کامیابی نے کیسے پچھاڑا، جنہوں نے کامیابی کو اپنا حق سمجھ لیا تھا، یہ سوچ لیا تھا کہ وہ ساری زندگی اسی طرح کامیاب رہیں گے. جو ناقابل تسخیر تھے شکست ان کا مقدر بنی، اس لیے کہ انہوں نے کامیابی کے نشے میں چور ہو کر ان تمام اچھی باتوں کو، عادتوں کو خدا حافظ کہہ دیا جو اصل میں ان کی کامیابی کا باعث بنی تھی۔ کامیابی کے خمار میں لوگ اوور کانفیڈنس کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ لکھ لیں، کامیابی کے خمار نشے میں لوگ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ کانفیڈنس یہ ہے کہ جو چیلنج مجھے درپیش ہے میں اس میں سے نکل جاؤں گا، میں اس کا مقابلہ کر لوں گا، یعنی یہ اچھا کانفیڈنس ہوتا ہے۔ اعتماد کی بنیاد تیاری کا احساس ہے، جب آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ تیار ہیں تو آپ پورے اعتماد محسوس کرتے ہیں۔ آپ نے کسی اہم کسٹمر سے ملاقات میں بڑی ڈیل فائنل کرنی ہو، آپ نے خود کو پوری طرح تیار کیا ہے تو آپ اپنی ذات کے اندر اعتماد محسوس کریں گے، ایسے ہی ہے نا، جب آپ تیاری کر کے جائیں گے تو آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، اعتماد ہے کہ میں نے تیاری کی ہوئی ہے، انشاءاللہ میں کامیاب ہوں۔ لیکن اب آگے ذرا اس پہ کوسچن مارکس لگائیے گا، لیکن اگر میٹنگ سے پہلے آپ سو رہے ہوں، بلکہ میں تو پہلے نہیں کہوں گی، میٹنگ کے دوران بھی کہہ دوں گی، کئی لوگوں کا میٹنگ کے دوران بھی کام کہیں دماغ کہیں اور ہوتا ہے، تو میٹنگ سے پہلے آپ سو رہے ہوں، گپے ہانک رہے ہوں، یہ سوچتے ہیں کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو میں نے بڑی دفعہ کیا ہوا ہے، یہ تو میرا روز کا کام ہے، یہ تو میری فنگر ٹپس پہ ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ جیت جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ یہ اعتماد نہیں ہے، یہ اوور کانفیڈنس ہے۔ اوور کانفیڈنس کو میں بدتمیزی سمجھتا ہوں۔ یہ اوور کانفیڈنس ناکامی کی طرف جانے کی پہلی سیڑھی ثابت ہو جاتا ہے۔ فرض کریں آپ جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، تصور میں آپ بھی لائیے، سفر شروع ہوتے ہی اچانک پائلٹ کی آواز آئے، میں ایک سینئر پائلٹ ہوں، پچھلے 30 سال سے جہاز چلا رہا ہوں، میں نے اسی سال دنیا کے بہترین پائلٹ کا ایوارڈ بھی جیتا ہے، لیکن آج میں نے جہاز اڑانے سے پہلے چیک لسٹ کی کسی چیز کو چیک کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ آپ کو پتا یہ چیک لسٹ کیا ہوتی ہے؟ ایک ایک پرزا جہاز کا، اور اس کی جو مس چیز ہے نا، پائلٹ کی طرف سے اس کا اوکے کر کے جانا لازمی ہوتا ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے، انجن بھی ٹھیک ہے، ٹائر بھی ٹھیک ہے، سب چیز باندھنے، آپ کے گاڑی میں ہوا بھی ٹھیک ہے، ٹائر بھی ٹھیک ہے، یہ اس کی طرف سے جاتا ہے تو پھر جہاز کی اجازت ملتی ہے۔ اور وہ کہتا ہے نہیں، میں نے آج کوئی نہیں چیک کیا کہ جہاز کا کوئی اسکریو ڈھیلا بھی ہے کہ نہیں۔ کیا یہ سننے کے بعد آپ جہاز میں اس پائلٹ کے ساتھ سفر کرنا پسند کریں گے؟ میں سوچتی ہوں کہ اگر ہمیں یہ باتیں سمجھ آ جائیں تو ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ ہم خود کافی ہیں اپنی کمیوں کو دور کرنے اور اپنی خامیوں کو بدلنے میں اور ان کو نکالنے میں۔ اگر میں وہاں ہوں تو شور مچا دوں گا کہ نکلو اس جہاز سے، آپ بھی پھڈا ڈال دیں گے، کچھ لوگ تو شاید چلتے جہاز میں چھلانگے لگانے کو تیار ہو جائیں گے، ایسی ہے نا، کیونکہ جان سب کو پیاری ہوتی ہے۔ کامیابی کے نشے میں چور، کامیابی کو اپنی جاگیر سمجھنے والے لوگ اپنے آپ کو تیار رکھنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ لکھیے۔ دیکھیے، آپ کلاس میں آنے کے لیے تیار ہو رہی ہیں، آپ پڑھنے کے لیے تیار ہو رہی ہیں، آپ پڑھانے کے لیے تیار ہو رہی ہیں، آپ روم سیٹ کرنے کے لیے تیار ہو رہی ہیں، ہر ایک کا الگ فیلڈ ہے۔ اگر جس کام کو کرنے جا رہے ہیں اگر آپ اس کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ کتنے بھی ایکسپرٹ کیوں نہ ہو، اپنا کام ہے۔ آج نہیں آپ کو پتا آپ نے کیا درس دینا ہے، تو آپ نے 1000 درس دیے ہوں، آج آپ بیکار ہی باتیں لوگوں کو بتا کر آئیں گے، وقت ہی ضائع کر کے آئیں گے ان کا۔ تو لہذا اپنے آپ کو کرنے والے کام کے لیے تیار رکھنا، اور پھر سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ پانی پر چل سکتے ہیں، یعنی تیاری کرنی کوئی نہیں، اور سوچنا یہ کہ ناممکن چیز ممکن ہوگی کہ پانی پہ بھی ہم چل کے دکھا دیں گے۔ تو اب ساری باتوں کے بعد یہ بتائیے کہ کامیابی ہوتی کیا ہے؟ کامیابی کیا ہے؟ کامیابی دراصل، اب آپ چند ایسے پوائنٹس لکھ لیجئے، کیا ہے؟ نمبر ایک، کچھ بنیادی اچھی سوچوں، یعنی گڈ تھاٹس۔ نمبر دو، رویے، ایٹیچیوڈ۔ اور نمبر تین، اقدامات۔ اقدام کس کو کہتے ہیں انگلش میں؟ کوئی بتائے گا؟ انیشیٹو ہونا. قدم تو اٹھائیں. آپ یہاں بیٹھے کہہ رہے ہیں بہت خوبصورت منزل ہے, بھائی آپ اٹھیں گے تو جائیں گے تو ملے گی نا وہ منزل. تو قدم یعنی سٹیپ لو, اٹھو, گو ہیڈ. مسئلہ کہاں سے جنم لیتا ہے؟ وہی سوچ, وہی رویے اور وہی اقدامات جنہوں نے آپ کو کامیاب کیا ہوتا ہے آپ انہیں چھوڑ دیتے ہیں, جس کے نتیجے میں آپ مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں. ناکامی آپ کا راستہ روکنا شروع کر دیتی ہے. ہمیشہ کامیاب رہنے والے ادارے یا افراد میں کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جن کو وہ چھوڑتے نہیں ہیں. یہ لکھ لیں. آپ کے چھوٹی سی بھی خوبی ہے نا, اتنی سی سکل ہے, بس چھوڑے نا. کہتے ہیں کہ جوں بھی اپنا کام کرتی رہتی ہے نا مسلسل تو سارے سر کو گندا کر دیتی ہے. کیا ہماری طاقت اور صلاحیت جوں جتنی بھی نہیں ہے؟ صرف ہمیں یقین ہو جائے گا نا ہم یہ کام کر سکتے ہیں تو کرتے ہیں. اور الحمدللہ میں اپنے آپ کو اب ذہنی طور پہ کافی ریلیکس فیل کرتی ہوں کئی چیزوں میں, کہ جب ساتھیوں کو سمجھ آ گئی ہم نے یہ کام کرنا کرنا کر لیا, وہ ایک سلمپ آتا ہے بیچ میں نکل جاتا ہے الحمدللہ اللہ کے حکم سے. ایک وقت آتا ہے لگتا ہے کچھ ٹھیک ہی نہیں ہے, پھر ایک وقت آتا ہے کہتے ہیں الحمدللہ سب چیزیں ٹھیک ہو گئی, ہو رہی ہیں, ہو جائیں گی اور بھی ہو جائیں گی, اینڈ تو کبھی نہیں ہوا زندگی کا. تو ہمیشہ یاد رکھیے اپنے لیے یہ گول بنائے کہ میں نے جو کرنا ہے نا اس کرنے کے لیے ذہنی طور پہ, جسمانی, روحانی, ہر طور سے خود کو تیار رکھنا ہے. یہ کبھی نہیں سوچنا کہ میں نہیں کر سکتی. لیکن کامیاب ہونے کے بعد ایک بات یاد رکھیے, اور وہ کیا کہ کامیابی دبے پاؤں واپس بھی جا سکتی ہے. اس کو روکنے کے لیے آپ کو ایسے قدم اٹھانے ہوں گے, ایسی سوچ کو رستہ دینا ہوگا جو آپ کو مسلسل کامیابی سے ہم کنار رکھے. کوڈک کا نام سنا کبھی آپ نے؟ کیا لفظ آتا ہے آپ کے ذہن میں کوڈک کے نام سے؟ جی شابش. پکچرز, کیمرہ, فیل, ڈیجیٹل, بالکل صحیح. کوڈک کا نام کیا ہے؟ ہم بچپن سے سنتے آئے کہ تصویر صرف کوڈک کے کیمرے یا کوڈک کی فلم سے بن سکتی ہے, یعنی کیمروں کے اوپر بھی کوڈک لکھا ہوتا تھا, اور جب شروع میں ویڈیو کیمرے آئے تو وہ بھی کوڈک کے ہی ہوتے تھے. جب ڈیجیٹل کیمرے آنا شروع ہوئے تو کوڈک نے اس ٹیکنالوجی کو نظر انداز کر دیا. کچھ عرصے بعد کوڈک کو احساس ہوا کہ ڈیجیٹل فوٹوگرافی کے بزنس میں ان کا کوئی اب حصہ ہی نہیں رہا. لوگ ان کے کیمروں کی بجائے ڈیجیٹل کیمرے خرید رہے ہیں. ان کی فلموں کی سیل تقریباً ختم ہو گئی ہے. کوڈک نے اس تبدیلی کو قبول کرنے کی بجائے جو وہ کر رہے ہیں وہی کرتے رہنے کا فیصلہ کیا. انہیں لگا کہ وہ ہمیشہ کامیاب رہیں گے, کامیابی تو ان کا حق ہے کیونکہ وہ دنیا میں سب سے پہلی سب سے بڑی کمپنی ہے. لیکن جب دھچکے لگے تو ان کو مجبوراً تبدیلی کے بارے میں سوچنا پڑا. انہوں نے تبدیلی کو مکمل طور پر قبول کرنے کی بجائے عارضی حل نکالا. کیا کیا؟ انہوں نے ایسی ٹیکنالوجی بنانے کی کوشش کی جس میں ڈیجیٹل اور پرانی فلم کا امتزاج تھا. امتزاج سمجھتے ہیں؟ مکسچر. ظاہر اس تجربے نے ناکامی تو ہونا تھا. وہ کوشش کے باوجود مارکیٹ میں بدلتی سوچ کی نئی لہر سے اپنے بزنس کو محفوظ نہیں رکھ سکے کیونکہ دنیا بہت بدل گئی تھی. وہ اپنے صارفین یعنی جو کسٹمرز تھے وہ اپنے کسٹمرز کی سوچ کو پابند نہیں کر سکتے تھے کہ وہ ڈیجیٹل کیمروں سے دور رہیں. پھر کیا ہوا کہ کوڈک کا ایک شیئر جو 1997 میں $80 کا تھا 2003 میں صرف $30 کا رہ گیا, ڈیویلی ہو گیا. کوڈک نے اپنے پروفٹس میں 72% کمی کا اعلان کیا. کہانی یہاں بھی ختم نہیں ہوتی. 2005 تک شیئر کی قیمت کتنی رہ گئی؟ $1 پر شیئر رہ گئی. کمپنی بینکرپٹ ہو گئی. سوچنے کی بات ہے. میں نے تو اپنی زندگی میں اتنا دیکھا ہے لوگوں کے حالات کو بدلتے کہ میں سوچتی ہوں نہ کامیابی کسی کی جاگیر ہے اور نہ ناکامی کسی کی جاگیر ہے. ایک جملہ سنا ہوا تھا بچپن سے, چڑھتے سورج کے پجاری. میں نے خود اپنی زندگی میں اس چیز کو اتنے کلوزلی دیکھا کہ لوگوں کو آپ کا کام پیارا ہوتا ہے, نام نہیں. کچھ لوگ نام کانشیس ہوتے ہیں, ہمارا یہ نام ہے, ہمارا ادارہ اتنا بڑا ہے, ہمارے یہ کام ہے, ہمارا تو نام چلتا ہے, ہماری تو ساکھ چلتی ہے. لیکن لوگ جب کام دیکھتے ہیں کسی کا اچھا تو وہ کہتے ہیں ہمیں کام سے لینا ہے, ہمیں کیوں کریں. آپ نے سنا ہوگا اپنی زبان میں اونچی دکان پھیکا پکوان, اور بعض دفعہ چھوٹی سی مارکیٹ کی غیر معروف چیز آپ یوز کرتے ہیں بڑی اچھی لگتی ہے, آپ کہتے ہیں چھوڑو یہ روز ہے یہ اتنی مہنگی لیتے ہیں, یہ سستی ہے یہ اچھی بھی ہے یہ لے لے. لوگ کام دیکھیں گے آپ کا, نام کوئی نہیں دیکھتا, نام کچھ خاص لوگ دیکھتے ہیں. عام کامیابی جو ہوتی ہے نام نہیں دیکھتی. کامیاب لوگوں والا کام آپ کر لیں آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے. کانفیڈینس آپ کے اندر ہونا چاہیے اس چیز کا. 2005 میں ان کے سی او, ابھی اس کی کہانی ختم نہیں ہوئی کوڈک کی, ان کے سی او ڈان کاپ نے ایک انٹرویو میں یہ بتا کے سب کو حیران کر دیا کہ اب سے 20 سال پہلے انہوں نے پہلی بار ڈیجیٹل کیمرہ دیکھا تھا, لیکن یہ کیمرہ دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے اپنے ادارے کے باقی لوگوں کو تبدیلی کے لیے تیار نہیں کیا اور کامیابی کو اپنی جاگیر سمجھنے کی بھاری قیمت چکائی. کیا سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کچھ نئی باتیں سمجھ آ رہی ہیں اس میں سے. آپ کو بھی کچھ نیا کام کرنا پڑے گا. ایک راستہ بند ہوتا ہے تو دوسرا دیکھیں, دوسرا کھلتا ہے تو تیسرا دیکھیں. کسی نہ کسی طرح آپ آگے انسانیت کو نفع دینے کے بڑے سے بڑے کام کریں. مجھے کسی نے کہا کہ ناروے میں اگر آپ پڑھانے سے زیادہ رشتے کروانے کا کام کر لیں تو مجھے یقین ہے آپ کے پاس زیادہ لوگ آئیں گے. ریئلی اور یہ ان کا مشورہ بڑا درست ہے. ریئلی یعنی اگر آپ وقت اور حالات کا تقاضا دیکھیں تو میں اللہ سے کہتی ہوں اللہ وہ سجھا جس کی ضرورت ہے, اللہ وہ کروا جس کی ضرورت ہے. آپ کہتے ہیں قرآن پڑھو قرآن پڑھو, ہم جو جذبوں میں بیٹھے ہوتے ہیں لوگ بعد میں کہتے ہیں پڑھنے ایسی کر بہ کے تسی چپ کرو, سن نہیں لوڑ پڑھن دی. تھک گئے نا 5 سال سے ہم لوگوں کو قرآن پڑھو تفسیر پڑھو تجوید پڑھو یہ کرو وہ کرو, اب آپ کچھ وہ کریں جو لوگوں کی ضرورت ہے. قدم تو آگے بڑھائیں. آپ اپنے آپ کو ایک نٹ شیل میں کیوں بند کرتے ہیں؟ آپ لوگوں کو اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے, تو جو ان کی ضرورت ہے اس کو سامنے رکھ کے آپ ویسے بن جائیں, پھر آپ ایک نئے اینگل سے دیکھیں گے زندگی کی. کئی کہانیاں آپ پڑھ کے دیکھیں, آپ آن لائن پہ جا کے سرچ کریں, آپ کو کئی ایسی مارکیٹنگ کی ٹپس ملیں گی. بالکل بینکرپٹ کمپنی ایک دم ابھر کے اوپر آ جاتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ میرے قصبے فاروق آباد میں اسکول کے سامنے چھکی ایک چھوٹی سی ریڑی لگاتا تھا. چھکی کے دہی بھلے اور فروٹ چاٹ بڑے مشہور تھے. آج اس نے کالی شان ریسٹورینٹ بنا لیا. فاروق آباد جیسے چھوٹے سے قصبے کی حد تک دیکھیں تو چھکی نے وہاں پرل کانٹیننٹل کھڑا کر دیا, کیونکہ اس نے کامیابی کے جال میں خود کو پھنسنے نہیں دیا. یعنی دہی بلوں کی ریڑی ایک ریسٹورینٹ اور ایک ہوٹل کی شکل میں بدل گئی. اور یہ تو آپ نے اکثر ہی سنا ہوگا, یہاں تو پتہ نہیں اتنا معروف ہے نہیں, مارکس اینڈ اسپنسر. یو کے تو بھرا پڑا نا, اب تو سبزیاں تک مارکس اینڈ اسپنسر سے ملتی ہیں. کہتے ہیں یہ پہلے ریڑی لگاتا تھا لنڈن میں سویٹروں کی, تو آج ذرا لکھ کے دیکھے مارک ایم کے تو پھر لوگ کتنے کا لیتے ہیں, پھر برانڈ چلتا ہے. تو کہاں سے چلا؟ ایک ریڑی سے. کامیابی کا یقین تھا, ہو گیا, اللہ نے کر دیا. آپ جانتے ہیں واک مین کس کمپنی نے بنائی تھی؟ کس کو پتا جی؟ سب سے پہلی واک مین کے, پہلے یہ بتائیں واک مین ہوتا کیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے اپنے وہ بچپن جوانی کا جو امتزاج تھا, واک مین لے رہا. تو ابو نے کہا لے دیں گے, کیا بڑی بات. تب ایسے کہ ہائے ہم چلیں تو ہمارے ساتھ ہمارا ٹیپ ریکارڈر, اس میں ٹیپ لگتی تھی, ٹیپ ریکارڈر ہمارے ساتھ, تو وہ جیب میں ڈالا ہے تو کانوں میں آپ مائک میں. اچھا پھر اتنا بڑا ڈھول جیسا ٹیپ ریکارڈر اٹھا اٹھا کے نہیں پھرنا پڑے گا. وہ واک مین کہاں سے بنا اس کی کہانی سنیے. سب سے پہلے یہ سونی کمپنی نے بنایا تھا. پورٹیبل میوزک کا آغاز ہی اس کمپنی نے کیا تھا, لیکن سونی کو ایک دن یہ جان کے دھچکا لگا کہ وہ پورٹیبل میوزک کے بزنس کا سب سے بڑا کھلاڑی نہیں رہا. اب لیڈرشپ ایپل کے ہاتھوں شفٹ ہو گئی ہے. یہ کون ایپل؟ بھائی جان ایپل ہے جو اس کاروبار کا بے تاج بادشاہ بن چکا ہے. جس کمپنی نے واک مین ایجاد کی, میوزک کی کم مارکیٹ پر راج کیا, اس کمپنی کے ہاتھوں سے لیڈرشپ کس طرح چھن سکتی تھی؟ میں سوچ رہا تھا کہ اگر کسی کمپنی کو آئی پوڈ آئی پیڈ یا آئی ٹیونز ایجاد کرنی چاہیے تھی تو وہ سوائے سونی کے اور کوئی کمپنی ہو ہی نہیں سکتی تھی, کیونکہ اس کو ریسرچ کرتا تو وہ بھی انہیں چیزوں تک پہنچ جاتا. لیکن یہ کیسے ہو گیا؟ اس لیے کہ سونی کے لوگوں کے ذہنوں سے تجسس ختم ہو گیا تھا. وہ لوگ بہت دفاعی رویے کے ساتھ زندہ تھے. وہ اپنی مصنوعات کو اپنے بزنس کو بچا کے رکھنے کے موڈ میں تھے. یعنی بس جو بن گیا اس کی حفاظت کر لو, یہی بڑا. یہ سوچ نیگیٹو سوچ ہوتی ہے, آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. پھر اگرچہ ایجادات ہی تو اس کمپنی کا خاصہ تھا، لیکن وہ سمجھنے لگے کہ جو ایجاد کر لیا وہ کافی ہے، اس سے آگے جانا ان کا کام نہیں ہے، اسی پر بیٹھ کر ان کو عیاشی کرنی ہے۔ پھر آن لگا دھچکا جب آئی پوڈ اور آئی ٹیون جو سونی کو بنانے چاہیے تھے ایپل نے بنا ڈالے۔ پھر کیا ہوا؟ آپ سب نے دیکھا، آئی فون اور آئی ٹیون نے ساری دنیا کو اپنے حصار میں لے رکھا۔ سونی شاید اس دوڑ میں اب کبھی واپس نہیں آ سکے گا۔ آپ اتنی دور کیوں جاتے ہیں؟ یعنی یہ اب آخری سوال ہے کہ آپ اتنی دور کیوں جاتے ہیں؟ سوچیے ذرا، آپ دیکھیے کہ آپ جو چیز جہاں گمتی ہے نا اس کو وہیں سے ڈھونڈتے ہیں۔ آپ کے چونی گم گئی، کہاں ملے گی؟ جہاں کھڑے ہیں ادھر ہی ملے گی نا، کیا آپ کہیں گے وہ ریسپشن سے ملے گی؟ چیز جہاں گمے وہیں ڈھونڈے۔ دنیا کی سب سے کامیاب کمپنی مائکروسافٹ کی مثال لیجیے۔ مائکروسافٹ اتنی کامیاب کمپنی ہونے کے باوجود انٹرنیٹ سرچ میں نمبر ون کیوں نہیں ہے؟ مائکروسافٹ اپنے بزنس میں اتنا مصروف ہو گئی کہ اس نے کامیابی کے نئے آسمانوں کو دیکھنا چھوڑ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انٹرنیٹ سرچ کی لیڈرشپ، آپ ہی بول دیں، گوگل کے ہاتھوں میں آ گئی۔ وہ ایک آدمی تھا نا تو کہنے لگا، بھائی میری بیگم تو گوگل ہے۔ کہنے لگا وہ کیا، گگلی بگلی ہے، کوئی موٹی تازی ہے؟ کہتا ایک سوال کروں 10 جواب دیتی ہے۔ لیکن یہ دیکھیں، اس کو کہتے ہیں کوالٹی، نام چلتا۔ اور میں خود، میرے جیسا ان پڑھ بندہ جس کو کمپیوٹر کوئی نہیں اتنا آتا، تو وہ بھی جب میں کوئی چیز سرچ کرنی ہوتی ہے نا تو کروم میں تو گوگل ہی کھلتا ہے، لیکن پتہ نہیں پچھلے دنوں کیا ہوا کہ میرے کمپیوٹر پہ میں نے یا کس نے کیا کیا ہوا، آئی ڈونٹ نو، تو وہ یاہو کی ونڈو کھلتی تھی۔ تو میری عادت ہے، مجھے کوئی بھی آئیڈیا بیٹھے خیال ہے میں سب سے پہلے اس میں سرچ کرتی ہوں جا کے، یہ میرا سارا دن کئی چیزوں کے ساتھ رہے گا۔ تو میں نے جا کے لکھنا، تو مجھے وہ کہتے ہیں نا اپنا سا منہ دیکھنا پڑنا۔ میں نے کہا یہ اس گوگل کو کیا آگے، پتا ہے گوگل تو آپ کو کئی آپشنس دیتا ہے نا، پھر اوپر امیجز کی بھی آپشن ہے، آڈیوز بھی اور ویڈیوز بھی، واٹس ایپ۔ پھر میں نے نوٹ کیا یہ یاہو کھلا ہوا ہے۔ پھر پہلے میں یاہو میں جا کے گوگل لکھتی، تو میں سوچی یاہو کو کتنا غصہ لگ رہا ہوگا اس وقت، یہ یاہو میں گوگل ڈاٹ کام لکھ رہی ہیں۔ اچھا پھر میں گوگل کھولتی نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک تو گوگل کے اوپر مین براؤزر ہوتا ہے نا، ایک اس کا اندر چھوٹی سب ٹائٹل ہوتا ہے نا، وہ دونوں بھی فرق ہوتی ہیں، آپ نوٹ کر کے دیکھیے گا۔ جب آپ اوپر لکھتے ہیں تو مور اسپیسیفک چیز لکھتے ہیں وہی کھلتی ہے، لیکن جب اس کے بیٹ میں وہ جو اس کے پیٹ کے اندر گوگل بڑا سا لکھ اس میں لکھیں تو آپ کو دنیا جہان کھول کے دکھائے گا۔ اخیر پہ میں سمجھ گئی کہ کچھ دور پہ میں نے اس کی سیٹنگ چینج کروائی کہ بھائی اس کو خدا کے لیے سیدھا گوگل ہی کرتے ہیں، گوگل ٹرانسلیٹ، گوگل فلاں، گوگل گوگل گوگل، یہ گوگل کہاں سے آ گیا، یاہو کیوں نہیں کر رہا یہ کام؟ کیونکہ گوگل نے اس میں محنت کی۔ مائکروسافٹ نے اگرچہ انٹرنیٹ ایکسپلورر کو کامیاب بنانے کی بڑی کوشش کی، لیکن آج بھی اگر آپ کو انٹرنیٹ پر سرچ کرنی ہے تو آپ گوگل ہی کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو پھر ثابت کیا ہوا کہ کامیابی کسی کی جاگیر نہیں۔ کوئی 30 سال سے شہر میں کام کر رہا تھا یا کوئی 3 سال سے کر رہا ہے، کامیاب کون ہوگا؟ جو محنت کرے گا، جو نئے آئیڈیاز لائے گا، جو اپنی صلاحیتوں کو کھولے گا، جو جوش اور جذبے کے ساتھ کام کرے گا۔ اور یہ لے لیجئے کہ کامیابی کسی کی جاگیر نہیں، کامیابی پر کسی کا کوئی حق نہیں، کامیابی کسی کی دوست نہیں۔ آپ کامیابی کو جکڑ کر اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے، کامیابی کو صرف آپ اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں۔ کامیابی صرف اسی وقت آپ کی طرف کھینچے گی جب آپ میں وہ خصوصیات ہوں گی جو کامیاب لوگوں کے اندر ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے اندر وہ خصوصیات دم توڑ دی گئی تو کامیابی چپ چاپ آپ کے گھر سے رخصت ہو جائے گی۔ تو بس جان لیجئے کہ کامیابی ہمارا حق نہیں، ہمارا انتخاب ہے۔ لکھیں، کامیابی ہمارا حق نہیں ہے، انتخاب ہے، چوز کرنا ہے، آپ کی مرضی ہے، یو کین چوز اٹ۔ کامیابی کسی کے ساتھ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ دوسری بات، اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ کامیابی کو ہر روز خوراک دینی پڑتی ہے۔ کیا خوراک ہوگی اس کی؟ جی، اور ٹھیک ہے، بہتر ہے، اور بھی کوئی بات؟ جی، نیو آئیڈیاز، ٹھیک ہے، اور جی، محنت۔ کامیابی ہمارا حق نہیں، ہمارا انتخاب ہے۔ کامیابی کسی کے ساتھ ہمیشہ رہنے والی نہیں، اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ کامیابی کو ہر روز خوراک دینی پڑتی ہے۔ اس کی خوراک وہ بنیادی اصول ہیں جن سے آپ نے اپنے آپ کو پیوستہ رکھنا ہے۔ اور اللہ کے نبی کا وہ قول کہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہ ہوا وہ ہلاک ہو گیا. آپ نے اپنے آج کو گزشتہ کل سے بہتر کرنا ہے, اپنی سوچ اور خیالات کو پاکیزہ رکھنا ہے, مسلسل اپنے ذہن میں تجسس رکھنا ہے, اپنے آپ کو تبدیلی کے لیے تیار رکھنا ہے. یہی ایک طریقہ ہے کہ کامیابی کے نئے آسمانوں پر نئی کمندے ڈالنے کا. اور یاد رکھیے کہ کامیابی کسی کی جاگیر نہیں ہے. جاگیر لفظ شاید کچھ لوگوں کو مشکل لگے, تو مینوپلی, جو لوگ بزنس کرتے ہیں ان کو پتا ہے فلاں کی تو مینوپلی ہے. مینوپلی کیا مثال ہے کہ کوئی ایک ہی کمپنی پورے ملک کا دودھ بنا رہی ہے. مثال ہے یہاں ٹینا کمپنی ہے غالباً, میں نے اسی کا دودھ دیکھا ہے فریش پاسچرائز. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹینا کمپنی کی مینوپلی ہے ناروے میں دودھ بنانے, کیونکہ ہمارے اس وقت پیک ہی نہیں کر سکتا. تو کامیابی پہ کسی کی مینوپلی نہیں. بڑے سے بڑے نام وقت کے ساتھ پیچھے چلے جاتے ہیں اور بڑے گمنام آگے آ جاتے ہیں. کس وجہ سے؟ محنت کی وجہ سے. تو یہ بیسیکلی جو ایک ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں اس میں یہی تھا کہ کسی شخص نے اسلام کے نیگیٹو بات کی کہ اس کو مسلمان نہیں اچھے لگتے. تو یہ جو بھی ادھر ہیں جس بردر نے بھی یہ بات کی, تو انہوں نے پھر 10 چیزیں ہسٹری سے کھول کھول کے بیان کی کہ اگر آپ کو مسلم یا اسلام اچھا نہیں لگتا تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کو یہ بھی نہیں یوز کرنا وہ بھی نہیں کرنا نا, کہ جس میں مختلف چیزیں تھیں کہ بھائی ہم مسلمانوں نے اتنا کچھ دنیا کو دیا ہے, دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے صرف سنی سکتے.
Recently, Mr. Carson, who made some remarks against Islam and Muslims.
I would not advocate that we put a Muslim in charge of this nation.
Mr. Carson, many of the things that you take for granted, they are actually developed by the Muslims. So, Mr. Carson, here are the top 10 reasons that why you should not despise Islam and Muslims, but you should love and you should thank the Muslims. Let's go with reason number 10, and you're a product of the Yale University. But before Yale into the picture, the oldest continuous university, Mr. Carson, according to the Guinness Book of World Records, was developed by the Muslims in the year 859, Fatima al-Sehri in Morocco, University of Qarawayin. So Mr. Carson, for the higher education of yours, you should thank the Muslims. Mr. Carson, when you went for your pre-med education, you had to take some chemistry classes, organic and general chemistry. When you went to the chemistry lab, the instruments that you may have used, the flask, the cylinder, the test tubes, many of them, they were made by this Muslim chemist by the name of Jabir ibn Hayyan about 1,000 years ago. So for your pre-med education in chemistry, Mr. Carson, you should thank the Muslims. Reason number 8. As a neurosurgeon, you know your brain inside and out. But the structures of the brain, they were initially identified and their functions were worked out by a Muslim physician by the name of Ibn Sina. So, Mr. Carson, for your neurology education, you should thank the Muslims. Reason number 7. The hospitals that we know today in the 21st century, they have specialized departments. So for the hospitals that you benefit from, Mr. Carson, you should thank the Muslims. Number 6. Mr. Carson, when you do the surgery, and I know that you're a neurosurgeon, so when you do this, have these instruments that you work with. Now many of these instruments, the way that we are using today in the 21st century, they were invented by a Muslim physician in the 12th century Spain. His name was Abu Hasim al-Zinawi. So Mr. Carson, even for your surgery that you do on your patients in neurology, you should thank the Muslims. Reason number 5. Mr. Carson, when you go and see your patients, take their vitals and know what is wrong with the patient. You write them a prescription. They take the prescription to a pharmacy. Pharmacies, as we know of today, they were first built by Muslims. According to the International Journal of Pharmacotherapy, the very first pharmacy in the world was built in Baghdad. So for every single prescription that you wrote and every single patient that you benefited, Mr. Carson, you should thank the Muslims. Number 4. Mr. Carson, the smartphones that you may be using, no, they were not invented. iPhone was not invented by the Muslims. I think it was Steve Jobs. But he had a beard, so he was kind of like a Muslim, by the way. According to your rival in the presidential debate, Carly Fiorina, she said, if there the Muslim mathematicians who enabled the building of the computers and for the encryption. So even for the smartphones and the computers that you use, Mr. Carson, you should thank the Muslims. Number three, the telephone numbers that you use when you have to punch in the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now, these telephone numbers or these numerals, they're not called as American numerals or the European numerals or the Roman numerals. These numbers are called as the Arabic numerals. So each telephone call that you made, Mr. Carson, you should thank the Muslims. Number two, this wonderful country that we call as the United States of America, when it initially won the independence, it was looking for credibility. It was looking for support. It was weak. It was looking for recognition. Of all the countries in the world, the very first country that came to help and support and recognize the USA was a Muslim country of Morocco.
The first nation to recognize my country was Morocco.
So for the United States of America, Mr. Carson, you should thank the Muslims. Number one, Mr. Carson, why you should thank the Muslims is because I have seen in many of your photos that you have a coffee cup, coffee made by Muslims in the 15th century in Muslim Yemen. 2 billion cups of coffee are drunk each single day around the world. So, Mr. Carson, for every single coffee that you have drunk and will drink, and the people who are drinking, Mr. Carson, you should thank the Muslims that Islam came as a guidance for humanity, as a guidance for you, as a guidance for me. It speaks about equality of all the races, establish peace between humans and the Creator, peace between two different human beings and the society, peace, everlasting peace in the hereafter. Mr. Carson, if you actually know what Islam is all about and how it could help you and the society, you would not despise Islam. You would actually embrace Islam. You should not despise Islam and Muslims, but you should love and you should thank the Muslims.
Sir, fakhr se unche hote na. Aap kyun nahi karte Muslim mantra ki? Inventions aap kyun nahi hoti? Ji. नहीं, हमने आगे बढ़ना सोचना छोड़ दिया, ये सोच छोड़ दी है कि हमने कामयाब होना है. बस हम कहते हैं जो है वही बहुत है. तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें हकीकत में अपनी जिंदगी से बेहतरीन फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए. सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक.
अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدللہ ہمارا بہت ہی خوبصورت سیشن اور بہت ہی موٹیویٹنگ تھا, ہے نا؟ کیا سیکھا آپ لوگوں نے آج اپنے لیے؟ ہر سیشن ہی بہت خوبصورت ہوتا ہے, لیکن آج کا تو مجھے لگتا تھا کہ اسپیشلی ہمارے لیے جو کہتے ہیں نا, تھاٹ پرووکنگ اور موٹیویٹنگ, کہ کامیابی کسی کی جاگیر نہیں نا. تو کیا سیکھا آپ لوگوں نے؟ کہ وہی نا, کہ ایک دفعہ تو کامیابی بائی چانس مل سکتی ہے. کامیاب ہونا کوئی اتنا وہ نہیں ہے, لیکن اس کو پھر مینٹین رکھنا ہے نا. کنٹینیوٹی ان مشن از ٹو سکسیڈ اینڈ کنٹینیو سکسیس انشاءاللہ. ہمت نہیں ہارنی. ہاں, تو یہ ہے کہ ایک دفعہ اگر ہم کہیں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اس کو مینٹین رکھنا زیادہ مشکل کام ہے نا. کہ اگر آپ وہی, بہت ہی یہ تھاٹ پرووکنگ بات تھی کہ اگر آپ وہی کرتے رہے جو آپ نے پہلی دفعہ کامیابی کے لیے کیا تھا تو وہ کامیاب رہیں گے آپ؟ نہیں نا, کیونکہ آپ کے ساتھ پھر اور کمپیٹیٹر, اگر کمپیٹیٹر زیادہ تھے نا, نیو آئیڈیاز لے کے آنے ہیں, مسلسل محنت کرنی ہے اور آگے اور سوچنا ہے, نئے آئیڈیاز لے کے آنے ہیں. اس میں ایک ہی طرح کی وہ آ جاتی ہے, اس سے پھر وہی بات ہے کہ ہم خود بھی اس سے وہ ہو جاتے ہیں, اس میں کام میں وہ جوش نہیں رہتا ہے نا. کہ اگر ہم ایک ہی ڈگر پہ کام کرتے جائیں تو اس میں وہ ایک, وہ پھر ہماری ریفلیکسز بن جاتے ہیں, عادت بن جاتے ہیں نا. تو اس میں جدت لانی ہے, اس میں نئے آئیڈیاز لانے, اور وقت کی ضرورت کے مطابق, ہے نا. یہ بھی تو ہم نے سیکھا نا کہ وقت کی ضرورت کے مطابق ہمیں پھر چینج بھی کرنا ہے نا. یہ نہیں کہ آج کامیاب ہو گئے تو سبحان اللہ کتنی زیادہ, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بزنس میں کوئی اتنے وہ کامیاب ہوتے ہیں کہ وہ پھر فرینچائز کر لیتے ہیں, ایوری کنٹری میں آپ کو ان کی رکھے گی. کیوں وہ ہوتا ہے؟ لیکن کچھ بزنس سٹارٹ ہوتے ہیں بڑی جلدی سے بوم پہ جاتے ہیں, پھر بہت جلدی ان کا فال ڈاؤن بھی ہو جاتا ہے. تو پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے جی, پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے اس کے؟ آپ نے مارکیٹ میں بڑے بڑے نام سنے نا, ابھی ہم جیسے پڑھ بھی رہے تھے نا, کچھ تو ایسے ہیں کہ بہت کامیاب ہوئے لیکن پھر ان کا ہم نے اپنی آنکھوں سے ان کا ڈاؤن فال بھی دیکھا. تو وجہ کیا تھی, اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو سب کو؟ مسنگ اپڈیٹس, بالکل. وہ وقت کے ساتھ نہیں چلتے نا, کہ وہ اپنی کامیابی کے نشے میں بس وہ سمجھتے ہیں کہ دیٹس انف, ہے نا. وقت کے ساتھ, وقت کی ضرورت کے ساتھ اپنے آپ کو چینج نہیں کرتے اس میں اپنے. ہیو ٹو کنٹینیوسلی کیپ آن انوویٹنگ, بالکل. یہی ہمیں سکھاتا ہے نا کہ اسی سے پھر موقع جو ہے, موقعوں کو ہم نے دیکھا کتنا کہ اپرچونیٹیز کو ویسٹ نہیں کرنا, ہے نا. کہیں بھی ہمیں اپرچونیٹی ملتی ہے نئے آئیڈیاز میں تو ان کو ہم نے ویسٹ نہیں کرنا, کیونکہ آج جو بھی وہ ویٹ کرے گا, دیر کرے گا, وہ لوزر ہوگا, ہے نا. تو سبحان اللہ کتنی پیاری ہمیں استاذہ جی نے بھی مثالیں اس سے بھی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں یہی ملتا ہے نا کہ آپ نے حکمت کے ساتھ ہر موقع کو یوز کیا ہے نا, حکمت کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ سے حکمت کی دعا مانگنی ہے نا, ہم نے اللہ تعالیٰ سے حکمت کی دعا مانگنی ہے, اور پھر اس پہ یہی کہ اپنی صلاحیت, برداشت اور لگن, اس پہ ہم نے مسلسل کام کرنا ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ابیلٹیز دی ہیں پھر ہمیں ٹالرنس اس کو جو ہے اس کو کیسے, اور پھر یہ کمٹمنٹ, ہے نا, نئے آئیڈیاز لے کے آئیں, پھر اس کو دیکھیں کہ اس کو کرنے کے لیے ہم کیا پے کر سکتے ہیں, اس کے لیے ہم کتنی محنت کر سکتے ہیں, ہے نا. اور پھر اس میں اپنے ہم, اگر ہم اسلام میں ہی دے دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی, ابھی ہم نے جو اینڈ پہ بھی دیکھی, ہم نے اینڈ پہ جو چھوٹی سی پریزنٹیشن سنی ہم نے, کہ مسلمانوں نے کیا کچھ کیا ہے نا, انوینٹ کیا, لیکن ابھی کیوں نہیں مسلمانوں کا نام نظر آتا؟ کیا وجہ ہے؟ کہ بس وہ اس کو سمجھ کے, اس کو ہم نے سمجھ لیا کہ وہی بات نا, کہ کامیابی کو اپنا سمجھ لیا کہ یہ ہمارا حق ہے, حالانکہ یہ حق نہیں ہے. جو محنت کرے گا وہی پائے گا, ہے نا. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں دی تھی اور ہم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا, اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا, بس یہی سمجھا کہ یہ ہمیں وراثت میں ملتی جائے گی, جیسے اسلام کو ہم نے بس وراثت میں لے لیا, ہے نا. تو اسی لیے آج کیوں اسلام اتنا پید ہو رہا ہے, کیوں اتنا ہم ہو رہے ہیں, کہ مطلب اب تو الحمدللہ پھر سے واپس آ رہا ہے, لیکن ہم نے اس کو اپنی وراثت, اپنی جگیر سمجھ لیا نا. لیکن کامیابی ایسی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ہمیں قوموں کی مثالیں دیتے ہیں کہ کتنا کچھ دیا تھا, ہم سے زیادہ تھے, وہ ہمارا ہم سے اکثر منہم, کہ وہ تم سے تعداد میں بھی زیادہ تھے. ہوں وہ مشد منہم قوت ہوں وہ آسارم فی الارضی, لیکن وہ کچھ بھی کام نہ, قوت میں بھی زیادہ تھے اپنی زمین میں, لیکن کچھ بھی کام نہیں آیا, کیونکہ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا, محنت کو چھوڑ دیا. تو وہی کامیاب ہوتا ہے جو محنت کرتا ہے. سورہ محمد کی آخری آیات یاد رکھنا, لوگوں کی لمبی لائن کم کام کے لیے ہے, اگر محنت نہیں کی تو اللہ اور لوگوں کے لیے آئیں گے. وہی نا, تو ہم نے بس یہی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی تبھی آتی ہے اگر ہم مسلسل اپنی محنت کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو ہمارے دین میں بھی ہمارے لیے یہی مثال ہے کہ اگر ہم آج ہیں اس پہ, تو یہی نہیں کہ بس ہم اسی پہ خوش ہو جائیں, اسی کامیابی کے, اس پہ ہم اگر مسلسل محنت کریں گے, نئے آئیڈیاز لے کے آئیں گے اپنے, وہی نا, کہ پھر دین کو پھیلانے کے لیے, کہ جو بھی اگر ہم میڈیا کو نہیں یوز کرتے, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ میڈیا کو نہیں, بیکورڈ سوچ کی وجہ سے ہمارے کنٹریز میں, بیک ہوم میں اس طرح ہے نا کہ لوگ بس نہیں, دین اس طرح نہیں ہے. تو اگر ہم وہ نہیں یوز کریں گے تو ہم دین کو کیسے پلائیں گے, ہے نا. ان چیزوں کو ہم نے یوز کرنا ہے, اچھے مقصد کے لیے یوز کرنا ہے, تبھی ہم اپنے دین کو آگے پلا سکیں گے نا, ہے نا. اب یہ کتنی بڑی, اگر ہم اسی سے نعمت, اتنی بڑی نعمت کہ ہمارے پاس انٹرنیٹ جو ہے, کہ ہم گھر بیٹھے ہم قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہوں, تو اگر ہم اس کا بائیک آؤٹ کر رکھتے کہ نہیں یہ بھی ان کی ایجاد ہوئی ہے, ہم ان چیزوں کو یوز نہیں کریں گے, تو ہم آگے جا سکتے ہیں, نہیں جا سکتے نا. تو وہی بات ہے کہ جو آج ہم بوئیں گے یہاں اصل کامیابی, اور ہمارے لیے اصل کامیابی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے نا, اور ہمیں بس ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو, جنت میں ہمارا جنت ہمیں نصیب ہو, ہماری کامیابی یہی ہے نا. لیکن اس کے لیے یہی ہے کہ اس کو لیے ہم نے دنیا اور دین دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا بھی خوبصورت ہوتی ہے, پہلے دنیا خوبصورت ہوتی ہے نا, یہ آپ نے سنا ہوگا نا. اور اس کے لیے یہی کہ ہماری آج جو ہے وہ کل سے بہتر ہوگی, ہے نا, ہماری آج جو ہے وہ کل سے بہتر ہوگی. ایوری ڈے ہم نے نیا سوچنا ہے کچھ نیا کرنے کے لیے, اس کو ہم کیسے اور آگے لے کے دیں, جو کچھ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے, اس کو سیکھنے کے لیے, سکھانے کے لیے, اس کا یوز کریں, ہے نا. تو مسلسل محنت کریں اور نئے آئیڈیاز لے کے آئیں. تو آپ لوگوں کے بھی ماشاءاللہ سے ابھی اینڈ بھی آ رہا ہے نا, تو اپنے سوچیں, اپنے لیے آئیڈیاز بھی سوچیں. ضرور آپ لوگ نا اپنے گروپ میں شیئر کریں ایک دوسرے کے ساتھ کہ ہم نے اپنی تکمیل کو پھر کس طرح سے ہم نے اس کو بنانا ہے, اور سے تاکہ وہ اور لوگوں کے لیے, آنے والوں کے لیے موٹیویٹنگ ہو نا, اور لوگ جوائن کریں. تو آپ دیکھیں کہ آپ نے جو ماشاءاللہ سے سیکھا ہے اس کو آپ نے کس طرح سے پریزنٹ کرنا ہے آپ, ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے جتنی بڑی ہمیں نعمت دی اللہ سبحانہ تعالیٰ میں اس کے زوال سے بچائے, آمین. تو میں آپ ویٹ کروں گی آپ لوگوں کے آئیڈیاز کا گروپ میں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر. ہم اپنا جو نیکسٹ سیشن ہے اس کی طرف جاتے ہیں, اصلاح القلوب. آج ہم اس میں نیا ٹاپک سٹارٹ کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں ہمارے لیے کیا ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اصلاح القلوب کے سلسلے میں ہم اگلا ٹاپک شروع کریں گے غور و فکر کا. ابھی تک ہم جو کچھ بھی کر چکے الحمدللہ اس کا دل اور دماغ پر اثر تو ہے, لیکن جب اس کے اندر غور و فکر کو شامل کریں گے جس کو عربی میں تفکر کہتے ہیں, تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کھانے کو پکانے کے بعد ہم اس کے اوپر رنگ آمیزی کرتے ہیں, کبھی اس پہ کچھ ڈیکوریشن کرتے ہیں, اس کو سجاتے ہیں. تو جب کوئی چیز دیکھنے میں خوبصورت لگتی ہے نا, تو پھر اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہی لگتا ہے. غور و فکر اصل میں کیا چیز ہے؟ انسان کو اس طرح سے کسی چیز کے بارے میں سوچنے کی عادت ہو جائے کہ وہ اس کی حقیقت کو پالے اور اس چیز کی مقصد تخلیق کو پالے. اگر دیکھے تو یہ ہر بڑی چیز کی چابی ہے. غور و فکر ہو, تدبر ہو, سوچ بچار ہو, انسان اندر چیزوں کو دیکھنے کی عادت ڈال لے تو یہ چیزوں کی حقیقت کی چابی بن جاتی ہے. اور آج بھی جتنے فنون ہیں, مثلا اگر آپ دیکھیے کہ گریویٹی کو ڈسکور کیا نیوٹن نے, تو اس کے اندر بھی غور و فکر ہی تھا. آج جتنی ریسرچز ہو رہی ہیں ایٹم پہ, جو کچھ ہے, ریسرچ کہہ لیجئے یا کچھ بھی کہیے, یہ غور و فکر کا نتیجہ ہے. جو لوگ سوچتے نہیں ہیں وہ اپنی زندگی میں کوئی بہت بڑا کام نہیں کر سکتے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ غور و فکر صرف دل کا نہیں, ساتھ ہی ساتھ ذہن کا بھی کام ہے. یعنی غور و فکر ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں دل اور دماغ دونوں شامل ہوتے ہیں, اسی لیے پھر اس کو افضل ترین عبادت بھی کہا گیا. سورت یوسف 105 اور 6 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کی نشانیوں پہ غور کرتے ہیں. واقعی سماواتی ولردی یمر رون علیہ, اور آسمان و زمین میں کتنی ہی نشانیاں جن سے لوگ گزرتے ہیں لیکن وہ اس پر بے دھیان ہوتے ہیں, اکثر ایمان ہی نہیں رکھتے اور وہ شرک کرنے والے بن جاتے ہیں. آپ دیکھیں سورج, چاند, ستارے, رات, دن, ہم سارا دن اللہ کی قدرت کی اتنی نشانیاں دیکھتے ہیں, لیکن ایسے لگتا ہے کہ ہم تو اپنے ہی دھیان میں کھوئے ہوتے ہیں اور ہمیں اس پہ غور و فکر کی توفیق نہیں ہوتی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان غور و فکر جب کرے تو اس کا مقصد کیا ہو. غور و فکر کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھ سکے, اس نے یہ کائنات کیوں بنائی, کیسے بنائی, اور اس کے بنانے کا مقصد کیا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کن کن چیزوں پہ غور کیا جا سکتا ہے, تو اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کی, پھر جنت اور جہنم اور اس کی نعمتوں اور جہنم کے عذابوں پہ غور و فکر کیا جا سکتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور قرآن پاک میں جو آیات ہیں قونی طور پہ, سورج, چاند, ستارے, پہاڑ, پھل پھول, ان سب پہ کیجئے. آپ دیکھیں گے کہ غور و فکر کا دائرہ کار اتنا وسیع ہوگا کہ آپ تنہائی میں بھی غور و فکر کے عادی ہو جائیں گے اور محفلوں میں بھی, اور غور و فکر کرنے والے حقیقت میں مقصد کو پا ہی لیتے ہیں. یہ پسندیدہ ترین عبادت میں سے ایک عبادت ہے کہ جس کے بعد ایک انسان اللہ کا قرب پاتا ہے. ہم نے اللہ کی محبت کی بات کی نا, یہ غور و فکر سے آتی ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ سے خوف محسوس کرنے کی بات کی نا, یہ غور و فکر سے آتی ہے. جتنی بھی ابھی تک ہم 10 چیزیں پڑھ چکے ہیں نا, آپ دیکھیں گے سب کا تعلق غور و فکر سے ہے. جب آپ کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتے, اس پہ غور و فکر نہیں کرتے, تو پھر آپ اس کا کما حق کا ہو ہے وہ بھی ادا نہیں کر پاتے. تو انشاءاللہ ہم اس کا خلاصہ کریں گے کہ غور و فکر کس کس چیز پر ہو, تفکر کیا ہے, اور کائنات کی چیزوں پہ کن کن چیزوں پہ غور و فکر ہوگا. کائنات کے اوپر غور و فکر ہوگا, اللہ کی نعمتوں پہ غور و فکر ہوگا, اسی طرح دنیا آخرت میں غور و فکر, اور پھر اسی طرح سے ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا ذرائع ہیں جس سے غور و فکر کرنا آسان ہو جاتا ہے, اور پھر عبادت اور غور و فکر دونوں لازم و ملزوم ہے, اس کو کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں, اور پھر آخر میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اسلاف کا اس میں کیا معاملہ تھا. تو لفظ دیکھیے گا, تفکر عربی زبان کا ہے. آئیے تھوڑی سی اس کی لغوی بات دیکھتے ہیں. تفکر لفظ میں اصل میں فکر ہے. اردو میں ہم کہتے ہیں مجھے بہت فکر ہے, تو باب تفاعل میں جاتا ہے جب, تو یہ تفکر بنتا ہے. مطلب کیا ہے, جو دل کے کسی چیز پر شک ہونے کی دلیل ہو. آپ کس چیز کے بارے میں غور کرتے ہیں جس پہ آپ کو شک ہوتا ہے؟ کب تک غور کرتے ہیں؟ جب تک وہ شک دور نہیں ہوتا. یہ اس کی اصل ہے اصل میں. پھر فکر, تفکر, اس کے مختلف اینگلز ہیں جس کے اندر پھر اس کی سوچ بدل جاتی ہے. اگر اس کی اسلامک ٹرمنالوجی میں تعریف دیکھیں تو کیا ہے کہ دل کا بصیرت اور نہایت باریک بینی سے دلائل کا مشاہدہ کرنا, اس کو تفکر کہتے ہیں. ایک قول کیا ہے کہ اشیاء کے معنی پر دل کا غور و فکر کرنا تفکر کہلاتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک انسان غور و فکر کرتا ہے, تفکر کرتا ہے, تو اس کے بعد وہ کہاں تک جاتا ہے, کس چیز کو پاتا ہے؟ تو تفکر جو ہے وہ عقل سے شروع ہوتا ہے اور جو صحیح علم تک پہنچنے کا راستہ اور طریقہ بن جاتا ہے. ایک قول ہے یہ بھی, کیا پتہ چلا کہ تفکر واجب ہے, فرض کے درجے پہ. کائنات پہ غور, اللہ کی اس نشانیوں پہ غور, اور سب چیزوں پہ غور. سورت نحل آیت 43 اور 44 میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح بیان کیا, وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم, کہ ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجے مگر مرد, مگر ہم ان پر وحی کرتے تھے. پہلی بات پتہ چلی کہ رسالت صرف مردوں کو ملی, کوئی عورت نبیہ نہیں بنائی گئی. سب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کو واضح دلائل اور کتابیں دی اور آپ کی طرف نصیحت اتاری تاکہ لوگوں کو کھول کھول کر بیان کر دے جو ان کے طرف اتارا گیا, لعلہم یتفکرون, تاکہ وہ تفکر کریں. تو ادھر کس چیز کے تفکر کی بات ہے؟ کتابوں پہ, جو نبیوں پر اللہ کی طرف سے کتابیں اتری اس پہ. اسی طرح سے کائنات میں جو کونی نشانیاں ہیں, ایک ہوتی ہے قرآنی آیتیں جو ہم پڑھتے ہیں قرآن میں. کونی آیتیں کون سی ہوتی ہیں؟ جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں. اس پہ تفکر کا حکم سورۃ آل عمران کی آیت 190 سے 192 میں آتا ہے. ان نفی خلق السماوات والارض سے لے کر تقریباً سورت کے خاتمے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ان کو پڑھتے تھے. بہت ہی خوبصورت واقعہ, عتاب بن رباح کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے پاس گئے اور کہا کہ آپ نے کبھی اللہ کے نبی کی کوئی عجیب سی بات دیکھی ہو؟ جیسے ہم بھی اکثر سوچتے ہیں کوئی کرامت کو مشاہدہ, تو کہنے لگے کوئی آپ نے عجیب سی چیز دیکھی ہے؟ تو کہنے لگی ہاں. کیا ہوا؟ ایک رات اللہ کے نبی میرے پاس تھے, جب رات کا آخری حصہ شروع ہوا تو آپ نے کہا کہ زرینی عتاب اللیلہ بربی, مجھے چھوڑ دو تاکہ میں اپنے رب کی عبادت کر لوں آج کی رات میں. تو عائشہ نے کہا کہ ویسے تو مجھے آپ کا قرب اچھا لگتا ہے, لیکن آپ کو جو چیز اچھی لگے میں آپ کے لیے اس کے لیے راضی ہوں. یعنی آپ اپنی بیوی سے اجازت لے کر اٹھے, وضو کیا, پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے. عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی اتنا روئے, اتنا روئے کہ آپ کی آنکھیں بھی بھیگی, پھر رونے لگے کہ داڑھی تر ہو گئی, اتنا روتے رہے کہ زمین تر ہو گئی. سوچیے ذرا, مٹی کی زمین ہوتی تھی, یہاں تک کہ حضرت بلال نے جب نماز کی اذان دی تو آپ کو روتے دیکھ کر میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کیوں رو رہے ہیں, بے شک اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے. تو پھر آپ نے فرمایا, فلا اکون عبدن شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آج کی رات میرے اوپر ایک آیت نازل ہوئی ہے, اور وہ کیا ہے کہ اس کے لیے ویل ہے جس نے اس آیت کو پڑھا لیکن غور و فکر نہ کیا. اور پھر آپ نے ان نفی خلق السماوات والی آیت اور اس سے اگلی آیت پڑھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص غور و فکر نہیں کرتا اس کے لیے عذاب اور وعید ہے. کتنے کم لوگ ہیں جو آج غور و فکر کرتے ہیں. لوگ دن رات ادھر ادھر سے گزرتے ہیں اور سوچتے ہی نہیں ہیں. اسی طرح سورت بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک باغ کا واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص ساری زندگی باغ لگاتا ہے لیکن بڑھاپے میں اس کا باغ جو وہ جل کے راکھ ہو جاتا ہے اور ابھی اس کے بچے چھوٹے ہیں. یہ کس بات کی نشانی ہے کہ ایک انسان ساری زندگی نیکیاں کرتا ہے لیکن جب وہ نیکی کا پھل لینے کے قریب ہوتا ہے تو ریاکاری کا شکار ہو جاتا ہے یا اس کے اندر کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے. کھجور بھی ہیں, باغ بھی ہیں, اس باغ میں اتنا کچھ ہے لیکن ابھی اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. اب عام طور پہ دیکھیں تو یہ ایک واقعہ ہے, دیٹس اٹ, کوئی باغ ہے اور اس کا قصہ, لیکن جب غور کریں تو یہ انسان کی زندگی کا باغ ہے. تو قرآن کی تفسیر کے دوران بھی اگر غور و فکر نہ کیا کرایا جائے تو اس تفسیر سے بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. ہم سب اس آیت کو جب پڑھیں تو غور و فکر کریں کہ میرا یہ حال تو نہیں ہے. آج تو اللہ چار نیکیاں کروا ہی رہا, کل پتا چلے کہ یہ نیکیاں چھٹ گئیں اور میں غلط کاموں میں پڑی اور اسی پہ میری موت آ گئی. صحابہ کرام اس لیے پریشان ہوتے رہتے تھے. پھر اسی طرح سورہ بقرہ 219 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون, تاکہ تم غور و فکر کرو, ان مثالوں کو دیکھو اور اس پہ سمجھو. قیامت کے دن جب انسان ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا اور اس وقت نیکیاں بکھرے ہوئے غبار کی طرح ہوں گی, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی, اور اس وقت ایک انسان پچھتا رہا ہوگا کہ میں نے زندگی کہاں گزار دی. پھر سورہ یونس کے آیت 24 پہ غور و فکر کریں تو کیا پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی زندگی کی اصل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ہم کل ایک سسٹر کے گھر گئے اور ان کا بیٹا 4 سال پہلے فوت ہوا تھا, تو وہ اس کے لیے ایسے رو رہی تھی جیسے وہ آج فوت ہوا ہے. پتہ بھی چلا کہ بیٹا ہیوی ہینڈی کیپ تھا اور اس میں یہ کمی تھی وہ تھی, لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس ماں کا رونا کیا بتاتا ہے کہ ماں ایسے بچے سے بلکہ زیادہ پیار کرتی ہے. ہم سوچتے ہیں کہ اولاد کما کر کھلائے گی تو پیاری لگے گی, تو ماں کے ساتھ تو ایسا نہیں ہے. تو 21 سال کی عمر کا بچہ مر جائے تو وہ لگی کھیتی جلنے کی کیفیت ہے نا. تو لہٰذا کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا حقیقت میں کچھ نہیں ہے. سورج یونس آیت 24 میں بھی اللہ تعالیٰ یہی بات کہتے ہیں کہ جیسے آسمان سے بارش ہوئی اور اس کے بعد فصل اگی اور اس کے بعد جو ہی وہ فصل کھڑی تھی راتوں رات اللہ کا حکم آیا اور وہ کھڑی فصل جو تھی وہ تباہ و برباد ہو گئی. تو غور و فکر سے انسان کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے, انسان دوسرے کے حالات سے عبرت لینے لگ جاتا ہے. پھر ایک اور چیز ہے جس پہ غور و فکر کیا جا سکتا ہے, وہ قرآن ہے. سورۃ حشر 20 اور 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, کہ یہ قرآن اگر کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو تم دیکھتے کہ اللہ کے ڈر سے وہ پست ہونے والا اور ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا. اور ساتھ ہی کہہ دیا فَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, یہ نشانیاں ہیں, آیتیں ہیں, ہم کیوں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اس پر غور و فکر کریں. ہم بھی یہی قرآن پڑھ کے گزر جاتے ہیں, ہمارا دل نہیں ٹکڑے ٹکڑے ہوتا. تو غور و فکر کرنا ہے. صبح آپ کی ایک کلاس میں غالباً سورت مومن تھی, تو جب میں انٹر ہوئی تو وہی آیتیں چل رہی تھی جو میں غور و فکر کی تیاری کر کے آئی تھی. تو میں اللہ کا کروڑ شکر کر رہی تھی کہ جتنا بھی وقت ہو لیکن ہم جب بھی قرآن پڑھتے ہیں تو ہم کائنات کی باتوں پہ بہت غور کرتے ہیں, اور جو اس میں بات ہو رہی تھی ایسے لگ رہا تھا اس وقت بھی باہر کھڑکی میں وہی منظر ہے, بادل بھی تھے, غبار بھی تھا. تو غور و فکر کرنا چاہیے. یہ بادل, پھل, پھول, سورج, ستارے توجہ ہماری کیوں نہیں لیتے؟ آپ بہت دکھی ہو نا, کھلی جگہ پہ نکل جائیں, آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل بہل جائے گا. روتے بچے کو باہر لے جاتے ہیں وہ چپ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ کائنات میں سے اس کو لذت مل رہی ہوتی ہے. پھر سورت رعد آئے 2 اور 3 میں بھی یہی بات ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے بارے میں غور و فکر کریں. پھر سورت نمل آئے 10 سے 14 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں, زیتون اور کھجورے اور انگور اور ان کا ذکر کر کے کہا غور و فکر کرو. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ تفکر کی کتنی قسمیں ہیں, کیونکہ ابھی اس کا دائرہ کار ہمارے سامنے واضح نہیں ہے. تبھی تو ہم کہتے ہیں اچھا کیا پھر بس سورج کو دیکھ کر باتیں کرو, چاند کو دیکھ کر باتیں کرو؟ نہیں. سورہ روم آیت 8 سے 9 میں بھی اللہ تعالیٰ نے پچھلے لوگوں کی باتیں کر کے ہمیں کہا کہ انہوں نے اپنی ان چیزوں کو جو ہم نے ان کو دی تھی اس پہ غور و فکر نہیں کیا, تم ان کے حالات پہ عبرت پکڑو, اس پہ غور و فکر کرو. تو تفکر کا دائرہ کار بہت وسیع ہے, یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے ایک جملہ اپنے لیے لکھ لیجئے, اللہ کی ذات میں غور و فکر نہیں کرنا, اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرنا. حضرت ابن عمر سے اللہ کے نبی کا قول ہے تفکر فی آلاء اللہ, اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرو, ولا تفکر فی اللہ عز و جل، ہاں اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو، کیا ہوگا؟ پھٹک جائیں گے. آپ کبھی اللہ کے بارے میں سوچنے لگے نا، آپ کا دماغ ایسے لگتا ہے بس اب آگے ختم ہو گیا، پھر کس نے پیدا کیا، پھر وہ کیسے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا، پھر اس کے بعد کا، بس شیطان تمہیں اب اس سے بات پوچھے گا تمہارے اللہ کو کس نے پیدا کیا. تو اللہ کے بارے میں نہیں، اللہ کی صفات کے بارے میں غور و فکر کیا جا سکتا ہے اسماء الصفات کی صورت میں. حضرت ابن عباس بھی یہی بات کہتے ہیں، جہاں آپ کی سوچ بھٹکنے لگے وہیں چھوڑ دیجئے. ٹھیک ہے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بار بار یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام اور اس پہ غور و فکر، تو وہ کیفیات ہیں. اصل میں دیکھا جائے نا تو اللہ کی ہر صفت کے پیچھے ایک نعمت ہی ہے، رحم کرم دنیا میں جو اس نے ہمیں دیا. تو ہم جب ان کو دیکھیں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو جب انسان بیکار چیزوں میں غور کرتا ہے نا، مثلاً جس چیز کے بارے میں ابھی غور کریں گے نا، آپ اس کا قرب پا لیں گے. اللہ کے بارے میں، اللہ کی کائنات کے بارے میں سوچیں گے تو اللہ کا قرب ہوگا. اسی طرح بعض دفعہ کسی کو کوئی کھلاڑی اچھا لگتا ہے، کوئی آرٹسٹ اچھا لگتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پہنتا ہے، اس کا کیا اسٹائل ہے، تو دن رات اسی کا تصور دل میں آتا ہے نا. تو غور و فکر محبت پیدا کرتا ہے. ابن قیم فرماتے ہیں کہ نیکی اور شر کی اصل بنیاد غور و فکر ہے. زہد ورا ترک منہیات، محبت اور بغض کے ارادے، طلب میں مبدا تفکر و تدبری ہے. وہی بات جو شروع میں کہہ دی تھی کہ غور و فکر کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ باقی تعلق جڑتے ہیں. اچھا، عموماً لوگ کن چیزوں پہ غور کرتے ہیں؟ اس کو دو حصوں میں بانٹ لیجئے. نمبر ایک دنیا کی چیزیں، دنیاوی معاملات، اور دوسرا آخرت کے معاملات. ہمارے پاس 8 مختلف کیٹیگریز سامنے آتی ہیں. اس ناطے سے پہلی کہ آخرت کے فائدوں پہ غور و فکر کریں، یعنی یہ پسندیدہ کیا چیز ہے جو مجھے آخرت میں فائدہ دے گی. ٹھیک ہے. پھر دوسرا اس سے ریلیونٹ کوسچن، کیا طریقہ اختیار کروں کہ آخرت کے فائدے مل جائیں، کامیابی کا طریقہ نا. پھر تیسری چیز دیکھیے کہ کیا چیز میری آخرت کو نقصان دے گی، اور پھر کیسے ان چیزوں سے بچوں جو میری آخرت کو بگاڑیں گے. اس کے ساتھ ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا بھی دی اور ہماری دنیا کے بھی فائدے نقصان ہیں. تو پہلے سوچئے کہ دنیاوی فوائد کیسے حاصل کروں، حلال سے کرنے ہیں کہ اچھی طرح کرنے ہیں، پھر ان کے طریقے کیا اختیار کروں، جائز اور ناجائز کا فرق رکھوں، پھر اسی طرح دنیا میں کیا چیزیں ہیں جو انسان کو نقصان دیتی ہیں، اور پھر ان سے بچنے کے طریقے. یہ 8 قسم کی چیزیں ہیں جن پر کسی کی بھی عقل کا دار و مدار ہوتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس چیز پر غور و فکر کریں، کہاں کریں، کتنا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور اس کی نعمتیں جو ہم پر اتنی ہیں کہ ہر نعمت ہمیں اللہ تک پہنچا دیتی ہے. تو سب سے پہلا غور و فکر انسان اپنے نفس پہ کرے، اپنے آپ پہ. سورت روم آیت 8 میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ولم یتفکر فی انفسہم، کہ اپنے بارے میں غور نہیں کیا. آپ دیکھیے ہمارے جسم کا نظام کیسے چلتا ہے، کتنا انسان اپنے قریب ہے، جتنا اپنے بارے میں سوچیں گے اس کا فائدہ ہوگا. میرا معدہ کیسے کام کرتا ہے، میرا دل کیسے کام کرتا ہے. اب پہلی چیز کیا ہے کہ آپ نے اپنے اوپر غور کرنا ہے. اب اپنے نفس کے ناطے سے 3 مختلف اینگل ہیں. نمبر ایک کیا ہے، آپ اپنے پیدا ہونے کو سوچیں، کیا تھا انسان، وہ کیا کیفیت تھی، کیسے ہڈیاں جڑیں، کیسے گوشت بنا، پھر اس طرح اللہ نے سننے کی سماعت، بولنے کا، دیکھنے کا سارا دائیا پیدا کیا. پھر اسی طرح اپنے بارے میں غور و فکر کے اپنی خرابیاں دیکھیں، میرے میں کیا شارٹ کمنگز ہیں، میری کیا بری باتیں ہیں جو مجھے ہمیشہ ہی آگے بڑھنے سے روک لیتی ہیں. اور اس طرح کی باتیں آپ اپنے اوپر لے کر سوچتے جاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. جتنا اپنی برائیوں کے بارے میں سوچیں گے آپ ان کو چھوڑنا بھی انشاءاللہ چاہیں گے اور آپ سے چھٹ بھی جائیں گی. تیسری چیز جو اپنے ناطے سے، وہ اپنے بیوی، بچے، خاندان اور گھر ہے، کہ اللہ نے دیکھو مجھے کتنی اچھا شوہر دیا، مجھے کتنے اچھے بچے دیے، میرے بھائی بہن ہیں، میرے ماں باپ مجھ سے محبت کرتے ہیں. انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. دوسری چیز جس پہ غور و فکر کیا جائے گا، کائنات ہے. دن رات تبدیلیاں ہو رہی ہیں، کبھی سورج، کبھی چاند، کبھی رات، کبھی دن، گرمی ہے تو سردی، پھر آٹم آ گیا، پتے بدلنے لگ گئے رنگ، یہ کیا ہے، اللہ کی قدرت ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ واقعی الحی ہے. میں تو جب کائنات کے لیے رنگ بدلتے دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں واقعی اللہ تعالیٰ الحی ہے، اور اس کو یہ سب کرنا مشکل نہیں لگتا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ کائنات پہ جب غور و فکر ہونا تو اس کا نتیجہ کیا نکالیں، کہ اس کا مقصد کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران 191 میں فرمایا کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک، کافر بھی غور و فکر کرتا ہے اور مومن بھی کرتا ہے، دونوں کا فرق کیا ہے؟ کہ مومن غور و فکر کے بعد خالق تک پہنچ جاتا ہے اور مقصد تخلیق تک پہنچ جاتا ہے، اور دوسری طرف جو بندہ ہے جس کو آپ کہہ لیجئے کہ کافر، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ مخلوق میں کھو جاتا ہے. آج کتنی ریسرچ ہو رہی ہے، لوگوں نے ہبل بنا لیا اور وہ ہبل یا ہبل کیمرہ بنا کے اندر فضاؤں میں چلے گئے، لیکن ان کو اللہ نہیں دکھتا. حیرت کی بات ہے نا. مومن کیا کہتا ہے؟ وہاں خلق تحاظ باطلا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ کچھ چیزیں ہماری ذات میں ایسی بھی ہیں کہ جو بھی ہمیں خود بھی نہیں پتا. سورت نمل آج 8 میں آتا ہے، بیخلق ما لا تعلمون، وہ تو وہ بھی پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے. تو کیا پتا چلا کہ غور و فکر کے بہت مختلف اینگل ہوتے ہیں اور انسان اس پہ غور کرے. پہلی چیز کیا دیکھی؟ اپنی ذات. اپنی ذات کے تین اینگل تھے، اپنی تخلیق، اپنی خرابیاں اور اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں. دوسری چیز دیکھی کائنات پہ غور و فکر نشانیوں کی صورت میں، اور تیسری چیز ہے اللہ کی نعمتیں، جو کچھ اس نے آپ کو اور مجھے دیا. جب اس پہ غور کرتے ہیں تو واقعی انسان کو ہر رشتہ پیارا لگتا ہے، ہر نعمت واقعی نعمت لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کچھ دیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے چوتھی چیز جس پہ غور و فکر ہوگا وہ دنیا اور آخرت پر غور و فکر ہے. سورت بقرہ 219 اور 220 میں آتا ہے، لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت کے بارے میں. کیا مطلب؟ ابن عباس کہتے ہیں دنیا کے زوال اور فنا اور آخرت کے باقی رہنے اور دوام پہ غور کرو. سوچئے ذرا کتنے دن اس دنیا میں رہنا ہے اور کتنی لمبی آخرت ہے. یہ غور کی چیز ہے. کبھی بھی بہت دنیا اچھی لگے نا، آپ کو لگ رہا ہے اتنا بڑا فائدہ مل رہا ہے، اتنی اچھی جاب مل رہی ہے، چھوڑ دی پھر کیا ہوگا، تو سوچئے کس چیز کی کمی ہے آج آپ کے پاس. بس اس کمی کو پورا کریں. مال تو پہلے ہی بہت ہوتا ہے، اور جمع کر لیں گے تو کیا زیادہ سے زیادہ ہوگا، بلکہ زیادہ دنیا بڑھتی ہے تو سنبھالنی ہی مشکل لگتی ہے. تو انشاءاللہ خود سے پوچھتے جائیں گے غور و فکر کرنا آسان ہو جائے گا. امام قتادہ کہتے ہیں تاکہ تم دنیا اور آخرت پر غور و فکر کرو تو دنیا پر آخرت کو جو فضیلت اور برتری حاصل ہے اسے پہچان لوگے. تو جب دنیا کی اصل سمجھ آتی ہے نا تو واقعی پھر انسان کا دل اس دنیا سے زیادہ آخرت میں لگتا ہے. اچھا اب یہ بات ہے کہ جب ہم غور و فکر کرتے ہیں نا تو پھر بعض دفعہ اس میں ہم حد پہ چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں بس سوچو میں پڑھو رہو، اور ایک اور جملہ یاد آ گیا کہ سوچی پیا تو بندہ گیا. کچھ لوگ اتنا سوچتے ہیں کہ پھر عمل نہیں کرتے، یہ بھی پسندیدہ عمل نہیں ہے. سوچ میں ایک جگہ رکھیے. سورت واقعہ 61 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الان نبدل امثالکم وننشئکم فی ما لا تعلمون، کہ ہم تمہاری جگہ دوسرے لوگ لے آئیں گے اور یا ایسے جو کہ نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے جن کو تم جانتے ہی نہیں ہو. تو بہت کم سوچئے ایسی چیزیں جس کے اوپر آپ کی عقل رکنے لگے نا، سمجھ لیں کہ یہ میری سوچ سے بڑی چیز ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گی. آپ کا لیپ ٹاپ ہے جس میں صرف 3 گیگا بائٹ جگہ تھی، آپ نے فون سے یا کسی اور جگہ سے 6 گیگا بائٹ چیزوں میں فیڈ کرنا چاہیے، آپ کو پتا کیا ہوگا؟ سٹک ہو جائے گا. بعض وہ لوگ ٹیلی فون پہ یا کمپیوٹر پہ ایک ونڈو کھولی، پھر دوسری کھولی، تیسری کھولی، پھر کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر سیز ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کے لیپ ٹاپ کی ایک کیپیسٹی تھی وہ فل اپ ہو گئی. آپ جب کوئی چیز اللہ کی کائنات کی حکمت سمجھنا چاہیں اور سمجھ نہ آئے تو فوراً سمجھیں کہ میرا ڈیٹا اتنا ہے، میری میموری میں اس سے بڑی بڑی باتیں نہیں آتی. ایک وہ چیز جس پہ لوگوں نے بیکار کا غور و فکر کیا اور ہاتھ کچھ نہیں آیا وہ ہے روح، اسپرٹس. نان مسلم روحوں پہ بڑی بات کرتے ہیں. مسلمان کیا کہتے ہیں؟ جب اللہ نے بنی اسرائیل 85 میں کہہ جو دیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تمہیں علم دیا ہی بہت تھوڑا گیا تو پھر تم اس میں زیادہ غور و فکر نہ کرو تو بہتر ہے. پھر اسی طرح فرشتوں کے بارے میں بہت نہیں سوچنا چاہیے، جنوں کے بارے میں بہت نہیں سوچنا چاہیے. جن چیزوں کی ہمیں ضرورت تھی اللہ نے ہمیں اس کے بارے میں بتا دیا، اور جس کی نہیں تھی اس کی فکر نہ کریں. جو اللہ نے کہا بس اس پہ غور و فکر کریں. امام غزالی کہتے ہیں کہ انسان کی تخلیق نطفے سے ہوئی، اس میں بہت سی نشانی ہیں. سب سے قریب انسان کا نفس ہے اور اس میں بڑی عجیب و غریب چیزیں ہیں جو اللہ کی عظمت کی دلیل ہیں، اور اس پہ غور و فکر کرنے سے عمر کا 10واں حصہ بھی ختم نہ ہوگا جبکہ تو اس سے غافل ہے. اے شخص جو اپنے نفس سے غافل اور ناشنا ہے، تو کس طرح دوسری چیز کی معرفت کی تمع کرے گا؟ اللہ نے تو اپنی کتاب میں تجھے تیرے نفس پہ غور و فکر کا حکم دیا. اب صرف ان آیتوں کے نمبرز نوٹ کیجئے جس میں انسان کو اس کی تخلیق پہ غور و فکر کی دعوت دی ہے. سورۃ زاریات 21 وفی انفسکم افلا تبصرون، سورۃ عبس 17-20 قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ. اس میں بھی دیکھیے کہا گیا کہ انسان کو ایک قطرے سے پیدا کیا گیا. پھر سورۃ روم آیت 20 ومن آیاتہ خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون، کہ نشانیوں میں ہے کہ اس نے تمہیں حقیر مٹی سے پیدا کیا پھر اچانک تم بشر بن کے پھیل جاتے ہو. سورۃ قیامت آیت 37-38 میں الم یکو نطفۃ من منی یمنا، کیا وہ منی کا ایک قطرہ نہ تھا جو گرایا جاتا ہے پھر وہ جمع ہوا خون بنا پھر اس نے پیدا کیا اور درست بنایا. یعنی آپ دیکھیے اتنی پرسنل کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار پیش کیا. سورۃ مرسلات آئے 20-22 میں آپ کو مائم مہین کے لفظ دکھیں گے. سورۃ یاسین آئے 77 میں آپ کو فاذا ہوا خصیم مبین کے لفظ دکھیں گے. سب جگہ بات نطفے کی ہے. سورۃ دہر آئے 2 میں آپ کو نطفۃ نمشاج جن کے لفظ ملیں گے، ملا جلا مخلوط نطفہ. سورۃ مومنون آئے 12-14 میں اللہ تعالیٰ نے سلالہ سے لے کر آگے مدغہ عظام اور ہڈیوں تک کی بات کر کے انسان کو غور و فکر کی دعوت دی. اب آپ تھوڑا سا اس پہ غور کریں. نطفہ زائیگوٹ کو کہتے ہیں، یعنی ملا جلا، ایک طرف ماں کا کچھ مادہ تو دوسری طرف باپ کا. ایک پانی کا قطرہ ہے، کھلی آنکھوں سے دیکھا بھی نہ جائے، پڑا رہے تو اس کی شکل بدل جائے، اس کی گندگی اور اس کے اندر سے انسان کوئی سڑان کو محسوس کرنے لگے. کہاں سے باپ کی ہڈیوں سے نکالتا اللہ، اور ماں کے حیض کے پانی کو کیسے جمع کر کر کے اللہ اس کو بناتا ہے. پھر اللہ نے اس کے راستے کتنے ہموار کیے، بیچ میں میاں بیوی کی محبت رکھی، شہوت رکھی، حرکت ہے، کوشش ہے، کیسے باریک رگوں میں سے وہ خون اور پانی کھینچتا ہے، پھر ماں کے رحم میں وہ رکھا جاتا ہے، فی قرار مکین. پھر سفید ہوتا ہے، خون میں کیسے بدلا، سرخ رنگ کیسے ہو گیا. پھر آپ دیکھیں لوتھڑا بنا، لوتھڑے سے ہڈیاں کیسے بنی، پانی ہڈی میں کیسے بدل گیا، رگیں کیسے بنی، انتریاں، گوشت، ہڈیاں. پھر آپ تھوڑا سا اور غور کریں، جو گوشت ہم دیکھتے ہیں اعصاب ہیں، اس میں گوشت بھی کتنی قسم کا ہے. بکرے کا گوشت لائیں، صاف کہیں گے یہ ہڈی والا، یہ بغیر ہڈی کے، کہاں کا کدھر. پھر سب سے زیادہ جو غور و فکر ہے وہ سر پہ کریں. آپ کبھی بچے کی اسکل کو سامنے رکھ کر سوچے گول کیسے ہے، ہڈیاں بھی تو اندر گول ہوں گی نا. آنکھ، کان، منہ اتنے سے پیالے کے اندر جوڑ دیے. پھر ہاتھ لمبے، پاؤں لمبے، ترتیب ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں اپنے ہاتھ کو موڑے، جہاں سے ہاتھ موڑنا ہے موڑ رہا ہے. یہ غور و فکر انسان کو حقیقت میں اللہ کو دیتا ہے. یہ ٹاپک سب سے زیادہ سکون سے پڑھنے والا ہے، جس کو انسان بیٹھ کر ایک ایک چیز سوچے. آنکھیں، کیا آنکھیں، آپ دیکھیں ذرا آنکھیں اپنی، پانی ہے. کئی لوگوں کو پتہ ہی ہوگی یہ بات کہ اگر ایک بلیڈ کے ساتھ آپ صرف ایک کٹ یہاں لگائیں نا اپنے آنکھ کے اندر، تو یہ سب جو وائٹ اور بلیک ہے نا، یہ واٹر ہے، یہ نکل کے باہر گر جائے گا اور آنکھ کی یہ باہر سے پچک جائے گی. یعنی یہ کوئی سالڈ چیز نہیں ہے، جھلی ہے ایک، بس پتلی سی لیئر ہے آگے کارنیا. یہ جو اندر آپ کو گول چمک دکھتی ہے، گول چیز، یہ اندر اس کی اصل دیکھے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے. یہ کس نے بنائی، کیسے ایک ماں کے پیٹ میں چھوٹا سا پانی کا قطرہ اتنی کیفیات میں بدلا، اور ایک ایک ہڈی کو جوڑا، کہاں کہاں سے انسان کو جوڑا. آپ کہتے ہیں کہ سر کی ہڈیوں کی 50 مختلف شیپس ہوتی ہیں، ادھر سے ادھر سے ادھر سے. اور ایک ماں ملی تو اس نے کہا کہ میرے یہ بچہ یا بچی جو بھی تھی وہ مینٹلی اب نارمل ہے. تو کیوں اب نارمل ہے؟ کہنے لگی کہ انسان کا جو برین ہے نا وہ اوول ہوتا ہے، تو میری بچی کا چپٹا ہے، لائک جیسے مشروم ٹائپ. تو اس کی وجہ سے شیپ مطلب ایسی لمبی ہونے کی بجائے ایسی لمبی ہے، تو بچی اب نارمل ہے. یہ تو بہت بڑی چینج ہے. ایک اندر چھوٹا سا حلل پڑ جائے تو بندے کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. ماں کی پریگنسی کے دوران بچے پہ ایسے ایسے اثرات آ سکتے ہیں کہ بعض دفعہ بچے کے جسم میں دم ہو سکتی ہے. ایک کروموسوم ادھر سے ادھر ہو جائے نا تو آنکھ جو ہے یہ بچے کے پیٹ پہ اگ سکتی ہے. یہ سب کون کرتا ہے؟ میں سوچتی ہوں جو اپنی گودوں میں کھیلتے بچوں کو دیکھ کے رب کو نہیں پاتے، وہ اور کس چیز پہ غور کریں گے؟ تو یہ غور و فکر جو ہوتا ہے نا، یہ عبادت ہے. ہڈیوں پہ دیکھے، سخت ہیں، کہاں سے فولاد آیا، کیا ہوا، ماں بیچاری کچھ بھی نہ کھائے तो कैसे जो भी हमने खाना खाया आप देखें, आप तो कहेंगे ना आपने चावल खाए, कीमा खाया, आपने योगर्ट लिया, ये किया, ये कुछ कहेंगे ना। लेकिन अब इसमें से प्रोटीन अलग होनी है, आप में से हो सकता कोई प्रेग्नेंट हो और उन्होंने खाया हो, तो आपके जिस्म से एक एक चीज प्रोटीन, नाइट्रोजन, ग्लूकोज, फुलां को अलग करके बच्चे की उस जगह को जाके भेजेंगे। जो आपने प्रोटीन खाई होगी उससे गोश्त बन जाएगा बच्चे का, जो आपने कैल्शियम खाया होगा उससे बच्चे की हड्डियां बन। ये कौन कर रहा है इतनी ऑटोमेशन, इतना गौर फिक्र इंसान को वाकई बेबस नहीं कर देता। एक एक चीज, और आंख की तरकीब के अंदर 7 डिफरेंट एंगल हैं और हर एक की अलग किस्म, अलग नाम है, और एक हल्की सी चीज इधर से उधर हो जाए तो बंदे की आंख चली जाए। फिर मसल्स देखिए, मैं कभी ये पढ़ती थी उस वक्त, अभी इस तरह से शऊर तो नहीं, तो उम्र भी बहुत थोड़ी होती है उस वक्त बंदे को शऊर नहीं होता, लेकिन मैं आज भी ये बातें बोलती हूँ ना तो मेरी वो सोचे मैं अपने स्कूल के क्लासरूम या कॉलेज के चली जाती है। उस वक्त भी मैं सोचती थी ये सब कौन करता है, क्योंकि मुसलमान तो थे ही ना, अल्लाह की पहचान तो मार्फत अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से थी। और अगर आज डॉक्टर बनने वाले और मेडिकल लाइन के जो लोग हैं उनको गौर फिक्र की थोड़ी सी आदत पड़ जाए, तो जितने लोग डॉक्टर बनते हैं वो क्या बने, वो बेहतरीन मुफक्किर बने कि देखो ऑपरेशन करने के दौरान वो कितना कुछ देख सकते हैं। और अक्ल दंग रह जाती है कि लोग सब कुछ जानते हैं लेकिन अल्लाह को फिर नहीं जानते। तो इस तरह से इंसान को अपने ऊपर गौर फिक्र करनी चाहिए। चलिए ये तो बन गया, अब बनने के बाद चल कैसे रहा। आपने यहाँ बैठकर कितनी दफा अपनी पलकों से कहा चिपको, खुद ही चिपकी जा रही है। आपने स्टमक को हुक्म दिया कि अब खाना अंदर गया, जरा भाई साहब उठिए काम शुरू करें, वो करना शुरू हो गए। लंग्स, फेफड़े, अगर हमारे ऊपर होता ना कि इनको काम देने हैं तो कब के हम खत्म हो चुके होते। तो लिहाजा इस पे गौर फिक्र कीजिए। फिर इसी तरह आप देखिए कि आगे आप देखें तो कायनात पे गौर फिक्र है। हर वक्त ये चीजें इंसान की तवज्जो ऐसे खींचती हैं कि बस मुझे तो अपना आप इतना बेबस लगता है। फिर आप देखिए बच्चा माँ के पेट में था तो माँ के पेट से खुराक ले रहा था, बाहर आते ही रोना शुरू हो गया तो अल्लाह ने माँ के सीने में दूध डाल दी। ये कहाँ से होता है। एक लड़की चाहे 4 साल की भी हो जाए, बच्चा नहीं है तो दूध नहीं है, बच्चा हुआ तो दूध आ गया, ये कहाँ से आता है। ये उसकी जरूरत है ना जिसने इंसान को दी। फिर आप देखिए कि खाने के बाद जो हमारे जिस्म से गंदगी निकलती है, मैं सोचती हूँ वॉशरूम टॉयलेट तक की जगह भी गौर फिक्र की जगह। और आपको पता है कि जो खाना हम खाते हैं ना हमारे जिस्म की एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ वेस्ट के लिए जाता है, कि जिस्म से गंदगी को निकालना कैसे है। तो ये सब कुछ गौर करें, कायनात पे देखें करेंगे, इंशाल्लाह आपको इससे गौर फिक्र मिलेगा। फिर आप देखिए कायनात में जो चीजें हैं बेजान, मसलन मकड़ी, कभी गौर किए उस पर कैसे बारीक सी चीज है। फिर इसी तरह देखिए मक्खी, फिर आप देखिए कि मच्छर, अल्लाह ताला ने इसमें कितनी बड़ी बड़ी निशानियां रखी हैं। तो इन चीजों पे गौर करें। इवन फिर आपकी जिंदगी के मामला, अनफुस में हालात वाकियात है, मेरे साथ ये क्यों हुआ, कोई चोट लगी तो क्यों लगी, ये हादसा हुआ तो क्यों हुआ, अल्लाह ने मेरे साथ ये मामला क्यों किया, और ये नहीं हुआ तो वो क्यों। कोई इंसान भी आपके साथ अगर कोई जरा सी कमी बेशी करे ना उस पर भी गौर फिक्र करें कि मैंने किसी और का दिल तोड़ा होगा, इसने मेरा तोड़ दिया, मैंने किसी और की हक तलफी की, इसने मेरी कर दी। तो आप देखेंगे कि गौर फिक्र के बाद वाकई यही आगा कि सुबहान का ए अल्लाह तू पाक है और मैं कमजोर हूँ।
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله बहुत ही खूबसूरत बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग है। क्या था आज का आपका टॉपिक मेन गौर व फिक्र ना। हमने आज देखा कि गौर व फिक्र कैसे हमारे सुभान अल्लाह दीन का हिस्सा ना रिफ्लेक्ट एंड एक्ट इंशाल्लाह। ब्यूटीफुल लेसन हमेशा की तरह ये बहुत ही खूबसूरत बहुत ही रिलैक्सिंग एंड पे जो होता है हमारा है ना। तो अभी तक जितना कुछ हमने पढ़ा तकवा वरा हम शुक्र हिकमत ये सब कैसे हमारे अंदर आती है ये चीजें गौर व फिक्र से ही आती है ना। जब हम कुरान पे अल्हम्दुलिल्लाह गौर व फिक्र करते हैं तो फिर हमने तो क्या अगर हम देखें कि इसका क्या दर्जा है दीन में अगर हम गौर व फिक्र कर देखें واجب ہے نا, اللہ کی پہچان دیتا ہے ہوں سبحان اللہ کہ یہ واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا نا قرآن میں کہ غور کرو اس پہ کائنات پہ کس کس چیز پہ پھر غور کرو, عبادت کا درجہ ہے بالکل. اور پھر عبادات میں بھی واجب ہے یہ ہے نا کہ اتنا زیادہ اس کی اہمیت ہے, کیونکہ اس غور و فکر کے بغیر تو ہم پھر کچھ بھی نہیں ہے نا. یہی چیز تو پھر انسان سے اس کو مومن بناتی ہے نا, غور و فکر کرتا ہے تو پھر ہی ہم ایمان لے کے آتے ہیں نا, یہ ہمارا حصہ ہے نا اس کا. ٹھیک ہے, اور پھر کچھ چیزوں پہ جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ کس چیز پہ غور کرنا زیادہ نہیں کرنا ہم نے اور کس پہ کرنا ہے. حضرت عمر کا بھی جو کال ہے کہ اور دوسرے مفسرین نے بھی کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ غور نہیں کرنا ہے نا, اور کچھ چیزیں جو قرآن میں متشابہات پہ ان پہ غور نہیں کرنا کہ غیب کی جو چیزیں ان پہ, تو وہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اسی طرح ایمان لے کے آتے ہیں ان پہ نا, جیسے روح پہ اور ان چیزوں پہ غور نہیں کرنا, کیونکہ یہ پھر جو ہے وہ شیطان کی طرف سے آتا ہے نا کہ اللہ کی ذات پہ غور کرنا شروع کر دیں. اللہ کی صفات پہ غور کریں, ٹھیک ہے, اور اللہ کی پھر جو ارد گرد جو اللہ کی مخلوق ہے اس پہ غور کریں ہے نا, کہ کائنات پہ اپنے آپ پہ اپنی ذات میں اگر ہم غور کریں تو سبحان اللہ یہ آنکھ بھی جو ہمیں غور و فکر والی آنکھ پہ قرآن پڑھنے سے ملتی ہے نا, ایسے ہے نا. اس سے پہلے ہم اس طرح سوچتے تھے, پھر بندہ مومن کو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے. دنیا اور آخرت پہ غور کریں, بالکل ٹھیک ہے, کہ پھر ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی نشانی نظر آتی ہے, پھر بے ساختہ منہ سے سبحان اللہ نکلتا ہے, پھر صرف وہ ورد نہیں ہوتا, پھر وہ دل سے نکلتا ہے. جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو جاتی ہے نا, اور وہ قرآن سے ہی ہمیں معرفت ملتی ہے. سبحان اللہ, آج کل دیکھیں آپ ہر جگہ دیکھیں آٹم میں تو درختوں کے پہ جو پتوں کے رنگ ہیں, سبحان اللہ, ہر آتا جاتا موسم دن رات کا بدلنا کس چیز کی نشانی ہے کہ کوئی ہے جو پیچھے اس کو اتنے اس کو سسٹمیٹیکلی ان چیزوں کو چلا رہا ہے نا. اور پھر اللہ تعالیٰ کا کہ کوئی پتا نہیں گرتا جس کا اللہ کو نہ پتا ہو. تو اگر آج کل اس چیز پہ ہم اس طرح سے غور کرتے ہیں تو پھر واقعی نہیں پیچھے ہے کوئی, ایسے ہے نا. آج کل جو درختوں کے رنگ ہیں سبحان اللہ پتوں کے, اس پہ ایک ایک جو برانچ پہ آپ کو میرا خیال کوئی 6-7 رنگ ملتے ہیں, تو اتنے خوبصورت جو ہے کمبینیشن, تو پھر واقعی اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ غور کرو, پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مدر نیچر کر لیے. اگر انسان اپنی ذات پہ ہی غور کر لے, ہوں کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بار بار اس کو اپنی پیدائش پہ غور کرنے کے لیے کہا کہ تم کیا تھے, کہ اللہ تعالیٰ رب وہ ہے جو کسی چیز کو ذرے کو وہ کمال تک پہنچا دیتا ہے نا, کہ اس نے ہمیں کس سے بنایا, فرام نتھنگ ہے نا, ایک نطفہ تھا. اگر ہم اس پہ کریں غور تو پھر کیسے ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانیں گے, کہ جو اللہ تعالیٰ پھر یہ کر دیتے ہیں, پھر ہمارے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک دفعہ پوری جوانی کو پہنچتا ہے انسان, پھر وہی انسان اللہ تعالیٰ اس کو جو اس کو پہنچا دیتا ہے, اس میں اس حالت میں پہنچا دیتا ہے. تو اس میں سب میں ہمارے لیے نشانیاں ہیں نا کہ پہچانے اس کو ہم, ہے نا. اور پھر جو قرآن میں ہمیں بار بار پیچھے کہیں ہم جائیں ہسٹری میں جائیں تو یہی نہیں کہ صرف سیر و سیاحت کے لیے جائیں, کہ دیکھیں ہمیں کہ کیا اللہ نے ان کو کیا دیا تھا, انہوں نے اس کی قدر نہیں کی. تو اللہ ڈزنٹ نیڈ اس, کہ اللہ نے کیسے ان کو ختم کر دیا کہ آج کسی کو پتا بھی نہیں, وہی رہ گیا بس جو لوگوں کو نفع دیتے تھے نا, جو لوگوں کے اللہ کے کام کرتے تھے, اللہ کی اطاعت کے کام کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح سے ان چیزوں کو اپنے ارد گرد دیکھ کے غور و فکر کر کے اللہ کی ذات تک پہنچنے کی توفیق دے, ہے نا. کیونکہ وہی چیز ایک مومن بھی دیکھتا ہے, وہی چیز ہے اس کو جو بلیور بھی دیکھتا ہے اور نان بلیور بھی دیکھتا ہے, لیکن وہ دونوں کا ایک ہی نہیں ہوتا نا. دیکھنے جو مومن ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچا دیتا ہے, اور وہ جو وہ ہیں وہ اسی پہ خوش رہتے ہیں کہ اپنے دنیاوی علم پہ ہی خوش رہتے ہیں کہ یہ ہماری محنت کا نتیجہ ہے نا, ایسے ہی ہے نا. تو ضرور اس کو جا کے خود سے پڑھیں, دوبارہ سے پڑھیں, اس کو شیئر کریں جو آپ نے سیکھا. بہت ہی پیارا ٹاپک ہے, ابھی تو ہم نے سٹارٹ کیا ہے, انشاءاللہ اس کو آگے ہم جیسے پڑھیں گے ہمیں پتہ چلے گا پھر اس کے کیا فوائد ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ تفکر کرنے کی, غور و فکر کرنے کی دے, ہمیں تفکر ہی ہر کام کو بہتر کرنے کی ترغیب دیتا ہے, بالکل انشاءاللہ. تو چلے آپ لوگوں کی کلاس کا 2-3 منٹ اوپر ہو گیا, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے اس کو. ہوں تو اس کو ہم یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں, انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں, ایک دوسرے کو ہو سکے تو دعاؤں میں بھی یاد رکھیں پلیز, ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر. ہم دعا کر لیتے ہیں. یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم اللهم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرۃ. اللهم انی اسألک المعافۃ فی الدنیا والآخرۃ. اللهم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرۃ. اللهم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرۃ. اللهم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیائی واہلی ومالی. اللهم استر عوراتی وعامر رواتی. اللهم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وعوز بعظمتی فمقتال من تحتی. اللهم انی اعوذ بک من البخل والکسل وارزل الامر وعذاب القبر وفتنة المحیا والممات. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا الہی آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.